لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواصل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد للہ، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی. الحمد للہ، الحمد للہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خیریت اور عافیت سے رکھے ہوں. الحمد للہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے، ایک نیا دن اور نئی کلاس ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کل تو ہمارا دیکھیں نیا سال بھی شروع ہو رہا ہے نا. الحمد للہ، تو کتنی زیادہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ایک اور سال. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور ہمارا سال، لیکن ہمارے لیے پھر وہ لمحہ فکریہ بھی ہے نا. سوچے ہم کہ ہم نے کیا کیا پچھلے سال میں، ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خیریت سے نئے سال میں داخل کرے. اور نئے سال کے لیے پھر آپ لوگوں نے دیکھیں اپنے لیے، ہم سب لوگ بنائیں اپنے لیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ٹارگٹ بنائیں اپنے لیے، ہے نا. نیا سال تو اس کو ہم بھرپور طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے، ہمیں ایمان دے کہ ہم اس کو بہترین ایمان کے ساتھ اپنے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں، ہے نا. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اور کہ اللہ اور اپنے پلاننگ کریں ایک سال کی، پورے سال کی، کہ جو میں پچھلے سال میں نہیں کر سکی، پچھلے سالوں میں نہیں کر سکے، ہم نے اس سال میں کرنا ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتا ہے نا کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. تو ہم نے کیا ہماری کوشش، آپ لوگوں نے ضرور سنے استاذہ جی کا لیکچر محرم کا، ہے نا، کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس مہینے میں. ہم لوگوں کو دیکھیں کہ حرمت والا مہینہ ہے، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں دیکھیں عرب جو کتنی وہ ان کی بات بات پہ لڑائیاں ہوتی تھی، کہ اس مہینے میں وہ بھی لڑائیاں ختم کر دیتے تھے، جنگ و جدال. اور انفارچونیٹلی ہم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے نا، نو جھگڑا بالکل. تو ہم عملی، تو پریکٹیکلی ہم اپنی ذات تک ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس مہینے میں ایٹ لیسٹ ہم ہر قسم کے جھگڑوں سے، ہر قسم کے برے کاموں سے ہم پرہیز کریں، ہے نا. حرمت والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہ نئے سال کا آغاز ہے، تو اپنے نئے سال کے لیے ہم پلاننگ کریں، پلاننگ کریں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہے نا، کہ بہترین سال ہو ہمارا آنے والا سال. اور پھر یہ کہ 10 محرم کا روزہ بھی ہے نا. اور پھر جو چیز آپ کو پتا ہے وہ اپنے ارد گرد والوں کو بتائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ ہم بس اس کو بہترین طریقے سے ہم اپنے اگلے سال کو کا آغاز کریں. اور پھر اسی پہ مسلسل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ حدیث کا مفہوم، کہ پھر اس جو ہم کل کریں کہ نئے سال کی خوشی میں ہم کر رہے ہیں، अच्छा काम करें, कि इन्हीं 10 दिनों तक ना वो महदूद रहे, या इसी महीने तक ना वो पूरा साल हम उसी तरह मुसलसल करते जाए, है ना, पूरा साल और आने वाले साल। अल्लाह ताला हम सबको खैरियत और आफियत से रखे, आमीन। चले हम अपनी अटेंडेंस करते हैं, ठीक है, आप लोग लब्बैक वाक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजा फरहान, साइमा जफर, अमरीन मुसानी, फारिया बेग, अर्शिया बेगम, जवेरिया गुजनफर, हुमैरा इसहाक, नजरीना महमूद, इशरत सुल्ताना, समीना इकबाल, शहला नूरीन, हाजरा इमरान, तमीज़ उन्नसा, इरफाना मंजूर, सादिया असलम, समरीन सुल्ताना, फौजिया खालिद, बीबी आलिया, साइमा सईद, रजिया गाजी, कौसर अयूब, मिसेस सोरा यासिर, शफकत नवाज, जुमरत परवीन, शाजिया ममूना, साइमा करनी, शहला, समरीन बुरहान, सबीना खान, शमा शहबाज, मसूदा फातिमा हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने लबैक मार्क किया। अगर किसी का नाम मिस हो गया हो तो वो भी प्लीज अपनी लबैक मार्क कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम अपने अगले सेशन, आपको पता है हमारा अगला सेशन क्या है, फेवरेट आया की शेयरिंग का। तो आज कौन कर रहा है फेवरेट आया की शेयरिंग, कौन आप लोग में से करना चाहते हैं? लास्ट टाइम मुझे याद है दो तीन सिस्टर्स के हैंड रेज थे जो वो नहीं कर सकी थी। आज कौन करेगा फेवरेट शेयरिंग आप में से? शाबाश, जल्दी से। आज किसी का भी मुझे हैंड रेज नहीं नजर आ रहा, फिर मैं नाम खुद ही बोलूं जो मुझे नजर आ रहे हैं कि जिन्होंने किया है। जैसे सुगरा या से आपको नहीं हमने सुना, सिस्टर समीना इकबाल, कोई आप में से करना चाहता है? सिस्टर फौजिया, जिन्होंने यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चले, मैं आपके लिए सिस्टर सुगरा आपने हैंड रेस किया था, चले कोई भी और आप में से वॉलेंटियर करना चाहता है जो मैं माइक, सिस्टर सुगरा मैं आपके लिए माइक छोड़ू, आप बताएं हमें, हमारे साथ हैं आप? अक्सर अयूब, शफकत नवाज, जुमरत परवीन, सिस्टर जुमरत, कोई आप हैं? मैं आपके लिए माइक छोड़ती हूँ, तो आप फिर माइक पे आ जाएं, ठीक है? जजाकल्ला खैर।
अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. मेरी फेवरेट आया जो है वो सूरह निसा की 69 आया है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा तो वो ऐसे लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, यानी अम्बिया, सिद्दीकीन, शहदा और नेक लोगों के साथ, और ये लोग अच्छे रफीक होंगे। तो मैं जब ये आयत पढ़ती हूँ तो मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह ने हमें यहाँ पर कितनी बड़ी खुशखबरी दे दी है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करेंगे और वो कितने अच्छे लोगों की कंपनी में होंगे और अल्लाह ताला ने उन पर इतना खास इनाम किया हुआ है। तो आज जो हम लोग दुनिया के पीछे भाग रहे होते हैं कि फलाँ ने ये किया हुआ है, हम भी ये कर लें, जो जिसमें कि ज्यादातर चीजें जो है हमें जहन्नम में लेके जाने का जरिया बन रही हैं। और तो इससे बेहतर नहीं है कि हम लोग सादा जिंदगी गुजारे, जो अल्लाह ने हमें जो तरीके बताए हम उनके मुताबिक जिंदगी गुजारे और रसूल सल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो हम जन्नत में जा सकते हैं और हमें अम्बिया का साथ और शोदा का साथ नसीब हो सकता है। जजाकल्लाह।
जजाक अल्लाह खैर सिस्टर सुबह, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की और बहुत ही आपकी कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही माशाल्लाह जो है ना कंप्लीट मैसेज था। अल्हम्दुलिल्लाह कि कितना सिंपल सा फार्मूला है ना। अल्लाह सुब्हान तआला आपको बेहतरीन जजा दे इसकी, कि आपने कितनी अच्छी तरीके से उसको बात को बताया कि अल्लाह तआला ने हमें बहुत ही छोटा सा देखे कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, तो इसी में कामयाबी है। और फिर है ना उनमें से करे, है ना, आमीन के। और कितनी खूबसूरत, इसके लिए दुआ की भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए था ना, अच्छी कंपनी कितनी जरूरी है। आप अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करें, आपको अल्लाह सुब्हान तआला फिर खुद ही अच्छे लोगों का साथ भी देगा, वहां तो देगा, दुनिया में भी अल्लाह सुब्हान तआला फिर आपको, आप खुद इस बात को महसूस करते होंगे, है ना, कि दुनिया में भी फिर आपको अल्लाह सुब्हान तआला अच्छे लोगों का साथ मिलता है, क्योंकि जो भी कुरान और इससे जुड़े हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको फिर शऊर भी होता है, ठीक है। और उसके लिए बहुत ज्यादा दुआएं भी ना, दुआएं भी, ये कितनी खूबसूरत एक दुआ है ना, रब्बी हबली हुक्मा व अल्हिकनी बिस्सालिहीन व जअलनी लिसाना सिदकिन फिल आखिरीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चले इंशाल्लाह अपने अगले सेशन की तरफ जाते हैं। खुलासा है कुरान हमारा पारा 5 और जो रुक 3 है ना, तो आप अपने नोट्स ले, उसके बाद हम छोटा सा रिकैप करेंगे उसका। जजाकुम अल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم پانچویں پارے کا تیسرا رب دیکھیں گے آیت نمبر 88 سورة النساء سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تحتوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. بس کیا ہوا آپ کو کہ منافقوں کے گروہوں کے بارے میں دو گروہ ہوئے جاتے ہیں جبکہ اللہ نے ان کو الٹا کیا ان کی کمائیوں کے بدلے. کیا آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ان کو راہ دکھائیں جن کو اللہ بہکا دے تو جسے اللہ راہ بھٹکا دے پھر اس کے لیے آپ کوئی راستہ نہ پائیں گے. منافقین کا تذکرہ ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے رخ میں بات کی تھی کہ سورت نساء میں منافقین کی بہت تفصیل سے بات کی گئی کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں وہ سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے الٹے ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن اللہ نے تو ان کو جمع کرنا ہی ہے لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ ایسے لوگوں کے معاملے میں کسی شک کا شکار نہ ہوں کہ پتہ نہیں یہ بڑے سچے مومن ہیں اور کیا پتہ کہ دل میں نفاق نہ ہو. ایسے لوگوں کی بھٹکنے میں کوئی شک نہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس قسم کی نہ سمجھی کا ثبوت دیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ افواہ سازی کر دیں اور بات کو آگے سے آگے کر دیں. آگے ان کی کچھ تمناؤں اور خواہشوں کو مزید کھولا گیا. یہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کفر کرو جیسے کہ انہوں نے کفر کیا تاکہ سب برابر ہو جائیں. منافق کی یہ ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اکیلا نہ رہوں. وہ ہمیشہ اپنا ایک پریشر گروپ بناتا ہے, اپنے ساتھ کسی ایک کو ہی ہم خیال بنا لے کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور انسیکیور بہت ہوتا ہے منافق. تو وہ چاہتا ہے ایک سے دو ہوں تاکہ میں یہ کہہ سکوں سب یہی کہتے ہیں, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. حالانکہ دل کی پکار زبان پہ آتی ہے عموماً اور نام دوسروں کا لینے کے لیے دوسروں کو بلاتا ہے تاکہ ہم سب ایک جیسے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس آپ ان کو بالکل دوست نہ بنائیں یہاں تک کہ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں. جب ہجرت ہوگی مدینہ کی تو یہ معیار بنا دیا کہ جس کے دل میں دنیا کے مال کی گھر بار کی محبت زیادہ ہے وہ تو پڑا رہے اپنے گھر میں, وہ تو مکہ نہ چھوڑے. لیکن جس کو اللہ سے محبت ہے پھر ثبوت میں چھوڑے ہجرت کرے, اور ایسے لوگ پھر اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے اپنے ایمان کی گواہی دیں گے. لیکن اگر یہ منہ پھیر لیں تو پس چھوڑ دو ان کو اور قتل کرو ان کو جہاں کہیں پاؤ ان کو, اور نہ بناؤ ان کو کبھی دوست یا مددگار. یہاں سے آگے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی آیات ہم پڑھ رہے ہیں خاص طور پہ اگلی دو آیات, یہ مسلمان ملک کی خارجہ پالیسی کے بنیادی رولز ہیں کہ مسلمان بین الاقوامی طور پہ کس طرح رہے, کس ملک سے اس کی دوستی ہو کس سے دشمنی ہو. تو اس کا طریقہ بتا دیا کہ آپ ان کو واضح طور پہ چھان پھٹک لیں. ہاں مگر وہ لوگ جو جا ملے ایسی قوم سے جن کی قوم اور تمہارے درمیان کوئی میثاق ہو, یعنی کوئی ٹریٹی آ گیا کوئی امن معاہدہ آ گیا, پھر ان کو چھوڑ دیجئے. یا پھر وہ آئیں تمہارے پاس اس حال میں کہ رکے ہوئے ہیں سینے ان کے کہ آپ سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں. کچھ مجبوراً جنگوں میں آ جاتے تھے نام دکھانے کو, جیسے لوگ شادیوں میں مارے باندھے جاتے ہیں کہ نہ گئے تو بات بنے گی, اسی طرح اس دور میں لوگ جنگوں میں آتے تھے. لیکن دل میں اسلام کی دشمنی کوئی نہیں تھی تو کہا ایسے لوگوں کو بھی چھوڑ دو, یعنی وہ ملک جو غیر جانبدار رہے ان کو آپ کچھ نہ کہیں, اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو مسلط کرتا تم پر, پس البتہ چاہیے کہ وہ لڑتے تم سے، بس اگر ایک طرف ہو جائیں تم سے اور نہ تم سے لڑیں اور صلح تمہاری طرف ڈالیں، تو پھر اللہ نے تمہیں اس بات پہ کوئی راستہ نہیں دیا کہ تم ان کو پکڑو. مراد یہ کہ جیسا کوئی کرے ویسا کرو، جو جس درجے میں اسلام کو نقصان دے تم اس کے معاملے میں اتنے ہی آنکھیں کھول کے چلو. کچھ اور دوسرے بھی ہیں جو یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، پیس میکر قسم کے لوگ، سب کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، عام حالات میں بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کو اسلام سے کوئی بغض نہیں. لیکن کلما ردوا الی الفتنہ، جب کبھی فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی کوئی مسلمانوں کے اوپر بات پڑتی ہے، کوئی بلڈنگ گر گئی، کوئی حالات خراب ہو گئے، تو پھر تو اسلام ہی کے خلاف لگے گا، اور اسلام کی بنیاد پہ حقوق ہے، اس لیے ان کو پھر بلڈ منی نہیں دی جائے گی. تیسری صورت کے وہ انکان ہے من قوم بینکم و بین میسا، کہ وہ ایسی قوم میں سے تھا کہ جس کی قوم اور تمہارے بیچ میں کوئی وعدہ ہو چکا تھا، کوئی ٹریٹی تھی، حلیف تھے، تو کیا کرو گے؟ فدیت مسلمتن الی اہلہ، تو پھر دیت دی جائے گی پوری کی پوری اس کے گھر والوں کو، اور گردن کو آزاد کیا جائے گا ایمان والے کی. بس جو کوئی نہ رکھے یہ کچھ، یعنی نہ غلام ملے، اشارہ کر دیا کہ ایک دار آئے گا کہ غلامی ختم ہو جائے گی، تو پھر کیا ہے؟ شہرین متتابعین، دو مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے، یہ ہے اللہ کی طرف سے توبہ، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا. یہ کون سی سزا ہے؟ قتل خطا کی. تو سوچئے پھر قتل امت یا کمل، ارادے سے قتل کیا ہوا گناہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. مسلسل دو مہینے میں ایک بھی چھٹ گیا تو پھر پہلے سے شروع کرنا پڑے گا، ایک چیز مس ہوئی تو پھر شروع پہ چلے گئے. اس سے اللہ تعالیٰ کے قتل کے معاملے میں غصے کا پتہ چلتا ہے. اب آگے ہمیں پتہ چلے گا کہ جان بوجھ کے قتل کا بھی کوئی کفارہ ہے، تو فرمایا میں یقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیها وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما، اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اللہ کا غضب اس پر ہوا، لعنت ہوئی، اور اس کے لیے تیار کیا دردناک عذاب. یعنی جان بوجھ کے قتل گئے، یہ ایک باقی چیزیں نہیں آئیں گی، پھر وہی قصاص کا قانون ہوگا جو پیچھے ہم پڑھ چکے سورت بقرہ اور سورت مائدہ میں. اس کو جہنم کی وعید دی گئی، اور اس سے اسلام میں قتل کی ممانعت کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 94 میں مسلمانوں کو ایک ادب سکھایا گیا کہ ایسی باتیں نہ آگے کر دیا کرو، پہلے سنو، سمجھو، غور کرو، پھر بات آگے کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور نہ کہو اس شخص کو جو تمہاری طرف سلام ڈالتا ہے، کیا نہ کہو؟ ہائی لائٹ کر لیجیے، لست مومنا، یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے، کیونکہ تم ایسی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تب تک وہ نارد الحیات الدنیا، تم دنیا کا مال چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پاس تو بہت ساری غنیمتیں ہیں. اسی طرح تم بھی تو تھے اس سے پہلے، یعنی اگر آج اس شخص نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا تو کیا ہوا کل تم بھی تو ایسے ہی تھے. اشارہ ہے ایک واقعے کی طرف، جب صحابہ کرام کسی سفر میں تھے، ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس مال غنیمت تھا، اس نے کلمہ پڑھا. صحابہ نے یہ سوچا کہ شاید یہ اپنا ایمان جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، اور دوسرا دل میں شیطان نے یہ بھی ڈال دیا ہوگا کہ چلو یہ مرے گا تو اس کا مال مال غنیمت بنے گا. ذاتی مال نہیں سمجھا کہ اپنے گھر لے جائیں بکریوں کو، بلکہ مال غنیمت کے طور پہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. خبر پہنچ گئی اللہ کے نبی کو کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس کے باوجود انہوں نے جلدی کی، تو اللہ کے نبی ناراض ہوئے، کہا کل قیامت کے دن اس کا کلمہ آئے گا تمہارے سامنے، تو کیا جواب دو گے؟ تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ اوپر کے دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے کہ اندر سے؟ اس سے مومن کی سمجھ بوجھ اور فراست کا پتہ چلتا ہے. جلد بازی میں کام نہیں کرتا. لیکن جب مال کی یا دنیا کے کسی فائدے کی محبت آتی ہے تو انسان کے عموماً معاملے جلد بازی کے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اپنا وقت بھول گئے، کل تک تم بھی تو اپنا ایمان چھپا رہے تھے، لہٰذا آئندہ کوئی کام کو ایکشن لینے سے پہلے فتبینوا، اور بے شک اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. لا یستوی القاعدون من المومنین، یہاں سے اب درجات کی بات ہے، انسانوں کے مختلف درجے کیسے بنتے ہیں. فرمائے نہیں برابر بیٹھ رہنے والے مومنوں میں سے سوائے کسی ضرر کے، اور مجاہد اللہ کے راستے میں مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے والے. یعنی یہ دو کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ایک وہ جو بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہے اللہ کے راستوں سے ہٹ کے، اور دوسرے وہ جو جان اور مال کے ساتھ جہاد کر رہے تھے. اللہ نے بزرگی دی مجاہدوں کو ان کے مالوں اور ان کی جانوں کے ساتھ بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجے کی، یعنی جو بیٹھے گا اس سے نکلنے والا ضرور ہی ایک درجہ پا لے گا. لیکن کلم وعد اللہ الحسنہ، ایمان کی بنیاد پہ، نماز اور روزوں کی بنیاد پہ اللہ سب کے ساتھ اچھے وعدے یعنی جنت کے تو کرتا ہی ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہرحال بزرگی ملتی ہے. یہ یونیورسل ٹروتھ بیان کیا گیا اس آیت میں کہ جو بیٹھے گا وہ بیٹھ ہی جائے گا, اس کی جڑوں میں اپنا بیٹھنا بیٹھ جاتا ہے, لیکن جو چلتا ہے, جو جہاد کرتا ہے, محنت کرتا ہے, ڈر ہوتا ہے جان چلی جائے گی, کٹ مر جائے گا, لیکن بچ جائے تو پھر اس کا درجہ بھی بلند ہے. فرمایا درجات منہ و مغفرت و رحمہ, درجے ہیں اس کی طرف سے اور بخشش اور اس کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے, یعنی جو جتنا کرے گا اتنا بھرے گا. اللہ کے ہاں کوئی فیورٹزم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ امپریس نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ کوئی ایسی نسبت نہیں کہ اب اس کی شرمساری ہو, نہ اللہ تعالیٰ کسی سے شرمندہ ہے. اللہ تعالیٰ کی جناب میں عدل کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں, اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو درجے اس کے اعمال کے مطابق دے گا. آیت نمبر 97 سے 98 اور 99, ان تین میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو حکم آنے کے بعد بھی گناہ کی جگہ نہیں چھوڑتے صرف دنیاوی فوائد کے تحت. کل مکہ کے لیے بات تھی, آج ہم سب کے لیے کہ جب ہم کسی چیز پہ قادر بھی ہوں کہ اس گناہ کی چیز کو چھوڑ دیں, پھر ہم نہیں چھوڑتے تو وہ ہماری اور نیکیاں چھوڑنے کا سبب بنتی ہے. کیسے؟ ان الذین توفاہم الملائکہ, بے شک وہ لوگ جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے, اس حال میں کہ وہ ظالم تھے اپنے نفسوں پر. فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے, بھائی سناؤ کیا حال ہے. خالی وہ لوگ کہتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض, ہم بڑے بےچارے تھے, بڑے مجبور تھے زمین میں, بڑے پسے ہوئے تھے, اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتے تھے. پھر فرشتہ پوچھتے ہیں اچھا, خالو الم تکن ارض اللہ ہی واسیہ, تم کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی, تو کیا کرتے, فتحاج ہی رکھے گا, چھوڑ دیتے اس جگہ کو. فولا کما وا ہومن جہنم وسعت مسیرہ, یہ لوگ جن کا ٹھکانا آگ ہے اور بری ہے جگہ وہ پلٹنے کی. کتنا بے لاگ اللہ کا قانون ہے, ہجرت نہیں صرف کی, نمازیں بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, اسلام کے لیے کئی انہوں نے نیکیوں کے کام کیے بھی ہوں گے, لیکن جب اللہ نے کہا اس چیز کو چھوڑ دو تو نہیں چھوڑا, تو اللہ کو ان کی پچھلی نیکیوں کی پرواہ نہ رہی. ہاں مگر اس سے ایگزامٹ یا بچے ہوئے کون لوگ ہیں, الا المستضعفین من الرجال والنساء, مگر جو مجبور سمجھے گئے کمزور مردوں میں سے, عورتوں میں اور بچوں میں سے, جن کے پاس کوئی ہیلا نہیں ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے, کوئی ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے, اور راستہ بھی نہیں پتا, مدینہ اتنی دور ہے, وہ اکیلا بچہ کیسے جائے گا, ابن عباس ہو یا ام الفضل کیسے جائیں گی, چاہے وہ ایک عورت ہی ہو. حضرت ابن عباس کہتے ہیں آیت میں اور میری ماں کے بارے میں نازل ہوئی, کیونکہ حضرت عباس ابھی خود مسلم نہیں ہوئے تھے, تو بیوی اور بچے کو انہوں نے نہیں جانے دیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی رخصت دی کہ اللہ کو پتا ہے کون کتنا مجبور ہے. جب مجبوریوں میں روک لیے گئے تو فولائک صلی اللہ علیہ وسلم, پھر امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے گا, یعنی گناہ ان کا بھی ہے لیکن اللہ صرف نظر کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا اور درگزر فرمانے والا. کیوں نہیں کرتے اللہ کے راستے میں ہجرت, کیا مشکل ہے, تمہیں اس کا اجر نہیں پتا. آج اجر بتایا جا رہا ہے 100 میں کہ جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے, یدید فی الارض مراغمن کثیر وسع, وہ اللہ کے راستے میں بڑی وسعتیں پائے گا, اور مراغمن کثیرا یعنی بہت مال غنیمت پائے گا, اور یہ راستہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ وہ میں یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرک الموت, ابھی منزل پہ پہنچے نہیں, صرف گھر سے نکلے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں, تو راستے میں موت آ گئی تو فقد وقدروه اللہ, اللہ کے ذمہ اس کا اجر آ گیا, وکان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. انسان کی زندگی میں کئی معاملے ایسے آتے ہیں کہ وہ اللہ کے کام کے سلسلے میں آگے جانا بھی چاہتا ہے, نہیں جا پاتا, جاتا ہے, جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ڈبل مائنڈیڈ کی کیفیت ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اجر قائم کر دیتا ہے. ہم لوگ موسٹ چاہتے ہیں, کل جب ہم جانے والے تھے تو موسم کی بہت خبریں تھی کہ اسٹروم آ رہا ہے اور ڈسینڈ ہے, الحمدللہ وہاں کلاس پوری ارینج تھی, ہم نے جو بھی کورس کرایا ہوا اس کی آڈیز آلریڈی موجود تھی, اور ان کو کہا ہوا کہ آپ اس سے شروع کر دیا کریں. ادھر ایک میٹنگ تھی, ہم نے سوچا کہ چلیں وہ کلاس ہوتی جائے لیکن ہم آئیں گے, کیونکہ کوئی بات نہیں کلاس ہوگی ہوگی, ہم محرم پہ لیکچر کریں گے. کچھ کام کرتے کرتے ڈیلے ہو گیا, یعنی ڈیلے سے مراد کے پتا تو ادھر کلاس ہو رہی ہے, اس لیے کچھ ریلیکس بھی تھے کہ جا کے بیٹھنا ہے تو وہ تو ویسے کر رہے ہوں گے. خیر جب ٹائم پورا ہوا ان سے فون پہ پوچھا آپ کیا کہتے ہیں نا, تھوڑی سی ارادے متزلزل ہو چکے تھے ہمارے, میرے کہتی ہوں صدف تو میرے حال بولی کچھ نہیں, لیکن کہنے لگے سازا آج نہ جائے, میں نے کہا چلو ان سے پوچھتے ہیں, میں نے کہا جو وہ کہیں گے ہم وہی کریں گے, مان لو گی, کہتی مان لیں گے. میں نے میسج لکھا, میں نے اس کو دکھا کے فارورڈ کیا کہ دیکھ لو اس میسج کے بعد جو جواب آیا پھر ہوگا, کیونکہ گاڑی اس نے چلانی تھی, میں نے تو بیٹھنا ہی تھا. کہتی ٹھیک ہے, اس نے اپروو کیا, میں نے اس کو میسج بھیج دیا کہ وہ کیا کہتے ہیں. ہم سوچ رہے تھے وہ کہیں گے نہیں اب لیٹ ہو گیا, کلاس تو ہو ہی گئی, آپ آرام فرما لے. خیر ادھر سے جو جواب آیا انہوں نے کہا کلاس از گوئنگ ویری ویل، کلاس بہت اچھی جا رہی ہے، لیکن استاذہ آپ آ جائیں تو اچھا ہوگا کیونکہ محرم کا لیکچر اس کلاس کو بھی سنانا ہے. میں نے کہا بولو، آپ کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. اللہ کا نام لے کے ہم نکلے، یقین کریں 4 بجے میں نکلنا تھا، 5:30 ہو گئے. پھر ہم نے اس کے میسج کے بعد اس کو کچھ نہیں کہا. وقت آ گیا تھا عشاء کا، میں نے کہا فرض پڑھ کے نکلتے ہیں، زندگی کا پتا نہیں. کرتے کرتے 6 بج گئے ہمیں، ہم نے کہا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب آپ سوچے ذرا، ہارے ہوئے قیدیوں کی طرح آدھے دل کے ساتھ نکلنے والی کیفیت تھی. بچے بھی 2 تیار تھے ہمارے ساتھ، ان کو منع کیا کہ بیٹھ جائیے، کری استاذہ اسٹرانگ بھی آ رہا ہے. میں نے کہا آئے گا تو کوئی بات نہیں، جہاں سب پہ آئے گا. ہم چلے، وہ کہتے ہیں نا کہ سر منڈواتے ہی اوڑھے پڑے. آدھا رستہ نہیں گزرے مجھ سے فون آ گیا، میں نے کہا اللہ خیر کہو، استاذہ بجلی بھی چلی گئی ہے. مجھے لگا کہ پاکستان کی بات ہے. اب آپ سوچیں، یہ میں کیوں سناتی ہوں آپ کو کہانیاں کہ آپ دیکھیں. اور ہم نے اس وقت آپ لوگوں کو بھی سوچا تھا کہ اگر ہماری جگہ کوئی اور ہوتا، کسی سے مشورہ کرتے کیا کریں، تو بلا فلاں کیا مشورہ دیتا، فلاں کیا دیتا. ہر بندہ اپنے حال پہ لے کے سوچے. یقین کریں آدھے سے قریب تھے. بریرا کہتی استاذہ بجلی چلی گئی. میں نے کہا ہم پاکستان میں طوفان بہت تھا اور کہہ باہر قلیم بھی اڑ رہا ہے، بجلی چلی گئی، اب آپ کیا کریں. میں نے کہا آپ کیا کہتی ہیں ہم کیا کریں. کہتی آپ دیکھ لیں، اگر آپ زیادہ قریب ہیں تو آ جائیں، دور ہیں تو چلے جائیں. میں نے کہا صدف ہم کدھر ہیں؟ آدھ ٹپ گئے. کہتی بس آدھے سے اوپر ہی. میں نے کہا پھر؟ کہتی چلتے ہیں اب آ گئے ہیں تو. ہم نے گاڑی نہ بھی چل پڑے، ہم نے کہا جو ہوگا دیکھیں گے، چلتے ہیں، کوئی بات نہیں، مل لیں گے. یقین کریں ہم 15-20 منٹ اور لگے، ہم پہنچ گئے. پورا گھوپ اندھیرا، جس کو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں دکھ رہا تھا. گاڑی کی لائٹوں میں ہم نے گاڑی چلا کے وہ گھاس پھوس سی ہے اس میں بستے ہوئے نکلے اندر، بالکل گھوپ اندھیرا. اور میرا دل کھل گیا، پورا اندھیرا تھا کمرے میں. لیپ ٹاپ کی اندر چارجنگ چونکہ تھی تو بریرا نے کلاس نہیں کاٹی، پوری کلاس چل رہی تھی. اور آواز چونکہ اس کی اتنی تھی کیونکہ اسپیکر سے کام نہیں کر رہے تھے تو، لیکن روم کے حساب سے آواز ٹھیک تھی. مجھے دیکھ کے ہلے جلے، میں کہ خاموش رہے، چپ کر کے ہم جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھے. سورہ زاب کر چکے تھے اپنے لیسن کی، کتاب و توحید چل رہی تھی، وہ فائل پوری ہوئی. چند منٹ کا ڈسکشن کیا ان سے. بیچ میں میں نے کہا اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ تو 2-2.5 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، بریک بھی نہیں لی. 2-4 منٹ کا ان کو اسٹریچ دیا، بریک ٹائپ جس کو دیتے ہیں. سب اندھیرے میں ہو رہا ہے، کوئی عذر نہیں، نیور. بالکل ایسے تلقین کریں پاکستان کا کوئی گاؤں ہے کہ جہاں لائٹ کی روشنی میں بیٹھے. دوبارہ کب واپس آ جائیں؟ میں نے کہا جو ہوگا. شکر ہے میرے لیپ ٹاپ میں چارجنگ تھی. میں نے کہا چلو میرا لیپ ٹاپ کھل گیا، میری ریکارڈنگ ہو جائے گی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. میں نے کہا آپ کو میں دکھ رہی ہوں؟ کہتی آپ ہمیں دکھ رہے ہیں، لیکن یقین کریں مجھے پورا روم بالکل ڈارک دکھ رہا تھا، کچھ نہیں دکھ رہا. اس کی روشنی میرے منہ پہ پڑ رہی تھی تو ان کو دکھ رہا ہوگا. میں نے لیکچر شروع کر دیا. میں نے کہا آپ جانتے کیا، پورا میرا 40-50 منٹ کا لیکچر کیا، ایک دم بجلی آ گئی. آخری 20-25 منٹ کے بعد لیکچر پورا کر کرا کے ہم واپس آ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. کتنی ہرڈلز آ سکتی تھی، چاہیں کہ نہ سوچ لیں، دیکھ لیں، آ گئی ہوگا، مر نہ جائیں، کھپ نہ جائیں. جب نکل پڑے ہم نے کہا آج ہم ایمان لینے آئے ہیں، آج ہم اللہ کو ایک کریڈٹ کارڈ دینے آئے ہیں کہ اللہ کبھی کوئی مشکل میں پھنس گئے تو اس موقع کو یاد کر لینا کہ ہم آئے تھے، ہم نے کمٹمنٹ نبھائی تھی. یہ رستہ اتنا پیارا ہے. میں نے ان کو جاتی کہا، میں نے کہا اگر کوئی چیز لینے آنا ہوتا تو اس موسم اور ان حالات میں ہم کبھی نہ آتے. دینے والا آ جاتا ہے، لینے والا کبھی نہیں آتا. اس حالات میں مٹی ڈالو جی، ہم نے کیا لینا ہے ان سے، ہم گھر بیٹھے جان میں ڈالنا ہے، ہم تو آپ کو دینے آئے ہیں، لے لیں ہم سے کچھ. اور الحمدللہ ورتھ اٹ ہمارا جانا. ہم نے پوری ہسٹری پڑھی، اس میں ہم نے سارے واقعات محرم کے تھوڑے تھوڑے میں نے ان سے ڈسکس کر کے آخر میں کربلا کی بھی ان کو ریئلٹی سنا دی. کہتے ہم نے تو آج تک یہ سنا ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا آپ آج اب بیٹھے ہوئے تو سن لیا نا، تو اللہ کا راستہ کبھی ضائع نہیں جاتا. میں نے کہا اس سے صرف تمہیں اور مجھے ایمان ملے گا، اور کچھ نہ کسی کو ملے. یہ جو مشکل حالات کے فیصلے ہوتے ہیں نا، یہ بندے کو بہت گاڑ دیتے ہیں. پھر جس طرح کہتے ہیں نا، مان ہو جاتا ہے اللہ پہ، اللہ میں نے بھی تو یہ کیا تھا نا. ہم جب بہت واہ واہ ہو، بڑی آگے سے کوئی بہت وارم ویلکم اور ایسی ہو جی پنڈال بھرے میں، وہ تو ہم نفس کے لیے جاتے ہیں، وہ تو ٹور ٹپے کے لیے جاتے ہیں. ایسے موقع پہ تو اللہ کے لیے بندہ جاتا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا. تو اللہ کے راستے میں چلنے والے کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا، قد اجر ہو اللہ. ایسے لگتا ہے کہ بندے کو بس اللہ کی آواز آ جائے کہ آج تمہارے اس کام کے بعد مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اجر کبھی کسی کا ضائع نہیں کرتا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کچھ نہ ملے ہمیں اس سارے ٹرپ سے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں تو بچ گئے سو لاکھوں پایا. ہمارے تو گناہ اتنے ہیں کہ ہم کوئی ایسی 2-4 نیکیاں نہ کریں گے تو بچیں گے کہاں سے ہم. پھر اس کے بعد جب تم اللہ کے راستے میں پہنچو، یہ جو آیت نمبر 101 ہے، یہ صلاۃ القصر کے بارے میں ہے. کیسے؟ اور جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کو قصر کر لو. پھر اگر تم ڈر جاؤ کہ فتنے میں ڈالیں گے تمہیں وہ لوگ، تو پھر بے شک کافر تو تمہارے لیے دشمن ہے. خاص واقعہ ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا, حضرت عائشہ کا ہار نہیں مل رہا تھا, مسلمان ڈھونڈتے رہے اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. پھر اس کے بعد صلاۃ القصر یعنی سفر میں نماز کو مختصر کرنے کی آیات نازل ہوئی, اور ساتھ اس سے آگے 102 میں صلاۃ الخوف بھی ہے. دشمنوں نے کہا گنوا دیا اور ان کو تم نے مارا نہیں, کہا کوئی بات نہیں, ایسی نماز آنے والی ہے جو ان کو ان کے گھر اور بیوی بچوں سے پیاری. عصر کی نماز کی طرف اشارہ تھا, عصر سے پہلے یہ آیتیں اتر گئیں کہ نہیں اب سارے اکٹھے نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ صلاۃ الخوف کا طریقہ بتا دیا آیت 102 میں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اور جب آپ ان کے بیچ میں ہوں تو آپ قائم کریں ان کے لیے نماز, بس چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ آپ کے ساتھ اور لے لے اپنا اسلحہ, پھر جب وہ سجنے میں جائیں وہ ہو جائیں پیچھے اور آ جائے دوسری جماعت جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی, بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ اور لیے رکھیں اپنے اسلحہ اور بچاؤ کا سامان. کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ, بس تم پر وہ یکبارگی جھک جائیں, یکبارگی جھکنا, اور نہیں تم پر اس پر گناہ کہ جب کوئی تکلیف ہو تمہیں بارش کی وجہ سے یا مریض ہو کہ تم اپنا سامان اتار دو, اسلحہ چھوڑ دو اور لے لو اپنا بچاؤ, بے شک اللہ نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا. کس نے ایسی نمازیں پڑھی ہوں گی؟ جنگ کا وقت, دشمن سامنے اور کوئی آگے جا رہا ہے, کوئی پیچھے جا رہا ہے, ایک رکعت پڑھنے والے اب فوج میں جا کے کھڑے ہو رہے ہیں, پیچھے والے آگے آ رہے ہیں, امام کی چار رکعتیں ہو رہی ہیں, مقتدیوں کی دو ہو رہی ہیں. یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ جنون بتا رہا ہے کہ اللہ تجھے نہیں بھولیں گے. نماز ہے, گولیاں چل رہی ہیں, دشمن آگے ہے, پھر بھی جماعت سے نہیں ٹوٹیں گے, کٹیں گے نہیں. یہ زمائیاں سکھائی جا رہی ہے, مسلمانوں کو ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے کہ تمہاری کوئی ویلیو نہیں, تم ہوا کی طرح اکھڑ جاؤ گے اگر تم تنہا ہوگے. لیکن مسلمان جب اپنا روب گما دیتے ہیں تو اس طرح فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں. میں تو ان آیتوں کو پڑھ کے ہمیشہ سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ پھر کیا تعویل ہے گھروں میں نماز چھوڑنے کی. عام حالات میں ہم مسجدوں میں نہیں جاتے, ہم عام حالات میں جماعت کی نمازیں چھوڑے رکھتے ہیں. اللہ کا دین کتنا خوبصورت اور ہمیں ہر حالات میں نیکی پہ قائم رہنا سکھاتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 103 میں بتایا کہ اب یہ نہیں ہے کہ اب گھر میں بھی نماز میں اتنی اچھل کود شروع کرو, آگے پیچھے جاؤ, بلکہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ, جب نماز پوری کر چکو تو ذکر کرو اللہ کا کھڑے اور بیٹھے اور جنوب پہ. یہ کیا مطلب ہے کہ نمازوں کے ساتھ اپنا تقوی لپیٹ نہ دو, تمہاری نمازیں چلتے پھرتے تمہاری زندگی کے معاملات میں دکھے, پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ تو نماز قائم کرو, یعنی یہ خوف کی اور جنگ کی حالت ختم ہو جائے گی. تو پھر گھر جا کے جب بھی باقی نمازیں ہوں گی وہ سکون سے پڑھو, اور اس نماز میں چونکہ صحیح طرح ادائیگی نہیں ہو سکی تو پھر چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو. بے شک نماز ہے مومنوں پر وقت مقرر, یہ ہے نماز کا فلسفہ. وہ کہتے ہیں نا آگے اگر لڑائی عین لڑائی میں وقت نماز, گر پڑا بندہ ہے مومن سجدے میں. اصل اللہ یہ دیکھتا ہے, ہانڈی کا چولہا بند کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اللہ کو تو بتا دیے کہ ہمیں یقین ہے کہ کانت علی المومنین کتاب موقوتا, وقت کی نماز اور بے وقت کی ٹکریں. اس لیے دعا کریں, کوشش کریں اپنی زندگی میں یہ اصول بنائیں, آپ فرض نماز ہو جائے آپ گھر سے نہ نکلیں, جو ہوگا دیکھیں کہ پہلے فرض تو پڑھ لوں, رب نے پکار لیا اب میں کسی اور کی بات کیوں سنوں. ولا تحن فی ابتغاء القوم, اور نہ سستی کرو دشمن کو ڈھونڈنے میں, اگر تم درد سہتے ہو تو بے شک وہ بھی تو درد سہتے ہیں جیسے کہ تم درد سہتے ہو. لیکن ترجون من اللہ ما لا یرجون, تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے, اور اللہ ہے وہ علم والا اور حکمت والا. تم بھی کٹتے ہو وہ بھی کٹتے ہیں, لیکن ان کو کیا چاہیے اللہ سے؟ کچھ بھی نہیں, تمہیں تو جنت مل جائے گی. اس لیے بھی شہدا کا ماتم نہ کرو, ان کے بارے میں رو نہیں, بلکہ یہ تو ایک احساس ہے اللہ جس کو دے دے. اس کے بعد آیت نمبر 105 سے لے کر اگلے دو تین رکو, بلکہ میں آپ کو آیت نمبر بتا دیتی ہوں, یہ پوری واقعہ آیتیں جو ہیں یہ ایک خاص واقعے سے متعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو واقعہ ہوا تھا, ایک شخص نے چوری کی اور چوری کا سامان ایک یہودی کے گھر میں چھپا دیا, اس خیال کے ساتھ کہ اگر چوری کھل گئی تو اس کا نام آ جائے گا. چوری کرنے والا مسلمان تھا, جس کے گھر میں رکھا وہ یہودی تھا. خیال کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف مقدمہ دیں گے اور مسلمان کا ساتھ دیں گے. اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا, اس کے قبیلے والوں نے صرف برادری سسٹم ذات پات کے نام پر اپنے شخص کا ساتھ دیا, حالانکہ ان کو پتا تھا ہمارا شخص چور ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً دو رکوع نازل کر دیے کہ ایسے لوگ جو صرف ذات برادری کے نام پہ لوگوں کو بڑا کر دیتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہوتے ہوئے اگر ان کی باتیں سن کے غلط فیصلہ کر دیتے تو قیامت کے دن انسان کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت ہی زیادہ تکلیف کی بات تھی. آیت نمبر 105 سے لے کر 126 تک یہی واقعہ اور اس کے اندر سے کچھ عمل کی باتیں ہیں. اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, بے شک ہم نے آپ پر نازل کی کتاب حق کے ساتھ تاکہ آپ فیصلے کریں لوگوں کے درمیان ساتھ اس کے جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا, اور خیانت کرنے والوں کے لیے آپ جھگڑا کرنے والے نہ ہوئیے گا, اور بخشش مانگے اللہ سے, بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اور نہ آپ جھگڑا کریں ان لوگوں کے بارے میں جو خیانت کرتے اپنے نفسوں پہ, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا بہت خیانت کرنے والے بہت گناہ گار کو. وہ چھپتے ہیں لوگوں سے اور نہیں چھپ سکتے اللہ کو جبکہ وہ ان کے ساتھ ہے, جب وہ راتوں کو سرگوشیاں کرتے ہیں اس بات کی جو وہ پسند نہیں کرتا, اور بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ جو وہ کرتے ہیں اس کو گھیرنے والا ہے. تم وہی لوگ ہو جنہوں نے جھگڑا کیا ان کے بارے میں اس دنیا کی زندگی میں, تو بتاؤ کون جھگڑے گا ان کے معاملے میں اللہ کے سامنے قیامت کے دن, اور کون ہوگا ان کی طرف سے وکیل. حقیقت کہہ کہ وہ میں یا عمل سو ہوں اور یسلم نفسا ہو سم میں یستغفر اللہ, جب برا عمل کرے پھر اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا, اور جو کوئی گناہ کمائے گا پس اس کا گناہ اس کے اپنے خلاف ہوگا, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور جو کوئی خطائیں اور اسم کمائے اور اس کے بعد بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو اس نے بہت بڑے بہتان کو اٹھایا اور اسم مبین کو. اور یہ تو اللہ کا فضل نہ آپ پر ہوتا اور اس کی رحمت, تو ایک گروہ نے تو فیصلہ کر لیا تھا آپ کو بھی بھٹکانے کا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریپ کر رہے تھے, جھوٹی گواہی دے رہے تھے تاکہ اللہ کے نبی غلط فیصلہ کر دیں, اور نہیں وہ بھٹکا رہے مگر اپنے نفسوں کو, لیکن وہ نہیں ضرر دے سکیں گے آپ کو کچھ بھی. اور اللہ نے نازل کی آپ پر کتاب اور حکمت اور سکھایا آپ کو وہ جو آپ نہیں جانتے تھے, اور ہے اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا. اس طرح قرآن پڑھنے کا مزہ آتا ہے, یقین کریں گے. دیکھیں میں آپ کے سامنے عربی ہے, میں کئی ٹھیک ترجمہ نہیں کرتی, کتنے میں نے سیشنز قرآن کے کرائے ہیں الحمدللہ, دورے قرآن بھی ہوتا ہے تفسیر ہے. اس وقت جب میں پڑھتی ہوں نا تو میں اپنے آپ کو رئیس سمجھتی ہوں, میں دنیا کا سب سے امیر شخص سمجھتی ہوں کہ اللہ میں آپ کا کلام ٹھیک ہے, میں لفظ بلفظ کر بھی نہیں رہی ہوتی اور ضرورت بھی نہیں ہے, صرف بات سمجھانی مقصد ہے, لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ آپ اس سے بھی اچھی طرح کر سکیں. جب تک قرآن اس طرح آپ کے ساتھ نہیں چلتا پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے, فہم کلیئر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم اور عمل میں برکت دے. یہاں پہ یہ پورا ہوا سیشن. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. جي آواز ٹھیک ہے سب کے لیے؟ الحمد للہ. جی الحمد للہ. تو ماشاء اللہ آج کا جو روم ہے اس سے کیا بات سیکھی سب شیئر کریں سب سے پہلے. اور the study told about walking in Allah's way whether easy in whether in easy or difficult times was so motivating. Bilkul aap ne sahi kaha. Aur baaki ye hota hai na ki hum thodi si mushkil aati hai to hum samajhte hain bas. Mujhe aisa lagta hai hamare dil ke andar koi cheez hoti hai jo pehle hi rukna chah rahi hoti hai aur bas ye ek aakhri backup ho jata hai ki acha theek hai main ruk jati hu kyunki ab ye ek reason ban gaya, ab ye ek uzr ban gaya. تو لیکن صحیح بات ہے کہ جتنا ہماری طرف ہمارا ارادہ اور ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر اتنی زیادہ ہم اچھے طریقے سے عمل کر سکتے ہیں نا. آپ سب نے باقی میں کیا سیکھا؟ جی باقی سب لوگوں نے کیا سیکھا؟ مجھے واقعی میں اس آیت نے بھی بہت موٹیویٹ کیا کہ جس کی اس میں استاد بتا رہی تھی کہ یعنی انسان جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت کرتا ہے, کچھ سیکریفائسز کرتا ہے, اس کا درجہ بڑھتا ہے نا. اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے کاموں سے نہیں رکنا چاہیے. جی بالکل, اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے, چلتے پھرتے ہیں. کوئی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ ہماری ایفرٹس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے. جی بالکل صحیح. اور مشکل وقت پر ہماری چیکنگ ہوتی ہے, ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور جیسے کہ ہماری زندگی آف کورس ایک ٹیسٹ ہے, تو ظاہر ہے کہ ٹیسٹ میں تو پھر سوالات بھی آتے, اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر سوالات کے تو پھر ہم کہ ہمارا ٹیسٹ بھی ہو جائے, ہمیں اچھا رزلٹ بھی مل جائے. قائدون اور مجاہدون برابر نہیں ہو سکتے. بالکل, یہ واقعی بہت موٹیویٹنگ آیا تھا ہم سب کے لیے. ایز پر عمل درجے بلند ہوں گے, اور اللہ انسانوں کو درجے ان کے اعمال کے مطابق دیں گے. بالکل صحیح. اینڈ مور دی ڈیفیکلٹیز مور دی ریوارڈز آف کورس. لیکن مجھے ایک یہ بھی بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جیسے ہمارے دین میں ہمیں نہیں کہا کہ ہم آزمائشوں کو مانگیں, بیکاز جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس سے آزمائشیں آتی ہیں یا مشکلات آتی ہیں تو اس سے اللہ زیادہ محبت کرتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کتنا زبردست ہے کہ ہم مانگیں بھی نہیں, اور اگر آ جائے تو پھر ہمارے دل کو خوش کرنے کے لیے کتنی اچھی موٹیویشنز ہیں, بونسز ہیں کہ اچھا چلو یہ کام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے. حکم آنے کے باوجود کیا ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے؟ صحیح بات ہے. اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی بخشش مانگنی ہے, وہ بخشنے والا مہربان رب ہے. بالکل صحیح. تو انشاءاللہ تھوڑے بہت ہم اپنے ورڈ میننگ کر لیتے ہیں. جناب سپورٹ, جی بالکل, خائن کو کبھی بھی نہیں سپورٹ کرنا چاہیے جو خیانت کرنے والا انسان ہو. بالکل صحیح آپ نے کہا. تو انشاءاللہ پھر ایسا کرتے ہیں ہم نے تھوڑا سا اپنے ورڈ میننگ کو ریویو کر لیں, آپ تو سب ریڈی ہوں گے. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 88 سورۃ النساء. جی آیت نمبر 88 میں ہی دیکھتے ہیں. بسم اللہ. او کیسا ہم, او کیسا ہم, اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ اونا کر دیا ان کو. جی بالکل صحیح, اوندھا کر دیا, بالکل الٹا کر دیا یا اوندھا کر دیا, دونوں اس کے ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیے. جی آئی نمبر 90 کے اندر دیکھیں گے حصیرت, حصیرت اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ حصیرت کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ جی بالکل ٹھیک, آپ نے روٹ ورڈ بھی اس کا بتایا. اچھا کہ تنگ ہو گئے, تنگ ہو گئے, تنگ ہو گئے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. ہا صاد اور را جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ بھی ہے, اور بالکل حسر حسار, تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں, نیکسٹ آئے نمبر 90 کے اندر ہی دیکھتے ہیں, بلکہ لسلطہم, لسلطہم اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ پورا ٹرانسلیشن پائے گا. لسلطہم, البتہ مسلط کر دیتا ان کو, البتہ مسلط کر دیں گے ان کو. جی بالکل, البتہ انہیں مسلط کر دیں گے یا البتہ مسلط کر دیتا ان کو. بالکل ٹھیک ہے, گڈ. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں, ایک سیکنڈ, آئی نمبر 91 کے اندر دیکھیں گے. اور آئی نمبر 91 کے اندر یا تعزیلوکم, یا تعزیلوکم, اور یہ ورڈ ہم پیچھے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. تو اب آپ لوگ بتائیں کیا اس کا ٹرانسلیشن ہے؟ یا تعزیلوکم, کنارہ کشی کریں تم سے. جی کنارہ کشی کریں تم سے, گڈ, ماشاء اللہ. باقی سب لوگ بھی ساتھ ساتھ لکھیں. سورۃ النساء کے اندر کافی حد تک ورڈز کچھ نئے بھی ہیں, تھوڑے سے ٹائم لیں گے یاد کرنے کے لیے. جن کو نہیں ابھی اس میں پکا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو ریوائز کریں گے تاکہ ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے میمورائز کریں. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھتے, جی آئی نمبر 93 کے اندر آ جائیں. متعمدن, متعمدن اس کا بتائیں. متعمدن جان بوجھ کر قصدن, بالکل ٹھیک. جی اعوذ باللہ من الشیطان. مغانم کسے کہتے ہیں؟ غنیمتیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں آئے نمبر 93 کے اندر دیکھ لیتے, اور اس میں چونکہ شاید میں موسٹلی ایوری تھنگ از ویری کلیئر. القاعدین, قائدین بیٹھ رہنے والے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح خان بننا. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ آیا نمبر 95 کے اندر ہی دیکھیں گے, آیا نمبر 95 کے اندر. اور اس کے اندر سے آپ مجھے بتائیں مستضعفین, مستضعفین کمزور, بالکل ٹھیک ہے, کمزور. اور باقی سب لوگ بتائیں ویک, کمزور, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بے بس لوگ جو بھی ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیے ان شاء اللہ تعالیٰ آیا نمبر 100 میں دیکھیں گے, اور مراغمن, مراغمن کیا مطلب ہے؟ فراغت, ویری گڈ ماشاء اللہ, مراغمن فراغت. مقام ہجرت کہنا چاہ رہے ہیں, مقام ہجرت کہہ رہے ہیں, یعنی آف کورس کی جگہ کے سینس میں ہے. تو شاید یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جی پناہ کی جگہ, اقامت گاہیں, یعنی کہ وہی بات کی پناہ کی جگہ, یہ جہاں پر انسان جو ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد 100 میں دیکھیں یدرکھو, یدرکھو کیا ٹرانسلیشن ہے؟ آپ پکڑے اس کو, بالکل ٹھیک ہے, پا لے گی تم کو. یدرکھو یہاں پر تم کا ٹرانسلیشن کیسے کریں گے ہم؟ یدرکھو اس کو, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. جو پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں, ایک ہم اور ورڈ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم فنش کرتے ہیں. آئی نمبر 102 کے اندر دیکھیں انشاءاللہ, 102, اور یہاں پر آپ بتائیں فل یصلوا, فل یصلوا فل یصلوا پس نماز ادا کریں, بس چاہیے کہ نماز پڑھیں. جی بالکل, بالکل ٹھیک ہے. اینڈ ون لاسٹ مور اسی آیت میں, فیمیلونا, فیمیلونا, ویری گڈ ماشاء اللہ, سب نے صحیح لکھا ہے, بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھے. اور ابھی بتائیں کہ فیمیلونا اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ فیمیلونا تو وہ جھک پڑے, بالکل صحیح ہے, تو وہ جھک پڑے, بالکل صحیح, الحمد للہ. جی جزاکم اللہ خیرم کثیر, ان شاء اللہ یہیں پر اس کو سم اپ کرتے ہیں, مکمل کرتے ہیں. ماشاء اللہ گڈ گڈ پارٹیسپیشن, اور یہ پارٹیسپیشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سب کے لیے, کیونکہ ہم سب کی ریویژن ہو رہی ہوتی ہے الحمد للہ. ان شاء اللہ اب یہ سیشن کے بعد اپنا نیکسٹ سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں, جو کہ آپ کا تجوید کا ہے آج, تو سب ریڈی ہو جائیں اپنے نوٹس لینے کے لیے. تو ان شاء اللہ ہم شروع کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرم کثیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیسے آپ سب لوگ؟ اور بائی دی وے کیسے لگے لام کے مخرج؟ آپ لوگوں نے پریکٹس کی لام کے مخرج کے اوپر؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اوکے, آپ لوگوں نے سے کس کس نے مرر پریکٹس کی؟ آپ لوگوں نے مرر پریکٹس کی, مرر میں گمز کو اور ٹیتھ کی پوزیشن کو دیکھنے کی کوشش کی؟ ویری نائس, اٹس گڈ, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, آج ہم تھوڑا سا لام کے کامن ایررز کے اوپر کچھ تو ہم نے ڈسکس کیے تھے, تھوڑا سا اس کو مزید دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم حرف بوت کے اوپر جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے لام کے بارے میں دیکھا کہ مخرج آف لام جب زبان کی کے سامنے کے ایک تہائی جو کنارے ہیں وہ اوپر کے آٹھ دانتوں کے مسوروں کے ساتھ لگتے ہیں تو لام ادا ہوتا ہے. اس کے کامن ایررز میں سب سے پہلا ایرر تو یہ ہے کہ ہم لام کو اردو میں جیسے لام بولا جاتا ہے اس طرح سے بولتے ہیں, یعنی زبان کی نوک کو بالکل مسوروں دانتوں کے جو مسوڑے ہیں ان کے اوپر لگانے کے بجائے تھوڑا پیچھے کی طرف لگاتے ہیں اور صرف نوک لگاتے ہیں, سائڈز لگانے کی کوشش نہیں کرتے. یعنی ال ال تو یہ ایسی سکی یعنی ایسی اسکویزڈ ساؤنڈ آتی ہے, گھٹی گھٹی سی بہت پھیلی ساؤنڈ, اسپریڈ ساؤنڈ اس کی ہوتی ہے وہ نہیں بلکہ اسکویزڈ ویری اسکویزڈ ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے. ال ال تو آپ نے اس کو ایسے نہیں بولنا بلکہ ال زبان کو آگے بالکل گم لائن سے تھوڑا سا پیچھے آپ نے لگانا ہے اور تاکہ آپ کی ساری بالکل اگر ایگزیکٹ گم لائن پر بھی چلے جائیں گے نا جو جہاں پر دانت جڑے ہوئے ہیں اس لائن کے اوپر چلے جائیں گے تو بھی ساری سائڈز اچھی طرح نہیں لگ سکیں گی. تو اس سے ہلکا سا پیچھے اور زبان کو یوں پھیلا دیں کہ وہ ساری اس کی سائڈز لگیں. ٹھیک ہے, تو اس کا پہلا تو کامن ایرر یہ ہے کہ اس کو ٹپ کے ساتھ بولا جاتا ہے اور اس کا مخرج استعمال نہیں کیا جاتا. پھر بہت سارے لوگ اس کو موٹا کہتے ہیں, ان کے اندر یہ ہیبٹ بن جاتی ہے کہ لام موٹا کر کے پڑھا جا رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ لام صرف اور صرف لفظ الجلالہ میں کچھ اسپیسیفک کنڈیشنز کے ساتھ ہیوی پڑھا جاتا ہے اللہ کے ورڈ کے اندر, لیکن ہمیشہ یہ ہیوی نہیں پڑھا جاتا. تو جب بھی آپ باقی جگہ کے اوپر لام کو پڑھیں تو آپ اسے لائٹ رکھیں, ولا ولا ناٹ لائٹ ولا لا, یہ موٹا نہیں, نہ الف کو موٹا کرنا ہے نہ اتسلف لام کو, جیسے الحمد نہیں الحمد, جیسے ورڈ قل تو قل کر کے نہیں کیونکہ یہ ویسے بھی ہیوی لیٹر کے بعد آ رہا ہے, قل نہیں قل قل, اسی طرح سے قل لام کو آپ نے پھیلا کے بولنا ہے اور اسے لائٹ رکھنا ہے. پھر اسی طرح سے ورڈ ولیت وف, تو آپ دیکھیے اس میں دونوں لام ول, اسے بھی آپ نے ول یوں نہیں ول نہیں ول یت لف, اور اس کو بھی لوف لوف نہیں و نہیں ول یت لف. اسی طرح سے ورڈ آپ نے اسے لو لو نہیں پڑھنا, یعنی لو نہیں آل, صرف لفظ جلالہ کلام ہیوی ہوتا ہے اور وہ بھی سم ٹائمز نہیں ہوتا اگر اس سے پہلے کسرا رہی ہو, جیسے قولی اللہم قولی اللہ, بالکل لائٹ کر کے آپ نے اسے پڑھنا ہے. تو اس کے اندر یہ بھی پرابلم آ رہا ہوتا ہے کہ چونکہ سم ٹائمز ہیوی پڑھا جا رہا ہے تو اس کو ایگزیجریشن اس کے ساتھ کرنے لگ جاتے, اور خاص طور پر جب لام بما کے بعد آ رہا ہے تو اس کو پوری طرح سے وقت نہیں دیا جاتا اور اسے لائٹ نہیں کیا جاتا, وہ بما کے فیکٹ میں رہتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کچھ ورڈز بول کے بھی دکھائے, قول قول اس طرح سے نہیں قول, پوری طرح سے زبان کو پھیلا دے اگر یہ بما کے بعد آ رہا ہے. اوکے, پھر آپ نے لام کو نہیں ہلانا. اٹس اے ویری ویری کامن ایرر کہ اسٹوڈینٹس لام کو باؤنس کرتے ہیں, جیسے الحمد تو ان سے ال نہیں الحمد, جب آپ اس کے پورے مخرج کو ہٹ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی ٹائم لے گا. رب الع نہیں رب العالمین, اور سم ٹائمز میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسٹوڈینٹس اچھا ٹائم دیتے ہیں کیونکہ لام کا مخرج ایک بہت وائڈ مخرج ہے, تو اتنے مخرج کو ہٹ کرنے کے لیے نا آپ کو تھوڑا وقت چاہیے, یعنی آپ ایک دم سے ہٹ نہیں کر دیتے, کوئک ہٹ نہیں ہو سکتا, تو یہ میڈیم ٹائم لیتا ہے. یعنی جب بھی یہ ساکن آتا ہے خاص طور پر لام, تو لام کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اسے میڈیم ٹائم دیں, تو آپ نے اس کو تھوڑا وقت دینا ہے. اور میں نے بازو کا دیکھے کہ اسٹوڈینٹس یہ ٹائم بہت خوبصورت دیتے ہیں مگر اس کے بعد جب نیکسٹ لیٹر پہ جاتے ہیں تو ہلا دیتے ہیں. جیسے لاسٹ کلاس میں بھی ہم کچھ لیٹرز کے اوپر یہ ڈسکشن کرے تھے, تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. یہ ایرر کس طرح سے ہوتا ہے, لائک ربل ربل ربل, یو کین ہیئر دا ساؤنڈ لائک ایڈیشنل ساؤنڈ وچ از کمنگ آفٹر دی لام ساکن, دیٹس ناٹ الاؤڈ. لائک ربل آپ نے بہت خوبصورت ٹائم دیا, اب آپ آ یعنی ساؤنڈ کو مخرج پر ختم کر دیں اور پھر آئین کے لیے موشن لیں. اگر آپ ساؤنڈ کو مخرج پر ختم کرنے کے بغیر آئین کے لیے موشن لیں گے تو ساؤنڈ آپ کی کم بیک کرے گی, جیسے ربل ربل, یہ جو ایڈیشنل ساؤنڈ آ رہی ہے یہ نہیں آنی چاہیے, ربل ربل عالمین یعنی آپ نے ساؤنڈ کو مخرج پہ ختم کر کے پھر آئین کے لیے انیشیٹو لینا. آپ کے لام کے اندر قلقلا نہیں ہونا چاہیے اور اس کا ٹائم پورا ہونا چاہیے, یعنی آپ اس کو تھوڑا ٹائم دیں, توسط ٹائم دیں, میڈیم, بہت زیادہ نہیں لیکن میڈیم ٹائم دیں, پوری طرح سے مخرج کو ہٹ کریں اور میک شور کہ آپ کی زبان پیچھے سے اسٹریٹ رہے, آپ کی زبان جو ہے وہ پیچھے سے اوپر نہیں اٹھنی چاہیے. ایک اور اس کے اندر کامن ایرر ہے اور وہ یہ ہے کیونکہ لام کا مخرج نون کے بہت زیادہ قریب ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی کلاسز میں جن سسٹرز کے نون اور را اور لام یہ بہت ایک دوسرے کے کلوز ہیں, نون کی کلوزنس کی وجہ سے لام کے اندر غنہ ایڈ ہونے لگ جاتے ہیں, لائک دا ورڈ اللہ اللہ نہیں اللہ یا ولا یا رب بل, اس طرح سے رب نہیں رب ولا اللہ ناٹ اللہ. اس ورڈ کے اندر بہت سارے اسٹوڈنٹ ایرر کرتے ہیں, ورڈ اللہ کو اللہ بولنے کی بجائے وہ اللہ ناک میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی بھی لام ہو, کسی بھی طرح کا لام ہو, آپ نے لام کے اندر بالکل نیزل ساؤنڈ ایڈ نہیں کرنی. اور نیزل ساؤنڈ کو ریڈ آف کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ پریشر آف ساؤنڈ کے اوپر فوکس کریں. آپ نے جو آواز کا پریشر ہے نا اس کی طرف فوکس کرنا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے. اگر آپ کا جو پریشر آف ساؤنڈ ہے وہ اندر کی طرف جا رہا ہے یعنی حلق کی طرف ہے تو وہ سم ہاؤ نیزل کیویٹی کے اندر بھی جائے گا. آپ کا پریشر بالکل اسموتھلی آؤٹ ورڈ ہونا چاہیے, کوئی ایسی ساؤنڈ نہیں ہے جو حلق کی طرف جائے اور کوئی ایسی ساؤنڈ نہیں ہے جو ناک کی طرف جائے ایکسیپٹ نون اینڈ میم. ٹھیک ہے, اللہ اور آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں لائک کہ کس طرح سے ناک میں ناک کی طرف آواز جا رہی ہے, کیسے اندر کی اس طرف آواز جا رہی ہے. اور پھر آپ نے کو بولا کہ آپ کی ساؤنڈ کی وہ ڈائریکشن نہیں ہونی چاہیے جو نون میں ہے, اندر کی طرف ڈائریکٹڈ نہیں ہونا چاہیے بلکہ باہر کی طرف اس کی ڈائریکشن ہونی چاہیے. انشاءاللہ جب آپ آہستہ آہستہ پریکٹس کے ساتھ یہ ڈائریکشن آف پریشر آف ساؤنڈ میں فیل کرنے لگ جائیں گے تو آپ کی بہت سارے ایررز آٹومیٹیکلی ریزالو ہو جائیں گے. اوکے, اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بوت کے اوپر. ہم آلریڈی ہی سارے ٹیتھ کو کور کر چکے ہیں, ہم نے دیکھا تھا بواحق تک جو ہے وہ ہمارے یوز ہو رہے تھے, اس کے گمز آپ کے لام کے لیے یوز ہو رہے تھے. آج ہم دیکھیں گے بواحین جو کہ بواحق کے بعد مولرز تھے, فرسٹ تھری مولرز بواحق کے بعد رائٹ سائڈ پہ اور اسی طرح سے لیفٹ سائڈ پہ. پھر اس کے بعد ہم نے نواجذ دیکھے تھے جو کہ بالکل آخر میں وزڈم ٹیتھ تھے, ون رائٹ سائڈ پہ اور ون لیفٹ سائڈ کے اوپر. تو بواحین اور نواجذ یعنی یہ فور ٹیتھ ہو گئے رائٹ سائڈ پہ اور فور ہو گئے لیفٹ سائڈ پہ. اب ایک چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے اور وہ یہ کہ جو ایریا ہم بوت کے لیے یوز کریں گے دیٹس ایون مور وائڈر دین لام. ٹھیک ہے, اس کا مخرج لکھ لیجیے, جب زبان کی پچھلی دو تہائی ٹو تھرڈ سائڈ آف دا ٹنگ یعنی دو تہائی زبان کے کنارے اوپر کے آٹھ یا چار دانتوں کے گمز کو لگتے ہیں تو بود ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے کتنا پارٹ لیا ٹنگ کا, ٹو تھرڈ, ایون مور دین دی لام, لام میں کتنا لیا تھا, ون تھرڈ. اچھا اس میں اب آپ دیکھیں کہ نمبر آف ٹیتھ تو وہی ہے, لام کے لیے بھی ایٹ تھا, یہ فور اینڈ ایٹ کے ڈفرنس تب آتا ہے کہ کچھ ریسائٹرز یا کچھ اسکالرز جو ہیں ایکچولی ساؤنڈ میں ڈفرنس نہیں ہے لیکن آپ وہی ساؤنڈ کریٹ کر سکتے ہیں جب آپ ایک سائڈ لگائیں, کوئی ایک سائڈ رائٹ لگائیں یا لیفٹ لگائیں یا آپ دونوں سائڈز لگائیں تو ساؤنڈ جو ہے وہ ایگزیکٹلی ویسے ہی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, جو بہت کے ریکوائرڈ ساؤنڈ ہے, کیونکہ ہمارا پرپز کیا ہوتا ہے کہ ہم اس تھیوری کو ہیلپ کر کے اس پرفیکٹ ساؤنڈ کو اچیو کریں جو ہمارے پاس اتھینٹک چین سے آ رہی ہے. تو وہ ساؤنڈ آپ اچیو کر سکتے ہیں چاہے آپ ایک سائڈ استعمال کریں یعنی فورٹیتھ, اگر آپ ایک سائڈ استعمال کریں تو آف کورس فورٹیتھ, اور اگر آپ دونوں سائڈ استعمال کریں ہیں تو پھر ایٹیتھ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایکچولی دونوں سائڈ لگا کے بوت کی ساؤنڈ کو اچیو کرنا زیادہ آسان ہے بہ نسبت ایک طرف لگانے کے. یہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ ایک سائڈ سے آپ زیادہ بہتر ساؤنڈ لے لیتے ہیں, لیکن میں نے اس کو بہت پریکٹس کیا, دونوں سائڈ لگانا زیادہ آسان ہے اس بوت کی پریسائز اور پرفیکٹ ساؤنڈ کو اچیو کرنے میں, جبکہ آپ ایک طرف لگا کے اتنی اسٹرانگ ساؤنڈ کریٹ کرنا شاید زیادہ مشکل ہے. اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس میں صرف ایک چیز آپ دھیان میں رکھیں کہ جو سائڈز آف ٹنگ ہے وہ زیادہ استعمال ہو رہی ہیں اور اس میں اسٹریٹ سائڈز استعمال ہو رہی ہیں. آپ نے جو ڈرا اوول کیا تھا اس میں جو سی کی جو شیپ تھی سامنے کا کرو تھا وہ تو لام کے لیے استعمال ہو گیا. اب یہ جو پیچھے کی اسٹریٹ سائڈز رہ گئی نا یہ استعمال ہو رہی ہیں اخبار میں. اور اگر آپ بواحق کو دیکھیں تو یہ بہت پیچھے نہیں ہے, یہ منہ کے بالکل فرنٹ پہ ہی آ رہے ہوتے ہیں, بہت قریب ہوتے ہیں, منہ کے قریب ہوتے ہیں. نمبر آف ٹیتھ سیم ہے, آٹھ لام میں ہے, آٹھ ہی بود میں ہے, مگر پارٹ آف ٹنگ بود کے لیے زیادہ ہے. یو نو وائی؟ اس لیے کہ جو ویٹھ آف لاسٹ ٹیتھ ہے نا, جو وزڈم اور طواحین کے ویٹھ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے نمبر آف ٹیتھ سیم ہے مگر سائز آف ٹیتھ نہیں سیم. اور پھر لام کے لیے فرنٹل ایریا میں کرو میں چلا جاتا ہے. تھوڑا سا ڈفرینسز آپ فیل کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے کس طرح سے اوائڈ کرنا ہے کہ آپ کا بال رانگ مخرج سے نہ آئے. ایک چیز جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی وہ یہ کہ سائڈ آف ٹنگ دونوں کے لیے ڈفرینٹ ہے. بال کے لیے ٹو تھرڈ سائڈ یوز کرتے ہیں جبکہ لام کے لیے صرف ون تھرڈ. اور یہ سائز کیوں ڈفرینٹ ہوتا ہے, حالانکہ نمبر آف ٹیتھ سیم ہے, فور لام ایٹ لام کے لیے ہے, ایٹ ہی بوتھ کے لیے ہے. یہ اس لیے ڈفرینٹ آ جاتا ہے کیونکہ جو ویڈتھ آف ٹیتھ ہے مولرز ہیں وہ ذرا وائڈر ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز یہ کہ لام کے لیے آپ فرنٹل ایریا استعمال کرتے ہیں جبکہ بوتھ کے لیے سون آفٹر بیک, لائک سون آفٹر بواحق, آپ کی زبان کے بھی ون تھرڈ کے فورن بعد والا زبان والا ایریا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو لام کے لیے زبان استعمال کریں وہ زبان چھوڑ کے پیچھے والی تمام زبان کا جو اس کی سائڈز ہیں وہ آپ کی بوتھ کے لیے یوز ہوں گی. ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آپ کی نوک بالکل بھی استعمال نہ ہو. بوتھ کے اندر کامن ایرر جو پایا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ بوتھ کو زبان کی نوک سے بولتے ہیں. ایکچولی آئی آلسو ہیڈ اے ویری ہارڈ ٹائم کہ بوتھ کو کیسے صحیح طریقے کے ساتھ پروناؤنس کیا جائے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس کے کامن ایررز آپ دیکھ لیتے ہیں, ہم نے مخرج دیکھ لیا. اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی میں آپ کو اس کی نا پوزیشن آف ایگزیکٹلی پریسائز پوزیشن آف ٹنگ بھی بتاؤں گی, پہلے کامن ایررز دیکھ لیتے. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے اس کو ٹپ سے نہیں بولا. اب آپ کی ٹپ کہاں ہوگی؟ آپ کی ٹپ گم لائن پہ نہیں, کیونکہ اس کا کامن ایرر ہے کہ لوگ اس کو دال کے مخرج سے بولتے ہیں. یعنی اسٹوڈینٹس اس کو کہاں سے پروناؤنس کرتے ہیں؟ دال کے مخرج سے, لائک دو دو. تو یہ دو نہیں ہے, ناٹ لائک اے دو, ناٹ لائک اے ہیوی دال. اب اس کے بعد جب آپ ٹپ اسکپ کرنے لگ جاتے نا تو آپ جیم کے مخرج پہ آ جاتے ہیں. آپ نے زبان کی ٹپ کو اسکپ کر دیا تو آپ جیم کے مخرج پہ آ گئے. تو پھر اسٹوڈینٹس اس کو کیسے بولتے ہیں؟ اڈو, لائک اڈو, دو نہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فوکس کرنا ہے مخرج کے اوپر. اور بوتھ کی جو ساؤنڈ ہے وہ آپ کی بہت کوئک اچیومنٹ نہیں ہوگی. ایکچولی جو مخرج آف بوتھ ہے از اے ڈیڈ ایریا, اس ایریا سے آپ ساؤنڈز نہیں بولتے. یعنی آپ دیکھیں آپ اپنی کامن لینگویج میں بھی پوسٹیریئر ٹو تھرڈ پارٹ تو ہم یوز ہی نہیں کرتے کسی لیٹر کے لیے, تو وہ ہمارا ڈیڈ ایریا ہے. نہ وہ ہماری زبان کا حصہ اور نہ ہماری وہ مولر آواز پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو آپ نے اس کو پہلے کیا کرنا ہے؟ اگین آپ نے مرر میں دیکھنا ہے آپ کے بواحق کے پیچھے طواحین اور نواجز کا کتنا ایریا ہے. پھر آپ مرر میں آپ اپنی زبان کی صرف سائڈز کو اوپر لگانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اب وہ لگ گئی ہیں, ڈونٹ گو آن اے ساؤنڈ لائک ویری کوئکلی. میں نے آپ کو کہا نا آپ ساؤنڈ بہت جلدی اچیو نہیں کر سکتے. آپ صرف اس ایریا, اس رائٹ مخرج کو ہٹ کریں, اس ایریا کو ہٹ کریں اور لائک ڈو دس ایکسرسائز کپل آف ٹائمز ان اے ڈے. اس سے ہوگا کہ وہ ایریا آپ کا اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائے گا اس ہٹ سے, اور پھر وہ ساؤنڈ کو کریٹ کرنے کی ابلٹی اس کے اندر آئے گی. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرسٹ انیشیلی آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ہٹ کرنا اور اس کو اسٹرانگ کر کے پھر آپ نے ساؤنڈ کے اوپر آنا ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں تو سب سے بڑا ایرر یہ ہوتا ہے کہ آپ بوتھ کو صحیح مخرج سے نہیں بولتے. صحیح مخرج سے بولنے کے لیے آپ کو پوری ٹنگ کا ایک آرٹ پتا ہونا چاہیے, اور اس کے لیے صرف اور صرف مخرج کافی نہیں ہے. اس میں کچھ صفات کو ایکسپلین کر کے, کچھ صفات کو ایڈ اپ کر کے میں پورا آپ کو نا زبان کا ایک سٹرکچر بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو زبان کو رکھنا کس طریقے سے ہے بہت کو بولنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ آپ دونوں سائڈس کو نا پیچھے سے بالکل نواجز سے شروع کریں اور اسٹریٹ رکھیں اپنی زبان کو, کسی طرح سے آپ نے اس کو کرو نہیں دینا. اگر آپ کرو دے دیں گے نا تو پیرلل سائڈ نہیں لگ سکیں گی, جو جو حافہ آ رہا ہے تواہین اور نواجز کے بالکل پیرلل وہی لگنے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو کرو نہیں دینا. اسٹریٹ یور ٹنگ. اب آپ کہاں سے لگانا شروع کریں؟ بالکل نواجز سے, بالکل اینڈ سے. آپ اپنی زبان کو تھوڑا پھیلائیں اور آپ اس کی کوشش کریں کہ آپ اس کے دانتوں اور گمز کے اوپر جائیں. کچھ ہلکا پھلکا دانتوں پہ بھی لگے گا, کچھ ہلکا پھلکا گمز پہ بھی جائے گا, لیکن آپ کا پریشر اس اوپر والے حصے کے اوپر آنا چاہیے. اور آہستہ آہستہ آپ نا, جیسے ہم نے جیم کے لیے کیا تھا, اب آہستہ آہستہ آپ اپنا حصہ ایڈ اپ کرتے جائیں. جتنا حصہ آپ لگا سکیں گے نا یہی وہ ایریا ہے جو لگے گا. اگر آپ بالکل نواجز سے لگانا شروع کرتے ہیں نا تو آپ بواحق تک جا ہی نہیں سکتے. ایکچولی زبان کا اگر آپ پوزیشن دیکھیں نا تو کرو میں آ رہی ہے. اگر پیچھے والا حصہ لگتا ہے تو لام والا حصہ آٹومیٹکلی اسکپ کرتا ہے. اگر آپ کا لام والا حصہ لگتا ہے, یو آر ناٹ یوزنگ فروم دا ویری بیک, گو ٹو دا ویری بیک. نواجز کو ہٹ کریں. اگر آپ نواجز کو ہٹ کر رہے ہیں تو آپ کا سامنے والا حصہ لام والا آٹومیٹکلی ایئر میں آ جاتا ہے, وہ لگتا ہی نہیں. آپ پوری زبان کو ایٹ اے ٹائم پورے گمز کے ساتھ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, تو آپ پیچھے والا حصہ جب آپ کا لگ جاتا ہے نا سارا, اب آپ دیکھیں آپ نے ہٹ کر لیا مخرج کو, آپ نے اچھی طریقے کے ساتھ ہٹ کر لیا. اب آپ نے زبان کا جو آف والا مخرج ہے نا, جو زبان کا بالکل ڈیپ پارٹ ہے, اس کو بھی اوپر اٹھائیں. زبان کے ڈیپ پارٹ آف ٹنگ کو بھی آپ نے اوپر کی طرف اٹھانا ہے. اس کو اٹھانے سے نا آپ کے منہ میں ایک پریشر سا آپ کو فیل ہوگا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کا جو لام والا مخرج ہے وہ ایئر میں ہے, وہ ہٹ نہیں ہوگا, وہ کہیں پریشر نہیں دے گا, لیکن آپ کی ٹپ اس سارے پوزیشن کی وجہ سے نا نال کی بہت کلوز چلی جائے گی. جیسے آپ اخفا کرتے نا تو آپ پوزیشن لے لے گی وہ, یعنی آپ کی ٹپ آپ کے دال کے مخرج کے بہت کلوز چلی جاتی ہے. اور یہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں آپ کا ڈیپ پارٹ اوپر, آپ کی ساری سائڈز اوپر ہیں, آپ کا ڈیپ پارٹ اوپر چلا گیا تو آپ کی ٹپ کہاں جائے گی؟ وہ آٹومیٹکلی اوپر جائے گی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پوسٹیریئر سائڈز ہیں یہ بہت پیچھے نہیں ہیں, یہ منہ کے بہت کلوز آ جاتی ہیں, کیونکہ دواحق اگر آپ چیک کریں تو یہ بہت پیچھے نہیں جاتے. تو دواحق کے بالکل پیچھے سے یہ لگے گا نا, تو یہ منہ کے بہت کلوز ہے, اتنا زیادہ فار نہیں ہے جتنا ہم اسے پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ شروع تو بہت بیک سے ہوتا ہے, لیکن آف کورس ٹو تھرڈ سائڈز ہیں تو آف کورس تھوڑا آگے آ رہی ہوں گی دواحق سے پیچھے پیچھے. تو اتنی ڈھیر ساری سائڈز اوپر اٹھی ہوئی ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسٹریٹ سائڈز ہیں جو لام کے لیے یوز ہوتی ہیں, وہ تو ساری آلموسٹ کرو میں آ رہی ہے نا. تو یہ اتنی ڈھیر ساری اسٹریٹ سائڈز جب یوز ہو رہی ہیں, ڈیپ پارٹ بھی آپ نے اوپر اٹھا لیا, تو لام کا جو ٹپ ہے نا وہ آٹومیٹکلی اوپر کی طرف دال کے مخرج کی طرف چلی جاتی ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, یہ جو سینٹر پارٹ ہے نا اس کو ہلکا سا نیچے پش کرنا ہوتا ہے, تاکہ بہت زیادہ نہیں لیکن ہلکا سا نیچے پش کرتے ہیں, اور بہت زیادہ یہ جا بھی نہیں سکتا. جب سائڈ ساری اوپر ہے, ڈیپ پارٹ اوپر ہے, تو یہ سینٹر والا حصہ بہت زیادہ نیچے نہیں جا سکتا. یہ ٹنگ کی جو پوزیشن ہے اٹس آلموسٹ لائک اے بوٹ. جیسے بوٹ میں آپ دیکھیں کہ سائڈ ساری اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے, ہٹ آپ کا صرف ٹو تھرڈ پوسٹیریئر پارٹ ہے, پریشر وہ گین کر رہا ہے, لیکن لام کا مخرج بھی ہلکا پھلکا اوپر ہی ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں جب اتنا ڈھیر سارا پارٹ زبان کا اوپر ہے تو آپ سینٹرل ایریا کو تو نیچے کر ہی نہیں سکتے نا, لیکن پریشر کا جو سینٹر ہے وہ ڈیپ پارٹ پہ ہوگا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سارا ایریا تو آپ کا لگ ہی نہیں سکتا, آپ نے صرف زبان کو ہٹ کرنا ہے, چن میں کوئی موشن نہیں آئے گی. تو آپ نے اس پیچھے والے حصے کو, یہ بالکل بوٹ کی شیپ بن جائے گی, آپ کی جو زبان کی شیپ ہے نا وہ بوٹ کی طرح ہوگی. ڈیپ پارٹ از آپ ٹو تھرڈ پوسٹیریئر سائڈز آر ٹیکنگ دا پریشر, اینڈ ایون ون تھرڈ سائڈز آر اپ, ناٹ ہٹنگ اینی ویئر, ناٹ ٹیکنگ دا پریشر, ایون دے آر ٹچنگ آن دا سائڈز بٹ دے آر ناٹ ٹیکنگ دا پریشر, اینڈ دا ٹپ از آلسو ایٹ دا ویری, آئی مین آن دا گم لائن آف ٹو ٹی. ٹھیک ہے, تو وہ پورا جو ایریا ہے وہ آپ کا کیا بن گیا, بورڈ کی طرح شیپ ہوگی. ڈیپ پارٹ بھی اوپر چلا گیا, سائڈ بھی آپ کی ٹو تھرڈ تو ہٹ کر رہی ہیں, بہت اچھا پریشر لے رہی ہیں. فرنٹل پارٹ میں بھی ٹپ آپ کی گم لائن کے کلوز چلی گئی, تو یہ کیا پوزیشن ہے, اٹس لائک اے بورڈ. اور جب آپ اس طرح سے پوزیشن بناتے ہیں تو آپ کا بورڈ بہت اسٹرانگ آتا ہے. اگر آپ ون سائڈ سے لینا تو مجھے لگتا ہے پریشر لیک آؤٹ ہو رہا ہے, لائک آئی کین ناٹ کنٹرول اٹ فرام ون سائڈ, میں وہ پریشر وہ ہیوینیس جو بورڈ میں ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوتی. تو تھوڑا سا ون سائڈ سے بولنا ڈیفیکلٹ لگتا ہے, بہ نسبت ٹو تھرڈ کے, لیکن آف کورس انڈیویجل ٹو انڈیویجل ویری بھی کر رہا ہوتا ہے. مے بی آپ لوگوں میں سے کوئی اس کو ون سائڈ سے بول کے دیکھ سکے. ٹپ آپ کی ایئر ملے گی, کہیں پہ ٹچ نہیں کرے گی. ٹپ کو پریشر نہیں گین کرنا چاہیے. اگر آپ کی ٹپ پریشر گین کریے نا, اگر آپ کی ٹپ جو ہے وہ پریشر گین کری ہے, اٹ مینس یو آر یوزنگ دا رانگ مخرج. جو حصہ پریشر لے رہا ہوتا ہے نا, وہی حصہ مخرج ہوتا ہے, وہیں سے ساؤنڈ انیشیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اگر وہاں سے انیشیٹ نہ بھی ہو رہی ہو تو وہ مکس ہو رہا ہوتا ہے اس جو ساؤنڈ انیشیٹ کرا پارٹ اس کے اندر, تو وہ پھر ٹپ پہ آپ کا پریشر نہیں جانا چاہیے. تھوڑا سا آپ کو اس کو کرنا پڑے گا نا تاکہ آپ اسے اوپر لے کر جا سکیں. تو ہلکا سا آپ کرو دیں گے تاکہ آپ کی سائز اوپر جا سکے. اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں نا تو جو آپ کی روف آف ماؤتھ ہے نا وہ اتنا وائڈ نہیں ہے جتنی آپ کی زبان وائڈ ہے, رائٹ. تو آپ نے نا ہلکا سا سائز کو اوپر کرنا ہوتا ہے, سائز کو یوں ٹوسٹ کر کے آپ نے کرو دے کے اوپر کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ ایگزیکٹ مخرج کے اوپر جا سکیں. سینٹر پارٹ آف دا ٹنگ, لائک یو کین سی مخرج آف جیم, وہ تھوڑا نیچے ہوتا ہے, بہت اوپر نہیں جاتا تاکہ ساؤنڈ کے اندر وہ پریشر آئے. لائک تو یہ ہیوینس کیسے آتی ہے, ڈیپ پارٹ ایز آپ سائڈز آپ تو سینٹر میں ہلکا سا یوں نیچے کی طرف, بہت زیادہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے نا, لیکن ہلکا وہ نیچے جائے گا. اور ٹپ از گوئنگ ٹوڈز دی مخرج آف دال, ناٹ لائک دو از ڈفرنٹ. اٹس ایکچولی ساؤنڈز لائک دو دو کمنگ فروم دا بیک. ٹھیک ہے, ٹو تھرڈ پوسٹیریئر سائڈ سے اور اس کے ساتھ والے دانتوں سے. میں اس کو بول کے ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں. ال دو اگر اسی کو دال کے ساتھ بولا جائے تو یہ ساؤنڈ ہوگی دو. اب آپ دیکھیں دو اینڈ دو از ڈفرنٹ. ال دو. ایکچولی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اٹس ان بٹوین دال اینڈ وا, بٹ ہم یہ کہہ سکتے اٹس ڈفرنٹ دین دال اینڈ وا بوتھ. ابھی ہم نے اس کے بہت زیادہ کامن ایررز نہیں پڑے بیکاز وی آر جسٹ ڈسکسنگ دا پوزیشن آف دا ٹنگ. یہ پوزیشن آپ کی جو ہے وہ بنانی چاہیے. آپ اس کو اس ویک آپ میرر میں جب دیکھیں گے تو ان شاء اللہ بہت ساری چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہو جائیں گی. کہاں ٹیتھ ہیں, کون سا پارٹ اس کے بالکل پیرل, کون سی سائڈز آف ٹنگ آ رہے ہیں جو اس کو لگانا ہے, کچھ ٹیتھ پہ کچھ گم پہ. کوشش کریں وہ پورا جو حصہ ہے وہ اچھا پریشر لے, ڈیپ پارٹ آپ کا اوپر جائے, کیونکہ سم ٹائمز ڈیپ پارٹ اوپر نہیں جاتا. ڈیپ پارٹ کے نیچے رہنے کی وجہ سے ساری ساؤنڈ حلق میں جا رہی ہوتی ہے, لائک او یو نا, گھٹی گھٹی اندر کی طرف جا رہی ہے. منہ کے اندر جب آپ ڈیپ پارٹ اٹھائیں گے تو وہ اس جو اسپیس آپ نے ہلکی سی بنائی نا اس کے اندر ساؤنڈ بلاک رہے گی اور اس کی وجہ سے یہ ہیوینیس آتی ہے, اسٹرانگ ہیوینیس. یہ اس بلاکنگ کی وجہ سے آتی ہے جو آپ نے ڈیپ پارٹ کو اوپر اٹھا کے کیا, جو آپ نے ٹپ کو اوپر اٹھا کے کیا, تو سب کر کے ساؤنڈ کو پریشرائز کر کے ایکوئنگ ساؤنڈ دے رہا, اسٹرانگ ہیوینیس دے رہا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں آپ نے نا اس کو کوئک ختم نہیں کرنا. اس کی ساؤنڈ کے اندر رننگ بھی ہے اور نو ایئر, جیسے سم ٹائم اسٹوڈنٹ اسٹاپ کرتے نا, لائک دیور سنگ یا پھر وہ یوں کرتے ہیں ال, تب دیکھیں صرف را ہے, ویئر از دود. آپ کا ایون اگر ہم اس دونوں کو کمپیئر کریں نا تو را سے زیادہ آپ کا دود کا ٹائم ہونا چاہیے ان لیٹرز کی کوالٹیز کی وجہ سے. ان شاء اللہ ہم تو کوالٹیز بعد میں پڑھیں گے, لیکن اس کو اگر ہم پروناؤنس کریں تو اٹ شوڈ بی لائک ال اب بہت کی ساؤنڈ زیادہ دیر ہوگی بہ نسبت را کے. نو ایئر نو باؤنس, ڈونٹ سے لائک ال یا ال اروج. ایکچولی ایئر تو مجھے لگتا ہے بہت کے اندر نکالنا زیادہ مشکل ہوتا ہے, آپ اس طرح سے آسانی سے ایئر نہیں آتی, لیکن باؤنس بہت آرام سے ہو جاتا ہے جب یہ بہت ساکن. تو سب سے پہلے تو آپ اس کے مخرج کے اوپر کام کریں, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف مخرج سے آپ کا گزارا نہیں ہونا, آپ نے یہ پوزیشن آف ٹنگ, یہ ایکچولی کچھ اس کی کوالٹیز کو مکس کر کے ایک پوزیشن آف ٹنگ جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے میں نے اس کو انڈرسٹینڈ کر کے تو اس کو مخرج کے اندر شامل کیا, کیونکہ جب آپ مخرج پریکٹس کرتے ہیں دین یو ول گو آن دا صفات اور آپ ڈفرینٹ صفات سیکھتے ہیں تو وہ ایک نئے پرسپیکٹو سے آ جاتا ہے. تو جب آپ مخرج سیکھ رہے ہیں تو جسٹ ٹرائی ٹو میک strong and precise position of the tongue, تاکہ وہ جو ہے آپ کے اندر آپ کے بود میں ایک اسٹرانگنیس آئے شروع سے ہی فرام دا بگننگ, یا ایٹ لیسٹ آپ کو یہ بتاؤ کہ کرنا کیا ہے, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کا اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہوگا, آپ نے وہ وقت لینا ہے اس ساری چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. تو آپ ٹیک یور ٹائم بٹ یو شوڈ نو وٹ ٹو ڈو, کیا کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ ابھی تک آپ لائک یو آر ناٹ آن اے ویری پرفیکٹ وے, ٹھیک ہے, ابھی تک آپ اس پوزیشن کو استعمال نہیں کر پا رہے. تو یہ جو دو چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں نا, ریئلائزیشن از دی فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز لرننگ کہ وٹ ٹو ڈو, اینڈ پھر آپ کا سیکنڈ اسٹیپ یہ کہ یو شوڈ ریمبر, آئی مین یو کین ریکگنائز وٹ یو آر میکنگ اے مسٹیک, وٹ از یور ایرر, وہ اس کی ریکگنیشن جو ہے کہ آپ یہ غلط ہے, یہ چیز ابھی تک میں تو ہٹ نہیں کر پا رہی, وہ چیز اٹس اے سیکنڈ اسٹیپ. یہ دو چیزیں جب آ جاتے ہیں تو آپ 50% آپ 50-60% آپ لرن کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پریسائز ساؤنڈ میں جو ہے وہ تھوڑا ہی اسٹیپس رہ جاتے ہیں انشاءاللہ. تو آج کا جو مخرج ہے وہ تو کافی مشکل تھا, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانی کرے. آپ اسے میرر میں ضرور پریکٹس کیجیے گا, اور ویسے بھی واک کے لیے جیسے میں نے آپ کو کہا بگننگ میں, آپ اگر آپ کی ساؤنڈ نہیں آتی اس ایریا سے, اٹ ڈزنٹ مین کہ یو ہیو ٹو گو آن اے رانگ مخرج. اس میں یہ ہے کہ آپ اس ایریا کو ہٹ کرتے رہے, ان شاء اللہ جب یہ ایریا آپ کا اسٹرانگ ہو جائے گا تو اٹ اسٹارٹ پروڈیوسنگ دا ساؤنڈ بائی اٹ سیلف ان شاء اللہ. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اس کے مزید کچھ کامن ایررز اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہوئے بہت سے ریلیٹڈ, ویسے تو ہم نے بہت سارے کور کر لیے ہیں, وہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھ لیں گے, اور انشاءاللہ ٹیپ آف ٹنگ کے اوپر ہم آئیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو الحمد للہ یہ کہ ماشاء اللہ آج کا لیسن تو ہم نے کیا ہے, اپنی کوشچنز رکھیں ان شاء اللہ سسٹر ہنا سے ضرور پوچھیں جب وہ آپ کے ساتھ تھرسڈے میں لائیو سیشن کرتے ہیں نا, ان شاء اللہ اس میں آپ ضرور بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ دیر ول بی دا ٹنگ, یعنی آپ پورا مخرج پوچھ رہے ہیں کیا ہے, لیکن بہرحال آپ لوگوں کو ریکارڈنگ کا بھی لنک دیا گیا ہے, تو آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو وہاں تجوید کی بھی ریکارڈنگس مل جائیں گی اس ویب سائٹ پر, ٹھیک ہے. تو جو نور اللہ نور کی ویب سائٹ ہے اس میں آف کورس کے 2014 والے کورس کی بھی ہیں, اور 2015 ہمارے بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ آسانی سے وہاں سے بھی ایکسس کر سکتے ہیں. اور ایک چیز ہے کہ جیسے یہ آپ نے پوچھا کہ ورب میں لپس راؤنڈ ہوتے ہیں نہیں ہوتے, تو یہ لپس راؤنڈ تو نہیں ہونے چاہیے ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز اگر ہم لپس راؤنڈ کرتے ہیں تو پھر وہ آواز ایک آرٹیفیشل ہیوینیس دے رہی ہوتی ہے, اور اس سے ہمیں بچنا ہے, رائٹ, ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب یہ ہے کہ ہم یہیں سے کنکلوڈ کرتے ہیں, اور نیکسٹ ویک اپنا نیکسٹ سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اپنے کوشچنس کا دھیان رکھیں, جو آپ کی کنفیوژنس ہیں ان کو لکھیں, ٹھیک ہے. میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ کسی ایڈمن کو ہم یہ ڈیوٹی دے دیں کہ وہ یہ سارے آپ کے کوشچنس رکھیں اور پیسٹ کر دیے جائیں جب سے شہنا آئیں, لیکن اگر نہیں بھی ہوتے تو آپ ضرور اپنی اس چیز کا دھیان رکھیں گے ان شاء اللہ, ٹھیک ہے. چلیں جزاک اللہ خیر کثیر. تو ان شاء اللہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کا, اور آج کا تو جو ٹاپک ہے وہ گفتگو اور باڈی. سو ناؤ لیٹس سی کہ ہم آج کیا سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پھر ایک آخری بات کے بعد ہم ایک اپنے دوسرے پہلو پہ چلیں گے, اور وہ کیا ہے کہ جب بھی بات کریں تو پہلے منصوبہ بندی کریں, پلاننگ کریں. نمبر ایک, کس سے بات کر رہی ہوں, پہلا سوال یہ لکھیے, کیوں کر رہی ہوں, یعنی مقصد کیا ہے. نمبر ایک, کس سے, یعنی وہ میرے سے عمر میں بڑا چھوٹا یا بڑا, تین طرح بڑے, ہمارے برابر کے اور ہم سے چھوٹے. سب سے مشکل بات جو ہوتی ہے نا ہماری زندگی کی, جو ہمارا اصل کھلتی ہے وہ ہمارے برابر والوں میں کھلتی ہے, یہ نوٹ کریے گا. اپنے سے بڑوں میں ہم بہت کیئرفل ہوتے ہیں, اپنے سے چھوٹوں پہ ہم ویسے ہی روپ ڈال رہے ہوتے ہیں. آپ اپنا دیکھنا چاہتی ہیں نا کہ میرا اصل سٹائل کیا ہے, میری اصل گفتگو کیا ہے, تو آپ اپنے برابر کے لوگوں میں پہچانیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کس سے کر رہی ہوں, اور تیسرا جملہ نوٹ کیجئے, کہاں کر رہی ہوں, یہ تین باتیں آپ اپنے پلے سے باندھ لیں. جب زبان کھولے تو ساتھ ہی خود سے پوچھیں کس سے کر رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں اور کہاں کر رہی ہوں. کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو کہ آپ جو بات کرنے لگے اس کے لیے پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہوں گے. پھر ایک چوتھی چیز اس میں نوٹ کیجیے اپنے لیے کہ جب بھی بات کریں تو سوچیں اگر میں یہ بات نہ کروں تو کیا نقصان ہوگا. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ فیل کریں گے کہ آپ کافی ساری بیکار باتوں سے پہنچ جائیں گے. جب یہ سارا کچھ آپ نے سیٹ کر دیا ہوگا نا تو اس کے بعد آپ کے لیے بات کرنا بہت ہی آسان ہوگا. اب اسی بات کو ہم پریکٹیکل لے کے چلتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ ہمیں زیادہ مشکل لگتا ہے اپنا انالیسز عام باتوں میں. تو اس موضوع کا سہارا لیتے ہوئے ہم تھوڑی سی بات کریں گے ٹیلی فون پر گفتگو کرنے کے طریقے اور آداب پہ. ایک وہ شعر یاد آ رہا ہے غالباً علامہ اقبال کا ہی تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تب تو شاید اتنی مشینیں ایجاد نہیں ہوئی تھیں لیکن جتنی مشینیں آج ایجاد ہو گئیں اور جب ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا نہیں آتا سم ٹائم تو ہم اس کو اپنے لیے ایک وبال جان بناتے ہیں. تھوڑی سی بات کریں گے کہ ٹیلی فون پر کیسے بات کریں اور اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے. اب دیکھیے کہ انسان کا جو مادہ ہے نا یہ انس ہے، انس کہتے ہیں محبت کو. انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، یہ دنیا رابطوں کی دنیا ہے، رابطے کے بغیر زندگی کے معاملات نہیں چلتے. اب ایک انسان جب دوسروں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعلقات اتنے ایڈوانس ہو گئے کہ پہلے تو سامنے آمنے بیٹھے ہی لوگ آپس میں بات کرتے تھے، پھر کچھ عرصہ گزرا تو شاید وہ تار کا سلسلہ شروع ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم بہت شروع میں ادھر آئے تو تار بھیجتے تھے، ٹیلی گرام بولتے ہیں غالباً آج بھی اس کو، اور شاید وہ کئی دن کے بعد جا کے پہنچتا تھا پاکستان میں اور اس کا جواب آتا تھا. پھر خط و کتابت شروع ہو گئی، پھر اس کے بعد سب کچھ ہوتے ہوتے آپ سب کو پتا ہے کہ آج کیا حال ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں پاکستان ہے. آپ چاہیں تو ٹیکسٹ کر لیں، آپ چاہیں تو فون کر لیں، آپ جو چاہیں کر لیں. آج کے دور میں ٹیلی فون کا استعمال ہم سب کی ضرورت بن چکا ہے. پہلی بات لکھیے کہ ٹیلی فون ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کی طرح، لیکن نعمت کو جب بعض مواقع پہ صحیح طور پہ استعمال نہ کیا جائے تو وہ زحمت بن جاتی ہے. اور اس کے اندر بھی ٹیلی فون کافی بڑی ایک چیز ہے. جس نے ایجاد کیا تھا بیچارے نے، اس نے تو کچھ فائدہ سامنے رکھ کے کیا تھا، لیکن ہماری شخصیت میں جب اسٹرانگنیس نہیں ہوتی، ہم آرگنائز نہیں ہوتے اور لوگوں کو ہم نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ ہماری ایک اپنی بھی زندگی ہے، تو جب جو چاہتا ہے ہمیں فون کر دیتا ہے اور ہم اس کا فون فوراً اٹھا بھی لیتے ہیں اور خود ہی اگلے کو ثابت کر دیا کہ ہم تمہارے لیے ہر وقت اویلیبل ہیں. تو ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ ہم اپنے فون کا صحیح استعمال کیسے کریں. سب سے پہلی چیز، ٹیلی فون ٹاک جب بھی کبھی آپ فون کریں تو نمبر ایک، ذہنی خاکہ بنائیں. یہ پوائنٹس میں آپ لکھیں گے باتیں. کسی کو فون کرنے سے پہلے آپ کو فون کرنے کا مقصد معلوم ہونا چاہیے اور یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس فون کال سے آپ کو کیا لینا ہے. مثلا کوئی اطلاع دینی ہے تو بس صرف اطلاع دینے کے لیے فون استعمال کریں. کسی کا حال معلوم کرنا ہے تو حال معلوم کرنے کا آپ کو پتا ہو کہ یہ میں نے کال کیوں کی ہے. کسی کو کسی چیز کی رغبت دلانی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، کوئی انسٹرکشن دینی ہے، کوئی یہ بتانا ہے کہ میں خیر خیریت سے ہوں، تو پہلے سے اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ میں نے یہ فون کیوں کیا. مثلا آپ اسکول پہنچتے ہی فون کرنا چاہتی ہیں اپنے شوہر کو کہ میں خیریت سے پہنچ گئی، السلام علیکم میں خیریت سے ہوں، وعلیکم السلام. اس فون پہ نہ آپ دودھ پانی کا کوئی میسج دیں، نہ شام کی بات کریں، نہ تیسری بات کریں، ذہن میں یہ خاکہ بنائیں کہ یہ کال میں نے کیوں کی. آپ پاکستان فون کرتے ہیں، عید کا موقع ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے آج فون کیوں کیا، کہ آپ نے عید مبارک کہنی. آپ نے چونکہ عید مبارک کہنے کے لیے کیا تو کیا آپ کو اس فون کال پہ کوئی اور دو چار دس میسج پاس کرنے چاہیے، کپڑوں کے، کھانوں کے، اس کی بات اس کی بات؟ نہیں کرنا چاہیے آپ کو. کیوں؟ اگر آپ کا ایک گول ہے نا کہ میں نے آج 50 لوگوں کو عید کا میسج دینا ہے، خالاؤں کو، پھوپھیوں کو، مامیوں کو، چچاؤں کو، جو بھی ریلیٹیوز ہیں، تو آپ کیسے کریں؟ السلام علیکم، کیا حال ہے، عید مبارک. میں سب کو فون کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی فون کروں. ٹھیک ہے سب، تو ان کو بھی سمجھ آ جائے گا آپ کی ٹون سے کہ آپ نے بھی اور بہت ساری کال کرنی ہے. ایک فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اپنے اس وقت میں بہت سارے لوگوں کو کر لیں گے، اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ ٹیلی فون کی لائنوں پہ بہت زیادہ رش نہیں پڑے گا. یہ چیز آپ نے ایکسپیرینس کی ہوگی کہ جب ہمارا کوئی تہوار ہوتا ہے تو پاکستان کال نہیں ملتی. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اتنے زیادہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ سرور پہ بوجھ پڑ گیا. تو پہلی چیز ذہنی خاکہ، یہ کال کیوں کی ہے. جو بامقصد لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کال ایسی لمبی نہیں ہو جاتی. جب آپ نے کرنی ہے اس مقصد کے لیے کریں. کئی دفعہ آپ نے کسی کو فون کرنا ہوتا ہے، کئی اور باتیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک ارجنٹ بات ہوتی ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے، خیریت سے؟ ویسے میں نے آپ سے بہت سی بات کرنی ہے، لیکن اس وقت میں نے یہ بات پوچھنی تھی، اس کا کیا حال ہے، ہو گیا یہ کام؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر بات ہوگی. وعلیکم السلام. گن کے دیکھیں، صرف ایک منٹ میں آپ پوری بات کہتے ہیں. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، اور میں نے جب بھی کہیں بھی کال کروں، یہ نہیں کہ پیسے بچانے کی بات ہے، ویسے پاکستان کریں تو آپ کو پیسے بچانے چاہیے. اللہ کے نبی کی ہم نے حدیث سنی تھی نا کہ پیسے ضائع کرنے والا مال سے بے پرواہ بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے فونز پہ ساتھ ہی ساتھ سیکنڈز آ جاتے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، کنجوسی کہیں جو مرضی کہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ، مجھے کوئی کیئر نہیں ہے اس بات کی. میں کبھی بھی کہیں فون کروں، اور الحمدللہ ہمارے گھر میں اور بھی لوگوں کا یہی عمل ہے، جب بھی فون پر منٹ چارج ہوتی ہے نا، تو میں کوشش کرتی ہوں، جب مجھے اندازہ ہوتا ہے نا، تو وہ لیٹ 40s یا 50s میں بند کر دیتی ہوں. وہ ایک دھڑکا لگا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کبھی غلطی سے کسی کی نا سمجھی میں آپ بند کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک منٹ سے صرف 2-3-10 سیکنڈ اوپر ہوتے ہیں، تو آپ کو وہ منٹ ضائع ہو جاتا ہے. یہ بھی چیز نوٹ کریے، جب فون کال کریں تو آپ جو ذہن کا خاکہ بنا رہے ہیں نا کہ آپ نے یہ بات کتنی کرنی ہے، اور منٹ شروع ہوئے نا تو آپ بات کریں. اور بعض دفعہ یقین کریں، جب آرگنائزلی بات کرتے ہیں ساری باتیں ہو جاتی ہیں، اور ابھی ایک منٹ بھی نہیں ختم ہوتا. اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں، آپ سامنے گھڑی کھول لیں، جو بھی کریں، یا آپ کا مسئلہ آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، چند سینس ہی نا، فرق پڑتا ہے. آپ کی انرجی ضائع ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی فون کریں تو سیکنڈ تھنگ نوٹ کیجئے، جس کو آپ فون کر رہے ہیں اس کے بارے میں ذہن میں ایک تصور بنائے کہ وہ کہاں کھڑا ہوگا. میاں صاحب کسی میٹنگ میں ہیں یا آفس میں بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے ان کے باس بھی ہیں، اور دو چار بڑی اہم باتیں ہیں، اور آپ فون کر سکتی ہیں مجبوری میں، کچھ انہوں نے کہا ہوا اگر آپ کر لیں، کچھ میسج دینا ہے، اور آپ انتہائی کسی پرسنل بات پہ ان کو ڈانٹنے لگ جاتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں، تو پھر دیکھیے اس دن میاں کا موڈ کیسا ہوگا. تو کیا بات ہوئی، جس کو فون کر رہے ہیں اس کی حیثیت کو دیکھیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے، تبھی تو پھر وہ آگے سے فون نہیں اٹھاتے، تو ہم کہتے ہیں آپ فون بھی بند کر لیے، اب اٹھاتے نہیں. موقع دیکھے بغیر شروع، میں نے آپ کو یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، وہ کہا تھا، دو چار منٹ بول لیتے، پھر اگلا کہتا بند کرو، بعد میں بات کروں گا، میرے پاس کوئی کھڑا ہے. جب بھی کسی سے بات کرے تو اس کو چیک کریں کہ کیا وہ بات کر سکتا ہے. اگلی ٹپ نوٹ کیجئے گا کہ جس کو فون کریں تو سب سے پہلا جملہ السلام علیکم. جب آپ کسی مسلم کو کر رہے ہیں، کوئی دوسرا انسان ہے جس کو آپ کرنا ہے، جس کو یعنی کوئی ضرورت کے تحت آپ کر رہے ہیں، تو ہائے بائے کر لیں. لیکن اس کے بعد اگلا سینٹینس آپ کا کیا ہونا چاہیے، کیا 2 منٹ بات ہو سکتی ہے؟ اور یہ 2 منٹ کون سے ہوں گے جو آپ نے پہلے سوچے ہوئے کہ میری یہ کال اتنی ہونی ہے. 3 منٹ کرنی ہے تو 3 کے، 5 کرنی ہے تو 5 کے. آپ نے چونکہ سوچا ہوا کہ میں نے اب یہ 5 منٹ کال کرنی ہے، تو آپ کہہ دیں 5 منٹ بات ہو سکتی ہے. کبھی غلط نہ بولیں، بس وہ کہتے ہیں ہیلو بزی ہیں، نہیں بس میں نے 1 منٹ بات کرنی تھی. اچھا جی کر لیں، تو وہ ایک کی بجائے 6-7 منٹ لگتی رہتی بات، خود کو بھی پتا اور اگلے کو بھی بتا، اور پھر اس میں بند کر دیں تاکہ اگلے کو بھی آپ اوور نہ یوز کریں اور خود کو بھی نہ کریں. پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو فون کریں تو اس کے لیے ضروری تیاری پہلے کریں. مثلا کیسے، ہر فون کال ڈفرینٹ ہوتی ہے، کوئی گھریلو کالز ہوتی ہیں، کوئی آفیشیل کالز ہوتی ہیں. اپنے پاس ٹیلی فون جو ہوتا ہے، جیسے یہ آپ کو پتا ہے کہ پیچھے بعض دفعہ آج کل تو یہ اس کے اندر کورز بھی ہوتے ہیں نا، اس کے اندر آپ چھوٹے چھوٹے نوٹ پیڈز رکھ سکتے ہیں، کوئی میسج ہے، کوئی بات ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے نوٹ پیڈ پہ وہ پوائنٹس لکھ لیں کہ میں نے یہ بات کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، کس ترتیب سے کرنی ہے. اسے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں اس میں سے کچھ نکلے گا نہیں. اگلی چیز نوٹ کریں کہ جب فون پہ بات کریں تو ساتھ نوٹ کریں. نوٹ کرنے کی عادت، آپ کو یہ بڑی عجیب لگیں گی ساری باتیں، لوگ ماں سے فون پہ بات کر رہی ہوں تو میں نوٹ کیا کروں, یہ نوٹ کریں کہ امی کو آپ نے کیا کہا کہ میں یہ کر دوں گی, اچھا میں یہ بھیج دیتی ہوں, اچھا آپ کو میں اس کا لنک بھیج دیتی ہوں, اچھا میں آپ کو فلاں کا فون نمبر میل کرتی ہوں. بعض وہ آتا ہے کہ ہم فون پہ بولتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں, بند کیا فون ساتھ پتہ چلا ہنڈیا آدھی جل گئی, وہ ہنڈیا نکالتے ہوئے کوکر دھوتے ہوئے وہ ساری باتیں بھول گئی, پھر دو دن بعد فون آتا ہے تم نے کہا تھا بھیجو, او میں تو بھول ہی گئی. وہ بھول کیسے گئی؟ کیونکہ لکھا نہیں. آپ جہاں بھی فون کریں بیٹھے اس وقت آپ کے سامنے کوئی پیپر پین ضرور ہونا چاہیے, یا اگر آپ کے پاس کوئی بھی جگہ نوٹ کرنے کی ہے کہ جو آپ بول رہے ہیں وہ لکھ لیں اس کے اندر. پھر اس کے بعد جب آپ فون کریں تو ذہن میں پہلی بات یہ رکھیے کہ میں نے غلط فون تو نہیں ملایا, رونگ نمبر. ہمارے ہاں تو ایک لطیفہ ہے نا, وہ کیا جی 15 منٹ میں بیگم فون بند ہو گیا, وہ نہیں, اصل میں وہ رونگ نمبر تھا. کبھی بھی کہیں فون کریں میک شیور کریں کہ یہ کون ہے. اس کا اندازہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ آواز سے. آف کورس اکثر پتہ چل جاتا ہے, آواز انیوژل لگے کوئی دوسرا ہے تو کیئرفلی پوچھ لیجئے کہ میں نے کہاں یہ بات کی ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کا فون آتا ہے, اب یہ فون تو ہے وہ جو آپ کر رہے ہیں نا, اس میں تو آپ یہ ساری تیاری کر کے رکھیں گے, کسی کا فون آپ کے پاس آیا, پہلے چیک کریں کیا میں اس وقت بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں. نمبر ایک, ہر فون ریسیو کرنے کے لیے نہیں ہوتا, الحمدللہ آج کل تو فون کے اوپر نمبر بھی آ جاتے ہیں, میسج بھی آ جاتے ہیں, ٹیکسٹ میسج بھی آ جاتے ہیں. آپ کا ہر کال کو اٹینڈ کرنا آپ کا بے اصول انسان ہونا ثابت کرائے گا اگلے کو. کیا جب مرضی کریں جی میں اویلیبل ہوں, جب بھی کرے. کیسے ہو سکتا ہے آپ 24 گھنٹے فون ہاتھ میں لے کے بیٹھی رہے؟ اچھا بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں, فون آیا تو پھر کہتے ہیں اٹھاتے ہی نہیں ہیں جی, اتنی دیر سے فون ملا رہے تھے. تو بھئی ہم ایکسچینج میں تو بیٹھے نہیں کہ آپ کا ہر وقت فون اٹھانے کے موڈ میں ہو, کبھی نہ موڈ خراب کرے. پھر نیکسٹ چیز نوٹ کیجئے کہ جب بھی کسی کا فون آئے نا, اگر بالفرض آپ اس کو پہلے بہت دفعہ کال کر رہے تھے اور وہ نہیں ملا, تو شروع کے 2-4 منٹ صرف اس گلے شکوے میں نہ گزار دیں. آپ اس کو لکھ لیں گلے شکوے نہ کریں فون پہ, ٹھیک ہے نہیں ملا. ہم بعض دفعہ سیم وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بھی پتا ہوتی ہیں اگلے کو بھی پتا ہوتی ہیں, اس طرح نہ کریں. پھر اگلی چیز کیا ہے, گفتگو کو مختصر رکھیں. ٹیلی فون ضرورت کا ہے نہ کہ آپ کی ہر وقت کی گفتگو کا ہے. 2-3 کام اکٹھے کریں پہلے, پھر کسی کو فون کریں. آج کل چونکہ یہ ہمارے پاس فری پلان آ گیا ہے نا, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں نہیں, ویسے میں نے اتنا دیکھا ہوگا تو ہوگا, لیکن امریکہ میں ایک فیملی ہے وہ پورے ایک ہی پیکج لے لیتے ہیں تو آپس میں ان کے فری ہوتے ہیں, 100% فری ہوتے ہیں. بعض دفعہ لوگ اس کو اتنا مس پلیس کرتے ہیں کہ ایک تو نا فائدہ اٹھائے, مثال ہے آپ کلاس سن رہے ہیں, آپ فون کھول کے بہن کو سنا دیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جب آپ یہ سوچ رہے ہیں جی فری ہے آپ تو بات نہیں کرتے تھے, آج میں یہ جتنی باتیں آپ سے کر رہی ہوں نا, میرے ذہن میں پاکستان کی روڈس پہ لگے ہوئے بڑے بڑے سائن بورڈز آ رہے ہیں, اب تو باتیں کرتے جائیں, اب تو انلمیٹڈ باتیں, اب تو رات بیتتی جائے نہ جانے کیا کچھ. اور اب وہ ڈبل سم, اس دفعہ میں نے جو ایک چیز بڑی بےہودہ نوٹ کی کہ اب وہ ایک فون سے بھی نہیں گزارا ہوتا. بعض لوگ چونکہ لمبی جو بات کریں گے تو اب دوسرا اس کو کرے گا تو پھر بیچ میں انگیج آئے گا, اب اس کا علاج کیا کہ اب 2 مختلف نمبر ایک ہی فون پہ, اور بعض لوگوں کو بیوقوف بنتے دیکھا فون پہ اور ٹھہرو جی دوسرا آ گیا, کٹ کر کے ادھر ہیلو جی کیا, وہ میں نے تو یاد ہی نہیں رہا میں نے آپ کو ہولڈ میں اتنی دیر سے رکھا ہوا تھا. بھائی زبان تو ایک ہے, میں نے جب وہ ڈبل سم والی دیکھی تو میں نے کہا یہ بہت اچھی چیز تھی اگر بندے کی زبانیں دو ہوتی. بات تو آپ نے ایک ہی سے کرنی ہے نا, اور ناچتے پھدکتے لوگ ہمیں دکھائے جاتے ہیں کہ جی آپ باتیں ہی کریں, اور جو میسجنگ پاس کرنے میں آپ دیکھیں کہ جیسے لگتا ہے لوگ سوچتے ہیں یہ کنجوس ہیں, حالانکہ آپ دیکھیے کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے, تھوڑی سی بات میں بات واضح ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ جب فون آپ سنیں اس کے بعد اینڈ آف دا ڈے یا دن میں جب بھی آپ فارغ ہوں تو وہ نوٹس پڑھیں, جو آپ نے لکھا ہوتا ہے بعض لوگ اس کو دوبارہ پڑھتے ہی کوئی نہیں، جیسے آپ میں سے کچھ لوگ گھر جا کے ہوم ورک پڑھتے ہی نہیں ہے، کہ ہم نے یہاں کیا نیت کی تھی اور کیا ارادہ کیا تھا. تو اس کو پڑھیں، اس میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ نے کرنی ہوتی ہے وہ بھول چکی ہوتی ہے. پھر ایک اور چیز ٹیلی فون کے اندر وہ کیا ہے کہ دوسرے کو بھی بولنے کا موقع دیں، جس نے فون کیا ہے یا جس کو آپ نے کیا ہے بیچ میں اس کو بھی موقع دیں. کم از کم ایک بات کر لی ہے نا آپ نے، مثال ہے آپ نے یہاں سے امریکہ فون کیا، پانچ چھ چیزیں آپ کے ساتھ ہیں جو آپ نے شیئر کرنی ہے، آپ ایک بات کر کے نا پھر آپ ادھر سے دیں. آپ کو تو نہیں کوئی بات کرنی، کچھ آپ کہیں پھر میں آپ کو دوسری بات بتاتی ہوں. دو پیغامات کے بیچ میں تھوڑا سا اگلے کو انوالو کر لیں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کی کوئی چیز مس نہیں ہوگی. پھر اسی طرح سے ایک اور چیز ہے، اور وہ کیا ہے کہ بات کر رہے تھے تو لائن کٹ گئی. اب آپ ذرا سوچیں، فون پہ بات ہو رہی تھی بیچ میں لائن کٹ گئی. عموماً ہم لوگ کھڑے ہو کے پھر بات میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، پھر نئے سرے سے شروع ہوتا ہے، اے پتہ نہیں کی ہویا لائن کٹ گئی سی، کتنے ہیں جی. جہاں سے لائن کٹے بالکل ایسے کریں جیسے کبھی آپ میں سے کس نے پیل ٹاک پہ کلاس سنی ہو، تو فلکچویشن جب ہوتی ہے نا تو جہاں سے جملہ کٹتا ہے نا وہ وہیں سے جوڑتا ہے. کٹ گئی تھی نا بات جو کہہ رہے تھے، فوراً ہیلو کر کے شروع کر دیں. چھوٹے چھوٹی چیزوں کو آپ فیل کریں گے نا کہ جو آپ کے وقت کو بھی بچا سکتی ہیں اور دوسری طرف سے اگلے کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. پھر ایک اور چیز ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب آپ فون سن رہے ہیں، فون ریسیو کریں، کوشش کریں اس وقت کوئی اور کام نہ کریں، اس سے آپ کی فون کال چھوٹی ہو جائے گی. میں نے ایک دفعہ کہیں شیئر کیا تھا، میں کسی کے گھر میں گئی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ صاحب خانہ جو یہ کھانا پکا رہی ہیں کچن میں، میں سامنے دور سے دیکھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ کیا نیک خاتون ہے. مسلسل جیسے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ زبان ہلتی ہے نا، لٹرلی میں یہی سمجھی کہ یہ ذکر کر رہی ہیں، جیسے ہوتا ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ کوئی بھی کر رہا تو کھانا بھی پکا رہی ہیں. کسی چیز سے میں کچھ لینے کے لیے کچن میں آئی تو مجھے تھوڑی سی مزید آواز آئی، پھر مجھے لگا یہ ذکر نہیں کری، یہ کسی سے باتیں کری، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. بعد میں پتا کیا چلا کہ وہ ہینڈ فری فون، یہاں تو پتا نہیں ہے کہ نہیں ہے، وہ بالکل جیسے ہیڈ فون ہوتا ہے نا اس طرح کا ہینڈ فری انہوں نے فون لگایا ہوا تھا، کھانا بھی پکا رہی ہیں اور اپنی دوست کے ساتھ باتیں کر رہی تھی. تو آپ چاہتے نا کہ اگر آپ کی فون ٹاک صحیح ہو تو آپ کہیں فون سن رہی ہو اب کچھ نہیں کرنا اس وقت، پھر آپ دیکھیں گے آپ کو کام کی جلدی ہے تو آپ خود ہی چھٹی کریں گے کال. فائدہ ہوگا اس ٹپ سے، کچھ نہ کریں. آپ کو کہ جتنا فون ہم یوز کرتے ہیں نا یہ آپ کے سر سے لے کر یعنی کانوں سے لے کے برین اور آپ کے یہ پیچھے والے پورے حصے کے اندر کیا کچھ کرتا ہے، اندر اتنی اس کی ریس جاتی ہے کہ ہمارے کان کے اندر کینسر ہونے کا ڈر ہوتا ہے. اور اب ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ دائیں سے نہ سنو بائیں سے سنو، جنہوں نے مشینیں بنائی تھی وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا استعمال کم کرو. بلکہ اب یہ چیز اتنی کثرت سے میڈیا کے ذریعے عام کی جا رہی ہے کہ کس زیادہ سے زیادہ فون یوز کرنا ہے آپ نے تو آپ ریگولر فون یوز کریں، جو لینڈ لائن نمبر جس کو آپ بولتے ہیں. آپ خود سوچیں نا، میں پہلے بھی سوچتی تھی جب سے بچپن سے ان چیزوں کو دیکھا بھی، کیا چیز ہے، نہ کوئی تار ہے کہ یہاں سے نکل کے پاکستان تک جا رہا ہے، وہاں سے مجھے باتیں اس کی لا رہا ہے، آخر اس میں کوئی اسٹرانگ چیز ہے نا کہ یہاں کی باتیں وہاں وہاں کی یہاں لاتی ہے. اس کے ساتھ اتنا زیادہ انسان کے جسم کے اندر ریس جاتی ہیں کہ اندر پھر نیگیٹو اثرات شروع ہو جاتے ہیں، ایموشن اس سے ڈیولپ ہو رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک تصویر میں بتایا ہوا تھا کچا انڈا، آپ کسی ایسے سیل فون کے ساتھ جو چارجر پہ رکھا ہوا اس کے پاس کچھ دیر کے لیے رکھے تو کچھ گھنٹوں کے بعد وہ انڈا بوائل ہو گیا ہوا تھا، کچا انڈا پک گیا تھا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے مسلسل ریس نکلتی ہیں جیسے مائکرو ویو میں نکلتی ہیں، اور وہ اتنی گرم ہوتی ہیں کہ آخر وہ کچا انڈا پکتا ہے. اور پھر اس کا انداز کہتا ہے کہ کچا انڈا پک گیا تو آپ کے کان کا کیا حال ہوگا. بعض دفعہ ہمارے کانوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے اس چیز سے، فزیکلی ہماری ہیلتھ پہ اس پہ تنگ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں اس سے اور کتنے نقصان ہوتے ہیں، ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں سیل فون کے اوپر بات کر رہے ہیں، ایک ویڈیو تھی، ہوتی ساری چیزیں ادھر لیکن دکھانی ممکن نہیں ہوتی، لیکن میں حوالہ بیچ میں اس لیے دے دیتی ہوں کہ اگر کسی کو لگے ضرورت ہے تو اس کو بتایا جائے. کسی نے ایک ریئل ایکسیڈنٹ کی ویڈیو بنائی بھی مجھے ای میل میں بھیجی تھی، یقین کریں انسان دیکھ نہیں سکتا، دو تین چار لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہنستی بولتی گاتی ہیں، اتنے میں ایک فون آ جاتا ہے تو وہ فون پہ باتیں کرنے میں کہ چلو کسی کو بیوقوف بناتے ہیں، ادھر کوئی لڑکا تھا یا کیا تھا، وہ اسے بات چیت کرنے لگ جاتی ہیں. پھر وہ باتیں کرنے میں ہنس رہی ہیں بول رہی ہیں، دیکھتی نہیں آگے سے ایک بہت بڑا ٹرک آ رہا تھا، وہ گاڑی اس ٹرک سے لگی، پھر گاڑی سائڈ پہ ہوئی، وہ پوری گاڑی اس طرح پچک گئی، اور انہوں نے پورا دکھایا ہوا ہے کہ پھر وہ گاڑی کاٹ کاٹ کے اور ان لڑکیوں کی ٹانگیں تک کٹی اور پھر ان کو اس گاڑی میں سے نکالا. خون ہی خون ہے. آغاز کہاں سے ہوا؟ صرف ایک فون کال سے. اس کے نقصان آپ دیکھیں, لوگوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ فون نہ کریں, لوگ پھر بھی اس کا کوئی چور دروازہ. آپ نے بلو ٹوتھ لے لیا, آپ نے پوری گاڑی کو فون بنا دیا, آپ کی گاڑی کے اندر اس فکر لگ گئے کہ آپ فون نہ ہاتھ میں رکھیں لیکن بات کریں. کیا میں کوئی پرائم منسٹر ہوں کہ میرے ایک منٹ فون نہ اٹھانے سے کوئی ملک کا نظام بگڑ جائے گا؟ خود سے سوال کرے انسان کہ میرے فون نہ اٹھانے سے کیا نقصان ہوگا. آپ لوگوں کو یہ کہہ کر کہ میں ہر وقت اویلیبل ہوں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ بیکار ہیں. میں کلاس میں ہوں, مجھے کوئی بھی فون کرے, میں اگر اٹھاؤں گی تو وہ کہیں گے کہ آپ کیسی کلاس میں کہ آپ نے میرا فون بھی اٹھا لیا. لوگوں کو ہماری زندگی کے معمولات پتہ ہونے چاہیے. ہم باتھ روم میں ہوتے ہیں, میں دیکھا لوگ باتھ روم میں بھی فون یوز کرتے ہیں. یقین کریں, ایسے لگتا ہے کہ خود کو حرفاً مولا سمجھنا کہ ہمارے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح ایک چھوٹی سی چیز جو آپ کو بہت فائدہ دے گی, کہ آپ اپنے فون پر ان لوگوں کے نمبرز جو آپ کے لیے ارجنٹ ہیں, آج کل تو اتنی آپشنز ویسے ہی موجود ہیں الحمدللہ, کہ جن کے ساتھ آپ کی اکثر بات چیت ہوتی ہے ان کو سیو کریں, جن سے آپ کو کوئی بات پڑ سکتی ہے. اس کے علاوہ باقی نمبر سیو نہ کریں. فائدہ کیا ہوگا کہ جب فون آئے گا نا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اہم فون ہے کہ غیر اہم ہے. آج کل تو میں حیران ہوں کہ جب ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ کیسے یوز کرتے ہیں. میرے پاس ایک فون تھا تو اس میں ہر بندے کی آپ ٹون سیٹ کر لیں. آج بھی ایسے ہیں, آپ امریکہ سے کال آتی ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے یہ امریکہ کی کال ہے, یہ پاکستان کی کال ہے. سیٹنگز آپ کمپیوٹر سے جتنی مرضی کر لیں. ہر فون پہ بھاگ بھاگ کے اٹھنا کہ یہ پتہ نہیں کس کا کیا ہوگا, اس سے بھی آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے. بہت زیادہ تو نہیں ہوگی باتیں, آپ کہیں گے یہ تو ہمیں ساری پتہ ہیں باتیں, عمل کتنا کرتے ہیں یہ سوچیں. کیا ہم ٹیلی فون کا صحیح استعمال کر کے اپنے ٹائم کو مینج کر سکتے ہیں اور اپنے بات کرنے کے انداز کو, سٹائل کو؟ آپ دیکھیں جو لوگوں کے پاس دین نہیں ہے, صرف ان کے پاس ایتھکس ہی ہیں, ان کے فون پہ بات کرنے کے طریقے دیکھیں اور ہم مسلمانوں کے دیکھیں. آپ کسی امریکن کو, یہاں کا تو میں اتنی مثال نہیں دیتی ہوتی, مجھے کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے, اتنی ٹو دی پوائنٹ اور اتنی اسمائلی, ہیلو ہائی ہاؤ آر یو ڈوئنگ نائس ٹو سی یو, اور ہمارا کوئی فون اٹھا لے تو کون ہے, کتنے کیتا ہے, اے کی ہو گیا. یعنی ہمارا سٹائل, ہمارے بات کرنے میں بہت سکون ہونا چاہیے. ہم عورتیں ہیں تو اس پہ ایک چھوٹی سی بات کر دیتی ہوں کہ بعض دفعہ جب ہم فون کرتے ہیں, ایون اپنی کسی دوست کے گھر کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ادھر سے کوئی ان کا مرد اٹھا لے, کوئی اور بٹھا, تو ہماری آواز بالکل ویلکمنگ نہیں ہونی چاہیے, نہ بالکل پھوہڑ انداز ہو کہ اجڑ کا سٹائل ہو, ٹو دی پوائنٹ بات کریں. مثال ہے کہ آپ کی فرینڈ کے ہسبینڈ نے اٹھا لیا, السلام علیکم جی فلاں ہیں, بس اس سے زیادہ بات نہ کریں. بھائی جان کیا حال ہے, آپ کیسے ہیں سارا, یہ سٹائل اچھا نہیں ہوتا. عورت بات کر سکتی ہے مرد سے, عورت کے پاس پردہ نہیں ہے, لیکن آواز کون سا ہو. پڑھا ہے آپ نے سورت الاحزاب میں کہ آواز میں لوچ نہیں ہونا چاہیے. پھر ایک اور چیز ہے کہ جب آپ فون پہ بات کر رہے ہو نا تو دوسرے بندے کو آپ کے بات کرنے کے سٹائل سے پتا چل جائے کہ آپ جلدی میں. یہ بھی ایک ٹپ بہت اچھی نوٹ کریں, دوسرے کو خود ہی فیل کرا دیں کہ آپ بہت جلدی میں. پھر لوگ آپ دیکھیے گا بیکار باتیں تو نہیں کریں گے. بس آپ کو کسی کا فون آیا, السلام علیکم کیا حال ہے, فارغ تھی آپ کے, نہیں نہیں آپ بات کر لیں دو تین منٹ ہے میرے پاس. اکثر لوگ یہ سن گئی بند کر, نہیں نہیں میں پھر فارغ وقت میں فون کروں گی. نہیں بھائی آپ کر لیجئے, دو تین منٹ ہے میرے پاس. نہیں میں پھر کروں گی, آپ تو اس وقت بزی ہوں گی. یہ سٹائل, یعنی تھوڑا سا لوگوں کو فیل ہونا چاہیے کہ آپ بالکل فارغ نہیں ہیں. پھر اگلی چیز یہ ہے کہ ٹیلی فون کو ڈسکشنز کے لیے یوز نہ کریں. آپ کو پتا ہے کہ اب لوگ مہینوں کسی کے گھر نہیں جاتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ فون پہ باتیں ہو جاتی ہیں. مجھے کسی نے کہا بھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, پاکستان سے کوئی ان کی رشتے دار یعنی کلوز ساس تھی یا ماں تھی کوئی آ رہی تھی, تو کہنے لگی کہ پہلے کوئی پاکستان سے آتا تھا تو خوشی بڑی ہوتی تھی, باتیں اتنی جمع ہوتی تھی ان سے کرنے کو, اب کوئی آئے تو مسئلہ کیا پڑتا ہے کہ باتیں کیا کریں, کیونکہ وہ ڈیلی رپورٹ تو دی ہوتی ہے. ہم جہاں کام کرتے ہیں ان کو کوئی رپورٹ نہیں دیتے, لیکن ہم بیکار قسم کی چیزوں کی رپورٹنگ بہت دیتے ہیں. پھر ایک اور چیز کہ موسم کا حال ٹیلی فون پہ نہ پوچھیں, اس کے لیے ویدر چینل کھول کے سن لیں, ہمارے ہاں کیا حال ہے, موسم کیسا جا رہا ہے. اچھا مردوں سے بات کرتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کاروبار کیسا جا رہا ہے, اچھا ایک اور عورتوں سے کہتے ہیں کی پکائے,
چل مینو بھی بھیج دے. اکثر پوچھتے ہیں لوگ کھانا پکانا آپ کو کیا ملے گا, کسی نے آپ کی فیوریٹ چیز پکائی بھی ہے, مل جائے گی. اور بےچارے نے ہو سکتا ہے آج کچھ بھی نہ پکایا ہو تو شرمندگی ہوگی نا. تو اس طرح سے آپ بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کریں. ٹیلی فون کو آپ بالکل, آپ ایک چھوٹا سا ٹپ لکھ لیں, ایمرجنسی ایگزٹ, اس کو بنائیں فون کے ناطے سے, سیل فون کے اوپر اونلی فار ایمرجنسی کالز. ایک ایسی زون ہوتا ہے کہ جہاں ہر کال نہیں آتی. آپ کو پتہ ہے ادھر کیا کہتے ہیں اس کو, جیسے مثال ہے ہاسپٹلز میں جائیں یا کوئی سرنگ میں جائیں تو ہر کال نہیں ریسیو ہوتی. آپ اپنے سیل فون کے پیچھے لکھ لیں, ایک چھوٹا سا آج سٹیکر بنائیں خوبصورت سا اور اس میں لکھ لیں اونلی فار ایمرجنسی یوز. ٹیلی فون کو ایمرجنسی کالز کے لیے یوز کریں, اسے تفریح کا سامان نہ بنائیں, دوسروں کو اس کے ذریعے سے آزمائش میں نہ ڈالیں. پھر ایک اور مینر چھوٹا سا فون کے لیے کہ فون اٹھاتے ہی اپنا نام بتائیں سلام کے بعد. بعض وقت ابو جو ہوتے تھے, ہاں جی انتے پہچان دے کوئی نہیں, فون کیا السلام علیکم فلاں بول رہا ہوں, نام بتا دیں اپنا. بعض دفعہ اگلے کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے, وہ آپ کی آواز سے بھی نہیں پہچان پاتا. پھر اس کے بعد یہ کہ ایک بہت ہی لوگوں کی عجیب بات ہے کہ بہت اونچی بولتے ہیں فون سنتے اور سناتے ہوئے, اتنی آواز سے بولیں کہ اس کو ویسے ہی فون کے بغیر ہی نہ آپ کی آواز آ جائے. کسی کی بات یاد آ گئی کہ کسی کو فون کرتے دیکھا بہت اونچی بول رہے تھے, تو انہوں نے کہا جی لائن ملانے کی کیا ضرورت تھی, آپ کی آواز ویسے ہی پہنچ جانی تھی. آہستہ بولے مناسب طریقے سے. فون کے سلسلے میں ایک اور مینر جو سورت نور میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا کہ تین وقت ایسے ہیں کہ جس وقت میں کسی کے گھر نہ جاؤ, اور جاؤ تو اجازت طلب کرو. آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے, عشاء کے بعد, فجر کے بعد, اور فجر سے پہلے کا وقت, اور دوپہر کا وقت جبکہ زہیرہ زہر کا وقت ہے. آپ فون کرنے کے لیے بھی یہ ایٹیکیٹس بنائیں, ایک ٹائم نوٹ کر لیں. اب یہاں ناروے میں تو چونکہ ٹائم ہی اتنے اب نارملز ہیں نا کہ کبھی تو 5 بجے مغرب ہو رہی ہے تو کبھی 12 بجے رات کو ہو رہی ہے, لیکن نارملی ذہن میں رکھیں کہ مغرب کے بعد یعنی جب رات ڈھلنے لگ جاتی ہے کسی کو فون نہ کریں, اپنا ایک اصول بنا لیں. اکثر لوگ عشاء کے بعد سوتے ہیں, بعض مغرب کے بعد والے وقت میں کھانا کھاتے ہیں, تو عشاء کے بعد تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عشاء کے بعد جاگنا اور عشاء سے پہلے سونا پسند نہیں ہے, یعنی عشاء کی نماز سے پہلے اگر سوئیں تو نماز قضا ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ پھر نیند گہری ہو جائے گی, اور بعد میں جاگنا نہیں چاہیے. تو کوشش کریں کہ اس کو چینلائز کریں. اسی طرح فجر سے پہلے نہ کریں, فجر کے بعد کا ٹائم رکھیں. سیم چیز بیچ کے وقت میں بھی کر لیں. کسی کو ہر وقت فون نہ کریں, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا فون کب آئے گا. تھوڑا سا صبر کریں, یہ بھی ایک جملہ لکھیں. آپ نے کسی کو کچھ کہنا ہے, شوہر کو, بیٹے کو, میاں کو, بہن کو, بھائی کو, تھوڑا سا صبر کریں. کوئی بات نہیں, یہ سوچیں یہ بات کوئی ابھی بتانی لازمی ہے. جب ہم فوراً بتاتے ہیں وہ بھی پھر ہمیں فوراً بتاتے ہیں, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ڈسٹرب ہیں, ہم کلاس میں ڈسٹرب, ہم میٹنگ میں ڈسٹرب, ہاسپٹل میں ڈسٹرب. اب مسئلہ کیا ہو گیا کہ فون کے پہلے تو آواز آتی تھی تو ہمیں شرمندگی ہوتی تھی نا, اب جب وہ سائلنٹ پہ کر لیں یا ٹیکسٹ میسج ہوتے ہیں رابطہ ہوتا ہے. دیکھیے کہ آپ کوئی کارآمد کام نہیں کر سکتے زندگی میں جب تک آپ فوکس نہیں ہوں گے. اپنے آپ کو بالکل فوکس رکھیں, اپنے آپ کو یہ یقین دلائیں کہ ہر کال میرے لیے نہیں ہے. کبھی آپ نے جہاز کے اندر بیٹھ کے ضد کی کسی سے کہ جی مجھے جہاز اس وقت فون سننا ہے, پتہ نہیں 4 گھنٹے کی میری فلائٹ ہے, پیچھے کیا قیامت آ جائے گی, بند کرتے ہیں نا. وہاں تو ہمیں ڈر ہے نا کہ ہماری جان کو خطرہ ہے یا وہ ہمیں پکڑ لیں گے. تو کیا یہی چیز ہماری مسجدوں میں نہیں ہو سکتی؟ ایک مجھے کسی نے ای میل بھیجا, بہت ہی خوفناک تھا. میں نے جب اس کا ٹائٹل پڑھا تو میرا تو جس کو کہتے ہیں نا کہ خون گرم ہو گیا. خیر میں نے کہا دیکھوں اس میں کیا ہے. اس کا ٹاپک کیا تھا, پاپ سنگر ان مسجد, یعنی ایک مشہور پاپ سنگر ہے جو مسجد میں آ کے گانا سناتا ہے, بٹ ایسے تھوڑا سا کر کے انہوں نے چھوڑا ہوا تھا. میں جب اس کو کھولا تو اس میں جو بات تھی آپ سمجھ گئے کیا تھی, کہ کون سا پاپ سنگر ایسا بدتمیز ہے کہ جو مسجد میں جا کے گانا گاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ گاتا صرف وہ 1-2 منٹ کے لیے, اور پھر اس پہ انہوں نے آگے بتایا تھا کہ جب عین مسجدوں میں نماز کے دوران, خطبوں کے دوران کسی کی بیل ٹون چلتی ہے جس میں گانوں کی دھنیں ہوتی ہیں. کبھی سوچے انسان, تو اس وقت آپ دیکھیے کہ مسجد کا ماحول تو خراب ہوتا ہے نا. یہ بھی ایک ٹیلی فون کے مینرز میں اسلام کے مطابق چیز لکھے کہ جو آپ کی بیل ٹون ہوگی اس کو آپ ایسی رکھیں کہ جو دوسروں کے اعصاب پہ بوجھ بھی نہ بنے، نہ اس میں کوئی ایسی غیر اسلامی چیز ہونی چاہیے. اور بعض دفعہ یہ جو بہت ایک کنٹرڈکشن سا چلتا ہے، اس میں قرآنی آیتیں ہیں یا عربک ٹونز ہیں، اس کا کیا کریں؟ اس پہ تو لوگوں نے فتوے تک دے دیے کہ جی یہ غیر اسلامی ہے، کیونکہ بیچ میں آیت توڑ دی جاتی ہے. تو اس کے لیے جو مجھے مناسب چیز لگتی ہے، واللہ عالم آپ کو تو جو بھی آپ کرنا چاہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ قرآن کی آیت نہ لگائیں. آپ چاہیں تو آپ کوئی اور عربک چیز لگا سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی نشید اچھا لگتا ہے، کچھ بھی ہے. اور اگر بالفرض کسی کے پاس کوئی ایسی خوبصورت قرأت یا کوئی کتاب، پھر اس کو جملہ پورا سننے پہ کھولیں، بیچ میں نہیں کھولنا چاہیے. اس میں بھی تبھی ہوگا نا کہ جب آپ سکون کے ساتھ کھولیں گے، تو اپنی بیل ٹون جو ہے اس کو بہت درست طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. یہ بھی ایک سوال اہم ہے کہ اذان کی آواز، آپ کوئی ہو سکتا ہے اس اذان کو سن کے نماز کا وقت سوچ لے، کوئی روزہ کھول لے. دیکھیے اذان کا ایک مقصد ہے، اذان نماز کے لیے. میں تو نہیں اس طرح کی چیز کو پسند کروں گی اپنے لیے کہ جس سے اسلامی ریچول کا کوئی مذاق اڑائے. آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے، کسی بینک میں، آپ کسی آفس میں، کہیں باہر گئے ہیں، ایک دم کوئی ایسی چیز بچتی ہے جس کو لوگ معیوب سمجھیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک اور ٹپ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے کہ ایک خاص وقت رکھ لیں اپنے دن کا، جس وقت آپ نے سارے فون کرنے ہیں. اور ایک اور چھوٹی سی ٹپ، اگر آپ لوگوں کو واقعی مشکل لگتا ہے نا کہ نہیں ہم تو نہیں کرتے، یہ بھی ایک آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اس چیز ہوگی کہ ہم تو اتنی نہیں کرتے لیکن ہمیں کوئی دوسرا کرے، ہے یہ مسئلہ؟ تو اس کے لیے بالکل سمپل سی بات ہے کہ آپ فیملی پیکج لینے چھوڑ دیں. وہ بھی تو وقت ہے نا کہ جب لوگ بغیر فون کے رہتے تھے، ایک میاں کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا، اب تو فیملیز کے پاس پورا ہوتا ہے. کیونکہ جب ہماری زندگی میں ایک چیز تھوڑی سی دوسری طرف ڈھلکتی ہے تو اس کے بعد دوسری بھی جاتی ہے. پہلے عورتیں گھروں میں رہتی تھیں، ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی. اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ صرف یہ کہہ کے دے دیتے ہیں کہ پھر ہمیں ان سے رابطہ رکھنا ہے. ضرورت جتنی پھیلاتے جائیں پھیلتی جاتی ہے. اگر چیز کو صرف یوز کی حد تک رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اگر آپ کو اپنے آپ کو سزا دینی ہے یا آپ اپنے آپ کو رکھتے ہیں، آپ لوگ اپنے فون کا بل خود دیں. آپ جتنا ایکسٹرا یوز کریں اس کو خرچ میں ڈالیں کہ بھائی میں نے خرچ کیا تو میں نے دینا ہے. پھر ایک اور آخری بات، وہ کیا ہے کہ اپنے لیے ایک بجٹ بنائیے ذہن میں کہ میں نے اس سے زیادہ ٹیلی فون پر پے نہیں کرنا، اور اسی کے اندر رہتے ہوئے کریں. مثلا جیسے منٹس کا یہاں رواج ہوتا ہے کہ جتنے منٹس ہیں آپ کے پیکج میں، تو اپنے اوپر لازم باندھ لیں کہ میں نے اس سے ایک بھی ایکسٹرا منٹ نہیں پے کرنا. تو انشاءاللہ جب آخری دن ہوں گے تو آپ ویسے ہی اپنے آپ کو لمٹ میں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فائدہ ہم سب کو ہو اس سے. جی، ان کا سوال اچھا ہے کہ بزرگوں کو فون کرے، جیسے ماں باپ کو کرتے ہیں، سسرال کو ہیں، ساس کو کرتے ہیں، آپ ان کا دل جو ان کی سنتے رہے، ان کا دل دکھ ہلکا ہو جائے گا، وہ سارے دکھ سنائیں گی. یہ ہے وہ، بڑے لوگ ہوتے ہیں اکثر بیماریاں اپنی سناتے ہیں، پیار سے سن، اس کو اپنی عبادت سمجھیں. دیکھیے کہ یہی تو ہم بات سمجھ رہے ہیں نا، کہ ضرورت مقصد اور بغیر ضرورت کے کرنے کا فرق ہم سمجھ سکیں. پھر اس کے بعد ٹیلی فون کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی کہ اس کے بیڈ ایفیکٹ جو ہمارے اوپر آتے ہیں، کہ بہت لمبی بات نہ کریں فون پر، اور کوشش کریں کہ ریگولر فون یوز کریں سیل فون کی بجائے. سیل فون کا جو استعمال کثرت سے ہم لوگ کرتے ہیں، اس میں ہمیں کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں؟ پہلی چیز فٹیک، جیسے جسم میں تھکن رہتی ہے، ٹینشن، سٹریس آؤٹ انسان رہتا ہے. پھر اسی طرح ہیڈ ایچ، سر میں درد بہت رہتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو بھی یہ سمٹم دکھتی ہیں تو چیک کریں کہ کہیں آپ سیل فون کا استعمال ضرورت سے زائد تو نہیں کرتے. تیسری چیز لاس آف سلیپ، نیند کی کمی، نیند نہیں آتی، بے خوابی کی جو ایک بیماری ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے. پھر چوتھا اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ میموری لاس ہوتا ہے، انسان کی یاداشت کمزور ہو جاتی ہے، شاید لفظی ترجمہ ہی نہ یاد ہوتا ہو یا دعائیں یاد نہیں ہوتی. پھر اسی طرح رنگنگ ایئر، کان بہنے لگتے ہیں، کبھی کانوں میں سے کوئی پانی نکلتا ہوا دکھے. پھر اسی طرح جوڑوں کا درد، آپ میں سے کس کس کو جوڑوں کے درد کی تکلیف ہے؟ تو اس کی وجہ آپ دیکھ لیجیے کہ سیل فون بھی ہے. پھر ایک اور ٹپ کہ ہولڈ اٹ ایٹ دا باٹم، سیل فون جب آپ پکڑیں یا فون تو نیچے سے پکڑیں، تو اس کی ریز تھوڑی کم ہمیں ملیں گی، اور ہمارے کان کا بالکل نیچے والے حصے کے ساتھ ٹچ کریں، جیسے پورے کان کے بالکل قریب نہیں اس کو کرنا چاہیے. اس سے جو ویوز نکلتی ہیں سیل فون کے اندر سے، وہ انسان کے سر کے اندر جاتی ہیں، اور ریڈیشن جو، یہ تھوڑا سا اس کا سائنٹیفک پروسیس ہے جس کو آپ کوئکلی اگر دیکھ لیں، کہ جب ہم سیل فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ریز ہمارے سر کے اندر کس طرح داخل ہوتی ہیں، جس کا بیس ہوتا ہے اس کے اندر سے یہ چیز نکلتی ہے. یوز اے ہینڈز فری سیٹ، دا فردر اوے فرام یور باڈی دا فون دا لیس ریڈیشن یو آر ایکسپوزڈ ٹو، یعنی جتنا ٹیلی فون آپ سے دور ہوگا اتنی اس کی ریڈیشن آپ کو کم تکلیف دیں گی. یوزنگ ہینڈز فری سیٹ از ایزیسٹ وے ٹو ریڈیکلی ریڈیوس دا اماؤنٹ آف ریڈیشن یو آر ایکسپوز اف یو آر بی یوزنگ اے موبائل فون. یعنی صرف ہیڈ فون آپ سر میں لگاتے ہیں اس سے ریڈیشن کم ہوتی ہے, یعنی دوسرا لگانے سے یہ طریقہ بہتر ہے. گیٹ ان دا بیسٹ پوزیشن, فون کرتے وقت جو آپ کی پوزیشن ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے. فون میں سے جو ویوز نکلتی ہیں ان کو باہر نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو اوپن ایئر میں یوز کرنے سے کم نقصان ہوتا ہے کسی بھی بند جگہ میں یوز کرنے سے, کیونکہ اس میں ایک میگنیٹک سسٹم بھی ہوتا ہے نا. سیل فون میں سے سب سے زیادہ ریڈیشنز نکلتی ہیں. پھر اسی طرح کمیونیکیشن کنیکشن بٹوین ٹو موبائل, جب موبائل ٹو موبائل کرتے ہیں نا تو یہ بات ڈبل ہو جاتی ہے. یعنی ایک طرف موبائل ہے دوسری طرف لینڈ لائن ہے تو کم نقصان ہوتا ہے. موبائل ٹو موبائل میں بیس اسٹیشن ایک کا یوز ہو رہا ہے, دوسری طرف دوسرے کا ہو رہا ہے, بیچ میں سوئچنگ سینٹر ہے, تو یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ انسان کے جسم پہ بھی تو پڑتا ہوگا نا. مجھے یہ چیزیں دیکھتے ہوئے احساس ہو رہا ہے, ہماری سائنس ٹیچر کہا کرتی تھیں کہ دیکھیں مرچیں اگر آپ کے ہونٹوں کو لگ جائیں تو کتنی تکلیف دیتی ہیں, تو سوچے کہ جب جسم کے اندر اتنے باریک ٹیشوز ہیں اسٹمک کے انتڑیوں کے, تو وہاں جا کے یہ مرچیں کیا کرتی ہوں گی نا. تو وہ شروع کی سنی ہوئی بات ابھی بھی ذہن میں آتی ہے کبھی جب بہت زیادہ انسان مرچیں کھاتا ہے. تو اسی طرح سیل فون بھی تو انسان کے جسم کے اندر اسی قسم کی کچھ چیزیں لے کے جاتا ہے. تھرمل افیکٹ آف سیل فونز, ہیڈ ٹیمپریچر ریز, ایک منٹ اب جب یوز کرتے ہیں سیل فون تو شروع میں نیچے سے گراف چلتے چلتے بالکل اوپر میکسیمم پہ چلا جاتا ہے, یعنی جسم ہیٹ اپ ہو جاتا ہے. جب سیل فون انسان مسلسل یوز کرتا ہے تو سر کے اندر ٹیومر بن جاتی ہے, اندر جسم کے مسلسل جب یہ ریز جاتی ہیں تو اس کا دماغ کو کیا نقصان ہوتا ہے. تھرمل افیکٹس باڈی کے اوپر کیا ہوتے ہیں, ڈونٹ یوز اے موبائل فون وائل ڈرائیونگ اے کار, اسٹاپ ایٹ اے سیف پلیس اینڈ ٹاک, ڈرائیونگ کرتے ہوئے فون نہ اٹھائیں, اور اگر بہت ضروری ہے تو گاڑی کو کہیں پارک کر لیجیے اور پھر فون پہ بات کریں. ڈونٹ یوز یور موبائل فون ان پلیسز ویئر دیر از لاٹ آف الیکٹریکل اکوپمنٹ سچ ایز ہاسپٹلز اینڈ ایئر کرافٹ, یعنی بہت ہی زیادہ بجلی کی چیزیں ہیں تو اس سے آپ کا فون استعمال کرنا آپ کو اور زیادہ نقصان دیتا ہے. اس جگہ کو تو نقصان جو وہ دے گا وہ دے گئے. ڈونٹ لیٹ اسمال چلڈرن ٹو ٹاک, یعنی چھوٹے بچوں کو فون پہ بات نہ کرنے دیں, وہ چونکہ معصوم ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ جلدی یہ شعائیں جو ہوتی ہیں ہرٹ کرتی ہیں. پھر اس کے بعد کنسیڈر دا فالوئنگ وین یوزنگ یور موبائل فون, ریڈیشن پینیٹریٹنگ ان دا ہیڈ آف این اڈلٹ ٹین ایجر اینڈ 5 years old, یہ کتنا خطرناک ہے. ہم بچوں کو کتنے شوق سے فون پکڑاتے ہیں کہ بات کرتے رہیں آپس میں, 5 سال کا بچہ جتنا فون یوز کرتا ہے اس کا زیادہ نقصان ہے. اس کے جسم کے اندر ریڈیشن کتنی گئی ہیں, 10 سال میں اس سے کم جاتی ہیں, اور جب اڈلٹ ہوتا ہے تو نسبتاً کم ہے. یعنی بڑوں کو اتنا نقصان ہے تو 5 سال کے بچوں کو اس سے کئی گنا زیادہ نقصان آپ دیکھ رہے ہیں ادھر. دا امپیکٹ آف سیل فونز ریڈیشن آن ہیومنز, جس طرح باہر ہم فون کو پکڑ کے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور اس کو سن رہے ہوتے ہیں, بالکل اس کا اثر ہمارے اندر سر کے اندر دماغ کی ہڈیوں تک جاتا ہے. پھر ایک اور چیز بہت فائدہ دے سکتی ہے کہ آپ اپنے کان کو پہلے کور کر لیں. جیسے اس وقت دیکھیں ہم لوگوں نے اسکارف لیے ہوئے ہیں نا, تو اگر ہم اس کے تھرو فون سنیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کم نقصان ہوگا. کوئی نہ کوئی بیچ میں بیریئر, کوئی نہ کوئی رکاوٹ رکھ لیں ڈائریکٹ سننے کی بجائے. اب یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو سائنس ہمیں کہہ رہی ہے تو ہم مان رہے ہیں, لیکن مجھے تو اس طرح لگتا ہے کہ اس سے بہت بڑا نقصان ہم زیادہ بول بول کے کر لیتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, اللہ تعالیٰ کہتے جو ایک لفظ بھی تم نکالتے ہو تو لکھنے والا اس کو لکھ لیتا ہے. جتنا بولیں گے اتنی غلطیاں زیادہ کریں گے, جتنی غلطیاں زیادہ کریں گے اتنی پکڑ زیادہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان نعمتوں کو نعمت رکھیں, زحمت نہ بنائیں, اور ضرورت کے تحت جو چیزیں استعمال ہوں اللہ کی نعمت کا شکر انسان ادا کرے. اپنے بل کو کم سے کم رکھتے ہوئے اسی پیسے کو کسی کام کے کام میں انسان لگا دے. اور ساری بات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ آج سے خود بھی یہ نیت کرتے ہیں کہ میں نے ایکسٹرا فون یوز نہیں کرنا, اور اپنے ساتھ والوں کو بھی بتا دیں میں زیادہ یوز نہیں کروں گی. اور اس کے لیے کوئی اعلان کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس وقت آپ کو فون نہ کریں, کرنے دیجیے, نہ اٹھائیے, وہ سمجھیں گے آپ اس وقت اویلیبل ہی نہیں کبھی ہوتی. اگر آپ ہر فون اٹینڈ کر لیتے ہیں نا تو وہ لوگ آپ کو ہر وقت کریں گے. اگر آپ فون خاص وقتوں پہ اٹھائیں گی نا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمیشہ اسی وقت اٹھاتی ہیں, اس سے آگے پیچھے کے وقت پہ یہ نہیں اٹھاتی. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسے وقت میں پھر انسان اپنے آپ کو زیادہ آنریبل محسوس کرواتا ہے. کور ٹپ کیا ہے کہ 3 بیل سے زیادہ نہ کریں. آپ اگلے کے سر پہ سوار ہو رہے ہیں نا, اگلے کو آپ دھونس چما رہے ہیں کہ میرا فون ضرور سنو, پھر لگ جاتی ہے اتنی بات کیا ہے. اچھا, اس میں ایک اور ٹپ بھی میں نے پہلے بھی کہیں شیئر کی تھی کہ کوئی کوڈ ورڈز رکھ لیں اپنی فیملی کے ساتھ. مثلا جیسے آپ کو کسی نے صرف ایک چھوٹا سا میسج دینا ہے تو اب آپ فون اٹھاتے ہیں پھر وہ کہتا ہے ہاں یہ ہو گیا یا نہیں ہوا تو فون اٹھا کے ایک تو ایک منٹ ضائع ہو گیا آپ ڈسٹرب ہوئے تو منٹس کو اس طرح بچائیں کہ کوڈ کر لیں مثلا جیسے یہ آپ کر سکتے ہیں کہ ایک کال دوں گی تو سمجھ لیں کہ یہ کام ہو گیا اچھا چلے آپ مجھے صرف دو کالز دیجیے گا تو اس کا اندر کہ یہ کام نہیں ہوا ٹھیک ہے آپ مجھے دو کال دے دیں تو میں سمجھ جاؤں گی آپ نیچے آ گئے تو فون نہ اٹھائیں خاموشی کی زبان بھی تو بولے نا باتیں اور بہت ساری اس پہ ہو سکتی ہیں میں نے ایک پورا لیکچر دیا تھا ٹین ایجرز کو سیل فونز جو نقصان دیتے ہیں ایک جگہ تربیہ سیشن تھا تو اس میں ہم نے اس کے بہت سارے ڈینجرز دیکھے تھے کہ لڑکیاں اور لڑکے ہاتھوں میں فون پکڑے ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ کتنے فتنوں کا رہتے ہیں شیطان خام خواہ بات بڑھواتا ہے اور کئی ایسی چیزیں آگے آ جاتی ہیں جو کہ ایسے رابطے نہ ہو تو وہ ایسی چیزیں سامنے نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کا بہتر استعمال کر سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کے نقصانات سے محفوظ رکھے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سو الحمد للہ ہمارا آج کا سیشن یہی مکمل اور آج تو بہت ساری امپورٹنٹ اور ٹپس مل گئی ہم سب کے لیے تو آپ لوگ سے بتائیں کہ آپ نے پھر اپنے لسٹ ٹو ڈو میں کیا شامل کیا ہے ظاہر ہے کہ ساری چیزیں ایک دم تو انسان میں نہیں آتی مگر ہاں جی کہ کچھ نہ کچھ چیزوں کو ہم ٹاپ پہ رکھتے ہیں کہ اچھا اس کو ذرا میں نے فوراً ٹارگیٹ کرنا ہے تو کیا چیز آپ نے سوچی کہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹو گڈ یس جی کتنی سچی بات ہے کہ اگر ہماری زبان اچھی چیزوں میں جائے اچھے کاموں میں استعمال ہو اور اس کا جو اس سے جو خیر نکل سکتی ہے بس اسی میں وہ رہے تو پھر وہی بات کی جو حدیث میں پتہ چلتی ہے نا کہ ضمانت مل سکتی ہے جنت کی ڈو ناٹ آنسر کالز آلویز جی اینڈ ٹاک ٹو دا پوائنٹ صحیح اینڈ گڈ ریمائنڈر کیا چیز گڈ ریمائنڈر سب بتائیے نا اب اپنی بات کی آپ سب لوگوں نے کیا سیکھا کہ اچھا یہ بتائیں چلے ہم اسٹیپس دیکھ لیتے ہیں کسی کو ہم نے کال کرنی ہے تو کیا پوائنٹ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے یا کیا کام اس کو پہلے کرنے چاہیے ہیں فون پر سمجھ کے بات کرنی ہے دوسروں کو بات کا موقع دیں مقصد کیا ہے کال کا ٹائم ٹو سیو ٹائم جی بالکل ٹھیک ہے کال کیوں کی جا رہی ہے وہ سوچ لیں اور پھر اس کے بعد لیو آل ورک ایٹ اے سائڈ وائل کالنگ سو وی ڈونٹ ٹیک ٹو لانگ آن کال اس سے پہلے ذہن میں بات رکھ لیں کیا کرنا ہے ٹو دا پوائنٹ بات کرنا ٹھیک ہے اور سر نے مجھے بتایا نا کہ ہم جی کہ اس سے پہلے ذہن میں بات لکھ لیا کرے لکھنا یعنی کہ لکھنا مجھے وہی یاد آ رہا ہے کہ استاد نے کہا کہ ہم پوائنٹس بھی رکھ لیں نا مین مین پوائنٹس اپنے نہیں رکھ لیں کہ بھائی کیا کرنا ہے نو ڈاؤٹ کہ بعض اوقات ایک رف سا بھی خاکہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کبھی کبھی ہم آپس میں جیسے کوئی خاص بات کرنی ہے ساری بات کر لیتے ہیں وہی بات بھول جاتے ہیں پھر ہمیں یاد آتا ہے اچھا ہاں وہ بھی تو کرنی تھی نا تو لٹرلی یہ واقعی ہیلپ تو کرتا ہے اینڈ کسی کو کال کریں تو اس کا بھی خیال کریں کہ وہ کس حال میں ہوگا جی بالکل ٹیک نوٹس وائل ٹاکنگ تاکہ ان کی بات بھی یاد رہے جو وہ کہہ رہے تھے اور کسی جس کو فون کریں اس کا کیا پوزیشن ہوگا وہ بھی تصور میں رکھیں جی بالکل کہ جب ہم سلام دعا کرتے ہیں تو اگلے شخص سے پوچھ لینا چاہیے کہ وہ فارغ ہیں یا نہیں یا وہ ابھی بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اور وی ویسٹ سو مچ ٹائم بالکل صحیح آپ نے کہا اور ایکچولی اتنا مجھے مشکل بھی لگتی ہے بعض اوقات کہ ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ ہم بس بات کرتے پھر ہم اور کرتے رہتے ہیں اچھا اور مطلب اتنی امپورٹنٹ باتیں سب پہلے جو کرنی تھی اس کے بعد صرف اور صرف پرولونگ کرنے میں ہم ایکسٹرا ٹاک کر رہے تھے اف آئی ڈونٹ ٹاک ناؤ از دیٹ گڈ اور ہارم فار می جی بالکل اور موسم کا حال نہیں پوچھے ہاں جی یہ مطلب یہ جنرل ایک بات نہیں کہ ہر دفعہ موسم کا حال بس ایک عام سی بات ہونی چاہیے ٹو دا پوائنٹ اور دوسروں کو بولنے کا موقع بھی دینا چاہیے ہے جی بالکل صحیح آپ نے کہا اور پھر ہم نے دیکھا کہ موبائل کے کیا ہمارے پر افیکٹس پڑتے ہیں اور کتنی زیادہ ہم اس سے ٹاکنگ اور وہ سب کچھ استعمال کرتے ہیں نو ڈاؤٹ کہ اگر ہم اچھی چیزوں میں ڈالتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ پھر جو اچھا کام اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ افیکٹ ریورس ہی کر کے دیں گے جو کہ اچھا ہوگا انشاءاللہ. لیکن اگر صرف بیکار چٹ چیٹ اور لوگوں سے بس ایک تعلق میں رہنا اور بس یہی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ ادھر سے سنیں ادھر سے سنیں پھر کسی سے بات کریں تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہے. لینڈ لائن از بیٹر دین موبائل, جس سے صحیح ہے تو بیٹر, اور نعمت کو زحمت نہ بنائیں. جی بالکل, کس طرح نہیں کرنا چاہیے. جی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دس ول لمٹ آر فون ایکٹیویٹی ٹو اونلی واٹس نیڈ فل. صحیح بات ہے, بس صرف یہ یاد رکھیں نا کہ ہمارے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے. بہت ساری چیزوں کو ہم واقعی یہ امپورٹنٹ سمجھ کے امپورٹنٹ کر دیتے ہیں, لیکن صحیح بات کا بھی اندازہ ہونا نا کہ یہ چیز اہم ہے اور یہ چیز غیر اہم ہے, وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ واقعی وہ ہمیں اچھی بات اچھی ہی دکھائے اور بری بات بری, جو اہم ہے وہ اہم نظر آئے اور جو غیر اہم ہے وہ غیر اہم ہی نظر آئے ہمیں. And I think now texting too must be limited. جی بالکل, نعمت کا پازیٹو یوز کریں as it is also too much time consuming. جی بالکل صحیح آپ نے کہا. بس یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ چونکہ اس دنیا میں رہتا ہے اور ہمیں سب چیزوں میں ہے, لیکن ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اس ساری ایکٹیویٹیز کو ڈائیورٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی خاطر کر دیں کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں یا ادھر فائدہ پہنچانے والی بات ہو جائے تو اس سے آف کورس کے ہمارے لیے پھر فائدہ ہی ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ وہی بات نہ کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ہم ایکسٹرا کام کرتے ہیں اپنے دین کے لیے, بہت زیادہ محنت بھی کرتے ہیں بعض اوقات جو عام دنوں میں ہم اپنے لیے نہیں کرتے, لیکن ہاں جب دین کی بات آتی تو ہم اس لمٹ سے بھی بڑھ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا نا کہ لوگ کہتے ہیں نہیں میری تو تھکن ہی نہیں لگتی, جو عام دوسرے کام کرتے ہیں تھکن لگتی, لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتے ہیں تو وہ تھکن وہ تکلیفیں بیماریاں کچھ نہیں یاد رہتی. الحمدللہ اسی طرح سے امید سے کہ اگر ہم واٹس ایپ اور جو کہ واٹس ایپ کے گروپس بڑے زیادہ ہیں نا ہمارے پاس آج کل الحمد للہ, اس میں بہت سارے لوگوں کو خیر جا رہی ہے تو اس کی ذرا فکر ہو سکتی ہے. سو الحمد للہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اچھا ہی کریں گے انشاءاللہ. جی پھر تو بالکل صحیح بات ہے. تو جزاکم اللہ خیر کسی بات سنو جزا, انشاءاللہ یہی اس کو سمپ کرتے ہیں. اور اب آپ لوگ اپنی بریک کریں, 10 منٹس کی بریک ہے ابھی 12:35 سے لے کے 12:45 تک, اور پھر انشاءاللہ واپس آئیں گے تو اپنا سیشن کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين, وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم, وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير
والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء واصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی میری الحمد للہ اور ہماری بریک بھی اوپر ہوگی ہے تو کتنے لوگ ہیں جو آ گئے اپنے پی سیز کے پاس واپس مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جلدی سے ون ٹائپ کریں اچھا ماشاء اللہ تو چلیں الحمد للہ بس آہستہ آہستہ آ رہے ہیں الحمد للہ سر تو آپ جو آ رہے ہیں فریش ہو گئے ہوں گے نا سب اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے ریڈی ہیں آپ لوگ الحمد للہ چلیں ہم اپنا بخاری کا سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم درود پڑھیں گے اور انشاءاللہ آج آپ کو پتہ ہے کون سی حدیث سے ہم کہہ رہے ہیں جلدی سے لکھیں دیکھو مجھے کس کو یاد ہے جلدی سے لکھیں ہم کون سی حدیث سے اسٹارٹ کریں گے اچھا کسی کو نہیں یاد مطلب آپ لوگ جا کے دیکھتے نہیں اپنا ہے 42 اچھا نہیں میرا خیال ہم نے 45 سے ہم اسٹارٹ کریں گے آج انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آپ اپنے نوٹس لیں ہم اس کے بعد چھوٹا سا ریکیپ کریں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اللهم صل على محمد
بسم اللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اچھے اچھے نکھرے نکھرے. ماشاء اللہ آج تو بجے دینا بھی آ گئی. آ گئی یا آنا ہی پڑا؟ آنا پڑا کہ آ گئی؟ خوشی سے آئی ہیں نا؟ کوئی ایسا تو نہیں جو ایسے ہی آ گیا. سورج بھی فجر سے ہی اٹھا ہوا ہے. اس نے تو ابھی اور پورا وقت جاگنا ہے. تو آج جس چیز پہ آپ لوگوں کو افسوس ہوگا یا ترس آئے گا کل اسی پہ انشاءاللہ رشک آئے گا. ٹھیک ہے, تو چلتے ہیں پھر آج اگلی احادیث پہ. پچھلی چیزوں کو جا کے دہراتے ہیں نا گھر میں. کوئی ایسا تو نہیں کہ جو بس ایسے ہی بیٹھ کے تو سوچے کہ ٹھیک ہے نا مجھے گھر جا کے کیا پڑھنا ہے, یہ تو حدیث ہے. جتنا زیادہ بار بار پڑھیں گے اتنا آپ کو دیکھے گا کہ اس کا فہم بڑھے گا. آپ اپنے اندر اس چیز کو اگر پکا کرنا چاہتے ہیں نا تو بار بار پڑھیں. اور جس چیز سے شوق ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ کسی بھی چیز کا کریز لگ جائے نا, مثال ہے کہ آپ کو کوئی تصویر دیکھ رہے ہیں یا کوئی آپ گھر لے رہے ہیں تو آپ بار بار وہ چیز دیکھیں گے. اچھا یہ ایسی ہے, اچھا ٹھیک ہے, اس میں کوئی اور مسئلہ تو نہیں, یہ تو نہیں. تو جب ہمیں واقعی دین کا شوق لگ جائے گا تو پھر ہماری زندگی میں اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئے گی. کوئی سوال پچھلے حصے میں سے اگر ذہن میں ہے؟ جی ضرور پلیز. جی
شوہر کی عورتیں ان کی نماز کی نازک پڑھنے کے لیے پیسے نکلتی ہیں, تو وہ کس حد تک صحیح ہے؟
دیکھیے مسجد میں اگر جنازہ ہو رہا ہے اور عورت اگر جو بیوہ ہے وہ مسجد میں جا کے جنازہ پڑھتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ نہ کرے کسی عورت پہ یہ وقت آئے, لیکن آئے تو اس اجر سے کیوں محروم کرے. اور جس درد سے وہ اس وقت اس کے لیے دعا کرے گی, میرا نہیں خیال کوئی اور دوسرا کر سکتا ہے. تو اس لیے کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ایسی چیزوں میں اسلام کا مزاج سمجھا جائے. اور یہ سارے مسائل انشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پہ آئیں گے. اللہ نے چاہا تو ہم عدت کے مسائل میں اور باقی چیزوں میں ان کو پڑھیں گے. یہ بتائیے کہ جو بھی یہ چیز چل رہی ہے, اگر کوئی آپ سے باہر کا کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ آپ کو اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے یا آپ اس کو کیوں پڑھنا چاہتی ہیں, تو آپ اس کا کیا جواب دیں گی؟ جی آپ بتائیے رشیدہ.
یہ کہ حدیث اور قرآن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو چیز قرآن سے سمجھنا ہے وہ حدیث مل جاتی ہے اور دعا سے بچتی ہے, اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو پورا فہم ہوتا ہے اپنے دل کا.
ٹھیک ہے جی, اور کوئی اس کا جواب دے؟ جی آپ رہیلا. یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی بات کو سننے اور ماننے کا جو انسان کو شرح صدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جی آپ ادھر سے عشرت.
جی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ جب ہم اپنے نبی پر بار ہم جیسے پتا چلتا ہے کہ اس چیز کا یہ انہوں نے بتایا, ہم زیادہ اچھے طریقے سے سب کو بتا سکتے
ہیں. یعنی علم الیقین بن جاتا ہے کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے حدیثیں پڑھ لیتے ہیں. سنی ہوئی تو بہت ساری باتیں ہم نے ہوتی ہیں, لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کسی سے آپ خبر سن لیں کہ امریکہ میں کچھ ہوا ہے, لیکن بعد میں اخبار کھول کے اس کو پڑھ کے اس کی ڈیٹیلس پڑھیں تو آپ کہتے ہیں میں نے خود پڑھا. سنی سنائی بات میں انیس بھی سو جاتی ہے نا کبھی کبھی, لیکن یہ کہ پڑھی ہوئی بات جو وہ بہت اوتھینٹک ہوتی ہے. اور کوئی دو لوگ بس اور بتا دیں. جی پیچھے سے آپ سسٹر, آپ جی. ایک علم کا ایک اور دروازہ کھلتا ہے اور حدیث سے حکمت ملتی ہے, یاد رکھیں. فہم اور حکمت دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. جی آپ.
اصلاح کرنے کا بھی بہت ایک موقع ملتا ہے اس سے, پڑھتی ہوئی جو آپ کے اندر برائیاں ہیں یا جو آپ کے اندر خامیاں ہیں آپ کو پورا کر سکتے ہیں. اور میری میری بات کہ آپ کانفیڈینس آتا ہے کہ آپ کسی سے کوئی بات سن کے تو آپ کو بھی اگر آپ نے پڑھی ہوگی تو.
جی بالکل, اپنی خامیوں کی اصلاح کا موقع مل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی بتا دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بڑھتا ہے اور یہ سچ ہے. جی آپ
پرانے پاک میں آپ
جی آپ یہ اس جملے کو تھوڑے سے مختاط کر لیں کہ قرآن میں جن باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو حدیث میں ہمیں ان کی ڈیٹیل مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, بالکل. یعنی نماز پڑھو یہ تو قرآن میں ہے, لیکن کیسے پڑھو, کدھر پڑھو, کتنی پڑھو, یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی چلے بات ہو ہی رہی ہے تو آپ میں سے کوئی اور کر لے بات. جی آپ ادھر سے فرق.
جی اس کا مطلب جیسے آپ نے بتایا تھا کہ قرآن کی جو ڈکشنری ہے وہ حدیث ہے, اور جب ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو اس میں جیسے ہمیں نہیں پتا چلتا کہ حدیث کا حوالہ کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں سے سنیں, تو یہ پرفیکٹ بک ہے کہ ہم اسے ایک دم ہم دیکھ سکتے ہیں کون سی, کیونکہ اس کے جو ہیڈنگز ہیں وہ بھی پتہ دیتی ہیں کہ یہ اس موضوع پہ حدیث آرگنائزیشن.
جی یعنی قرآن کی ڈکشنری حدیث ہے, تو قرآن پاک کی بہت ساری باتیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کو جب حدیث کی ڈکشنری کی روشنی میں پڑھ لیتے ہیں تو گویا کہ پھر ہم اس پہ زیادہ دل کے ساتھ شرح صدر بھی ہوتا ہے اور یقین کر سکتے ہیں کہ یہ بات جو ہمارے لیے کیسے ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک آخری کو بہت ہی اچھی بات کریں جس کے بعد ہم شروع کریں. جی آپ بہت اچھی بات کریں گی انشاءاللہ.
اس سے یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک تو نالج آ جاتا ہے, دوسرا یہ کر کر ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے, تو اس سے جب ہم تھوڑی سی گائیڈنس لیتے ہیں جب تک ہم اپنے استاد سے نہیں کچھ پوچھتے تو دوسروں کو ہم صحیح معنوں میں کچھ گائیڈ کر سکتے ہیں. جب تک ہمیں کچھ نالج نہیں ہوگا ہم اگر کوئی غلط بات کریں گے تو اس میں یہ کہ دوسرا فوراً ٹھیک کرے گا ہماری اس بات کو. اس کے لیے کہ دوسروں کی بات کا فوراً یقین کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ اس چیز کو خود پہلے سمجھیں اور پھر اس کے بعد دوسروں کو کلیئر نہ وہ کوئی چیز بتائیں گا.
جی بالکل. یعنی استاد سے سیکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان صحیح وقت پہ صحیح بات کرتا ہے. میں اس کی اکثر ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک وہ پودا ہے جو کسی بھی سڑک کے کنارے خود ہی اگ جاتا ہے نا, جس کو خودرو پودا کہتے ہیں. عموماً وہ کیا کرتا ہے, آتے جاتوں کے کپڑے پھاڑے گا, کانٹے ہوتے ہیں عموماً اس کے اوپر. اور لیکن ایک وہ پودا ہے جو کسی مالی کی کنسٹڈی میں کسی باغ میں لگتا ہے, تو وہ اس کی ٹرم ہوتی ہے وقت پہ, اس کو ہر طرح سے مینیج کیا جاتا ہے. تو وہ علم جو ہمیں راہ چلتے ادھر سے ادھر ملا, مثلا بعض دفعہ ہم درسوں میں بہت جاتے ہیں, وہ علم نہیں ہوتا, وہ معلومات ہوتی ہیں. علم جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ہے, اور اللہ ما یعلم تعلیم کیا ہوتا ہے کہ علم کو یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے لینا. لیکن وہ جو ایک جگہ بیٹھے ہیں, جو آپ جیسے اب اس وقت دیکھیں نا کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں, کئی دفعہ آپ کا بیچ میں اٹھنے کو دل کرے گا لیکن آپ اس خوف کی وجہ سے نہیں اٹھیں گے کہ سب دیکھیں گے یا کلاس کا ڈسپلن خراب ہوگا. فون سننے کو دل چاہتا ہے نہیں سن سکتے, کیونکہ اس سے پھر آپ کو صبر کی عادت آ جائے گی نا. تو اس طرح کا انسان جب آگے نکلتا ہے تو وہ پھر وہ ایک مالی کے باغ میں لگا ہوا ایک پھول ہوتا ہے جس کی روشنی سے پھر دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو بہرحال یہ بہت زیادہ ہم سب کو اپنے لیے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع دے. حدیث میں ایک دعا بھی سکھائی گئی, اللہ کے نبی جو علم کی دعائیں کرتے تھے, آپ لوگ یہاں شروع میں ایک دفعہ مانگ لیا کریں, تھوڑا سا آج میرے ساتھ کر لیجئے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. پھر ایک اور جو دعا ہے وہ کیا کہ اللہم علمنی ما ينفعنی, اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ مجھے وہ علم دے جس سے مجھے نفع حاصل ہو. علم کے پیچھے تو کہا جائے تو دینی اور دنیاوی ہر طرح کے علم میں ہمارے بچے بھی اور کئی بڑے روز صبح اٹھ کے بھاگتے ہیں نا, لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے نفع والا علم لیتے ہیں. تو آئیے اسی بات کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کے سیشن کو, اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کے علم سے نہ صرف یہ کہ نفع لینے والا بلکہ اس کو اپنی زندگی میں اس طرح لے کر آنے والا کہ یہ حدیث ہمارے لیے عمل کی ایک کتاب بن جائے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم صحیح بخاری میں کتاب الایمان یعنی ایمانیات باب میں سے اگلا سیشن شروع کریں گے. آج کا ہمارا یہ سیشن ہم شروع کریں گے باب نمبر 33, خوف المومنی من ان یحبط عملہ وہو لا یشعر. مومن کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال بے خبری میں ضائع نہ ہو جائیں. حدیث نمبر 45 یعنی 45 ہے, اور پیج جو ہے بک گرین بک جو ہم پڑھ رہے ہیں 106 نمبر صفحہ, پیج نمبر 106, حدیث نمبر 45. پہلے تو اس ٹاپک کو تھوڑا سا سمجھیے, تو پھر ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر لگ جائے گی. کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ خوف المومن, مومن کا خوف کس بات پہ؟ من اس بات سے ان جے کہ یحبط عملہ, یہ کہ ضائع ہو جائیں اس کے اعمال. وہ ہوا, اور جب کہ وہ لا نہیں یشعر, اس کو شعور ہی نہ ہو. یعنی یہ ایک بہت زیادہ فکر مند بات کر دینے والی چیز ہے کہ انسان وہ اعمال جو بڑی محنت سے کرتا ہے, آپ سب اپنے اعمال کو ذہن میں رکھیے, جس میں سردیوں میں پڑی ہوئی تہجدیں بھی ہو سکتی ہیں, گہری نیند اور تھکن کے باوجود اٹھ کے فجر کا پڑھنا بھی ہو سکتا ہے, اس وقت مال خرچ کرنا جبکہ اپنے لیے بھی نہ ہو, اور بہت مشکل حالات کی کوئی نیکی سوچیں, اور اس کے بعد سوچیں کہ میرے کسی بھی کام کی وجہ سے, یا میری کسی بھی سوچ کی وجہ سے, یا میرے کسی بھی عمل کی وجہ سے وہ نیکی ضائع ہو جائے, کیسا لگے گا؟ ہم اس لفظ خوف کو سمجھ ہی نہیں سکتے اگر ہم اپنی دنیا کی کوئی مثال نہ لیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, ہم دنیاوی معاملات میں تو اتنے زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں اس بات پہ کہ پکی پکائی ہنڈیا ہی نہ جل جائے. کتنی احتیاط سے وہ بھری ہوئی ہنڈیا اٹھاتے ہیں جس کو صبح سے رکھا ہوا تھا چولہے پہ, کہ ہلکا سا ہاتھ سے سلپ ہوا تو ایک تو اوپر گرے گی, دوسری کھانا ضائع ہو جائے گا. کبھی روٹی جل جائے, ذرا سا آپ کی بے خبری سے اوون میں کوئی چیز رکھی وہ کالی ہو گئی, اس کا دکھ کتنا رہتا ہے. تو کہاں پھر ایک انسان اگر اس بات میں ہو کہ اس کی قیامت کے دن پتہ چل جائے کہ نیکیاں ضائع ہو گئیں. یہ ٹاپک اتنا زیادہ سینسٹیو ہے, جب ہم قرآن پاک میں 26واں پارہ کرتے ہیں اور خاص طور پہ اس میں سورت محمد, اس کا تو پورا ٹاپک ہی حبت اعمال ہے. تو ایمان کی یہ ایک علامت ہے کہ انسان کو اپنی نیکیوں کے ضائع ہونے کی فکر ہوتی ہے. حدیث تو ابھی بات میں پڑھیں گے, پہلے اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا مجھے اس بات کی فکر ہوتی ہے, کیا حقیقت میں میں یہ خوف اپنے دل میں رکھتی ہوں کہ میں اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کروں. اور اگر یہ چیز ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کے اندر ایمان کی موجودگی کی علامت ہے. فسوق وقتاله کفر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سباب, سباب کہتے ہیں گالی دینا, گالی گلوچ کرنا, کسی کو برا بھلا کہنا, المسلمی, مسلم کو فسوق, فسق ہے, نافرمانی ہے, وقتاله, اور اس کو, اسے لڑنا, کفر, کفر ہے. اس حدیث کو امام بخاری یہاں لا کر کیا بتاتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ گالی گلوچ کرنا, لان تان کرنا ایک مسلمان کے شایان نشان نہیں. مسلمان کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ گندی بات بولے. آپ اس سوٹ نہ کرنے کو یوں سمجھیں, میں صرف ایک ذہن میں امیج بنانے کے لیے آپ کے بات کرتی ہوں, کہ جب ہم کوئی کپڑا پہنتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ مجھے سوٹ کرے گا کہ نہیں, یا کوئی کھانا کھاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ کھانا مجھے سوٹ کرے گا کہ نہیں, کرتے ہیں نا. اور اگر کسی کو ان سوٹیبل ڈریس اپ ہوئے دیکھیں, کسی بوڑھے کو, بہت ہی بوڑھے کو بالکل بچوں کی طرح کوئی فراک پہنے دیکھ کر, یا کوئی بچیوں والی دو چوٹیاں کیے ہوئے دیکھیں, تو عجیب لگے گا نا. فرسٹ تھنگ اس میں سمجھنے کی یہ کہ مومن کا ایک اپنا گیٹ اپ ہوتا ہے. ہر انسان کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے نا, اور آپ اس کے بارے میں کوئی چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کوئی نہیں کرتے. مومن سے یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جاتا کہ وہ گالی گلوچ کرے. پہلے تو اسے ایک معیار پہ لے کر ہم اپنے ارد گرد جھانکیں, اور سب سے پہلے اپنے اوپر نظر رکھیں کہ کیا غصے میں, کام نہ ہونے پہ,
کسی کا آپ کی بات کو پورا نہ کرنے پہ کہیں زبان تو نہیں کھل جاتی. چونکہ ہم سب یہاں بہت سیکیور ہیں الحمدللہ باہر کے ملکوں میں, لیکن دکھ کے ساتھ دیکھا گیا اور محسوس کیا گیا کہ ماسیوں کو بہت گالی گلوچ ہوتی ہے, ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے بس, اور مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہی عجیب و غریب لفظ بولتی ہیں. اسی طرح بعض شوہر غصے کے تیز ہوتے ہیں بغیر سوچے اس بات کے. دیکھیں یہاں لفظ دیکھیں لا یشر, اس کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ اس کے عمل ضائع ہو گئے. کتنی محنت کی ہوئی نیکیاں, بعض دفعہ کئی لوگ تہجد گزار بھی ہوتے ہیں لیکن انسانی معاملات میں پیچھے ہو جاتے ہیں. دوسری بات دیکھیے لڑائی کرنا, یہاں لفظ جو ہے نا قتال ہے, ایک ہوتا ہے لفظ قتل, قتل جب آئے گا نا تو ٹو کل کے معنوں میں آئے گا مرڈر, لیکن یہاں قتل کا لفظ دیکھ لیں تو یہ لڑائی ہوتی ہے یعنی فائٹنگ کرنا. آپ انگلش میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں کہ مومن کی شان ہی نہیں کہ وہ کسی دوسرے بھائی سے لڑے, کہاں پھر گردن مارنا, کہاں کسی کو قتل کر دینا. اب یہاں جو لفظ کفر ہے نا, اس سے کون سا کفر مراد ہے؟ کفر کے عربی زبان میں بہت سارے درجے ہوتے ہیں. لفظی معنی اس کا ہے انکار, چھپانا, نہ شکراپن. کافر کون ہوتا ہے؟
اس کو شعور ہی نہ ہو, یعنی یہ ایک بہت زیادہ فکر مند بات کر دینے والی چیز ہے کہ انسان
کے ماں باپ نہ شکری کرنا, انہوں نے جو ہمیں دیا لیا ہمارے اوپر
وہ اعمال جو
ہمیں اس کی کوئی قدر ہی نہ ہو. اور اسی طرح ہر وہ انسان جس کا ہمارے اوپر کوئی احسان ہو ہم اس کی اس قدر کو چھوڑ کر اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر
اب سب اپنے اعمال کو ذہن میں رکھنا
شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ یہ جو لفظ بے خبری ہے, کیا اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں سسٹرز کی غیبت کرنا, آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنا, دو دوستوں کا تیسری کو ڈسکس کرنا نہیں آتا؟ اب تھوڑی سی وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی, ضرور یہ میرا فرض ہے کیونکہ ہم سب عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں, کہ قرآن اور حدیث سے کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بندے کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز, انسان کے اعمال کفر کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں. ایک دلیل سورۃ ابراہیم میں کہ جس میں کہا گیا کہ ایسے اعمال کو قیامت کے دن راکھ بنا دیا جائے گا, عیش کی طرح اڑ جائیں گے. اور سورۃ نور میں اس کو سراب یعنی معراج کہا گیا کہ دور دھوپ کی اندر چمکتا ہوا پانی لگتا ہے لیکن ہوتا وہ پانی نہیں ہے. اور حقیقت ہے سورۃ کہف میں ہم پڑھتے ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, تو کفر کی وجہ سے باقی نیکیاں قبول نہ ہونا بالکل ایسی مثال ہے کہ کوئی ایڈمیشن فارم تو فل نہ کرے, کسی کالج میں جا کر داخلہ تو نہ لے لیکن وہاں پیپر بھیجتا رہے, ٹیسٹ بھیجے, اسائنمنٹ بھیجے, کوئی لے گا؟ وہ کہتے پہلے رجسٹریشن تو کرائیے. پھر دوسری چیز شرک ہے, اللہ کو تو مانا لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی ماننا. مشرک جو ہوتا ہے وہ اللہ کا منکر نہیں ہوتا, وہ بس یہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دوسرے بھی ہیں. پھر اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ اس وقت موضوع نہیں ہے, لیکن اپنا نفس, انسان, معاشرہ, کوئی قبروں پہ جاتا ہے, کوئی بتوں کے آگے جاتا ہے, کوئی معاشرے کی باتیں کرتا ہے, تو کسی بھی قسم کا شرک انسان کے عمل ضائع کرتا ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے 18 نبیوں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ اگر وہ بھی شرک کر لیتے تو ہم ان کے اعمال کو ضائع کر دیتے. تو لہذا شرک. تیسری چیز بدعت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دین میں کوئی نئی چیز شروع کی, دیکھیے ایک وہ ہے جو فی زمانہ بدعت ہوتی ہیں اور لوگ اس کو کرتے ہیں, وہ لوگ بدعتی نہیں ہوتے, وہ مبتدی ہوتے ہیں. بدعتی وہ شخص ہے جس نے فرسٹ ٹائم اس برائی کو رواج دیا. مثلا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے بت پرستی عرب میں جو تھی وہ عمر بن لوہی نے شروع کرائی, کہ وہاں سے ایک بت ملک شام سے لے کر آیا اور اس نے اس کو عام کیا. اسی طرح نظر بن حارث کا نام آتا ہے کہ اس نے فکشن اور گندی کتابیں لا کر مکہ میں معروف کر دی. تو آج کوئی بھی بدعت جو ہمارے سامنے ایسی آتی ہے جو اللہ کے نبی نہیں کرتے تھے تو کسی نہ کسی نے تو پہلی دفعہ کیا ہوگا نا, وہ شخص بدعتی ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ علم ہوگا تو جب انسان کو پتہ چلتا ہے وہ ایسی چیزوں میں کیوں پڑے گا. کون ہے جو عمل بھی کرے اور اس کے پاس ضائع ہو جائے؟ لیکن صاف حدیث موجود ہے کہ کل بدعت دلالہ بکل دلالہ فی النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے یہ الفاظ بولا کرتے تھے کہ دین میں ہر نیا کام محدث ہے اور ہر محدث بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. چوتھی چیز جو انسان کے اعمال کو ضائع کرتی ہے وہ رزق حرام ہے. حدیث میں آتا ہے, چونکہ میں اس وقت آپ کو یہ صرف ایک پوائنٹس لکھا رہی ہوں, کچھ ظاہر ٹاپک نہیں, اس لیے میں صرف آپ کو اس میں ڈیٹیلز اتنی ہی دینا چاہوں گی کہ جس سے صرف سوچ پیدا ہو جائے کہ کہیں میں اس میں سے کسی چیز میں تو نہیں آتی. تو رزق حرام کے بارے میں تو اتنا واضح قرآن کا حکم ہے. ایک ہی حدیث اگر آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک شخص کہاں سے چلتا ہے, سفر کی آلودگی بھی ہے, تھکن بھی ہے, مٹی بھی ہے, گندگی بھی ہے, پھر خانہ کعبہ میں آتا ہے, پھر کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, تو حدیث میں آتا ہے کہ اوپر سے فرشتہ جواب دیتا ہے لا لبیک ولا صادق، نہ تیرا لبیک قبول ہے نہ تیرا صادق قبول ہے. کیوں؟ کیونکہ ملبسہ حرام غدی ول حرام، کہ تیرے جسم پہ جو کپڑا ہے وہ حرام کا ہے، جو کھانا تو نے کھایا وہ حرام کا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کیسے اللہ اس بندے کی دعائیں قبول کرے جس کے پیٹ میں حرام کے لقمے ہوں. ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں آ جائے تو کہتے ہیں 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے کہ نیکیاں کرنا بہت آسان ہے، لیکن غلط چیزوں سے، حرام سے بچنا، گناہوں سے بچنا، یہ اس سے بہت بڑی بات ہے. پھر اسی طرح ایک اور چیز جو انسان کے اعمال کو ضائع کرتی ہے وہ غیبت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی نیکیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے جو انہوں نے کی تھی دنیا میں، لیکن ان کو ملیں گی نہیں. جیسے آپ کبھی اپنی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا گھر میں، تو وہ پوچھیں گے فرشتوں سے کیا یہ نیکی ہم نے کی تھی؟ وہ کہتے ہیں کی تھی. تو کہتے ہیں ہمیں مل نہیں رہی. تو وہ کہتے ہیں ہاں، ان غیبتوں کی وجہ سے جو تم دوسروں کی کرتے تھے آج تمہاری وہ نیکیاں گم گئیں. اللہ ڈیلیٹ کر دے گا سب نیکیوں کے فائلز، اور مشکل نیکیاں جو وہ ساری جو وہ ضائع ہو جائیں گی. تو آپ سوچیے کہ کتنا کیئرفل ہونا ہے. اور خاص طور پہ یہاں پھر دیکھیے کہ لا یشعر، شعور نہ ہو، جس میں انسان کو پتا بھی نہ ہو، وہ کتنی مشکل چیز ہوگی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایک چیز کینہ. کینہ سمجھتے ہیں؟ گرج کہہ لیجئے، انیمیٹی کہہ لیجئے، بغض کہہ لیجئے، دوسرے مسلمان کے بارے میں راہ جاتی میل رکھنا دل میں. اب وہ کئی رشتوں کے نام پہ ہمارے دلوں میں ہو سکتی ہے، چونکہ یہ سسرالی رشتہ ہے، چونکہ یہ فلاں ہے، بس ان کی تو مجھے چیز اچھی نہیں لگتی. دو دوستوں میں کینہ ہو سکتا ہے، استاد شاگرد میں کینہ ہو سکتا ہے، شاگردوں میں ہو سکتا ہے، اپنے دینی ساتھیوں سے ہو سکتا ہے، رات جاتے کا بیر جس کو میں تو کہتی ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور انسان کی عبادات کو لیتے ہیں. اس رات بہت رحمتیں اترتی ہیں، تو اللہ سب کی بخشش کر دیتا، لیکن جس کے دل میں کینہ اس کی بخشش نہیں کرتا. تو یہ صرف ایک سوچنے کا انداز تھا میرے اور آپ کے لیے کہ اعمال کر لینا از ناٹ اے بگ ڈیل، حالانکہ یہ بھی ایک ڈیل ہے. اصل بات ہے کر کے اس کو سنبھالنا. یاد رکھیے کہ کام آپ کوئی بھی کر لیتے ہیں، آپ کھانا پکا لیں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کھانے کو مینج کرنا، اس کو رکھنا، سیٹ کرنا، یہ زیادہ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. پھر دوسری چیز آپ دیکھیے کہ جیسے مثال ہے کہ ایٹم بم کے بارے میں یہ بات میں نے سنی ہوئی ہے کہ اس کو بنانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بھی ملک اس کو بنا سکتا ہے. لیکن کیوں نہیں ابھی تک بہت سارے بنا سکے کہ بنانے کے بعد اس کو رکھنا، ٹیکل کرنا، اس کو اس طرح رکھنا کہ یہ خود ہی نہ چل پڑے. یہ اتنا مشکل ہے کہ کوئی بناتا نہیں. اب کوئی بنا کے دشمن کے ملک میں تو نہیں رکھا کے آئے گا، تو رکھنا تو اپنے ملک میں، تو پتا چلا وہ وہیں چل گیا، اس وجہ سے وہ لوگ نہیں بنا پاتے. تو آپ اس مثال کو اپنے پاس لکھ لیں. ایٹم بم پھٹ سکتا ہے نا، اس طرح بعض دفعہ ہماری نیکیاں بھی پھٹ جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ایمان دے جو ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی نیکی کو سنبھالنے والا بنائے. اور یاد رکھیے، باتوں میں بات چونکہ آتی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ آپ سے شیئر کروں، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے. آپ اتنی امیدیں لگا کے گھروں سے نکل کر آئے ہیں، تو میں صرف کتاب کے صفحے تو نہیں پڑھاؤں گی نا. لیکن یاد رکھے کہ انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے نا، جو آپ کی اپنی ایک نیچر ہے، جو ایک ایز آپ کہہ سکتے بس میری عادت ہے، اس کا بھی ان سے بہت تعلق ہے. کیونکہ میرے ذہن سے یہ لفظ یہ جا ہی نہیں رہا جو ہمارے حدیث کے ٹاپک میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لا یشعر، وہ شعور ہی نہیں اس بات کا رکھتا. لا یشعر، اس کو اس طرح آپ سمجھیے، میں ذہن میں جو ایک چیز سوچ میں رہی ہوں، آپ چاول دھوتے ہیں، سسٹرز ہفتے میں ایک دو بار تو دھوتی ہوں گی نا، کچھ گھروں میں روز پکتے ہوں گے. جب آپ چاول دھوتی ہیں، کتنی سسٹرز کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایک بھی چاول کا دانا جو ہے وہ سنک میں نہ بہے، اور کتنوں کے ہو گئے گر گئے، تھوڑے گر گئے سو کے. سبزی پکاتے ہیں، سبھی پکاتے ہیں، کتنی سبزی کا چھلکا موٹا اتر کے گر گیا، ایسے ہی پھینک دی. یہ ہے لا یشعر. جو لوگ دنیاوی معاملہ، چیز گھر میں آئی ضائع ہو گئی، پھینک دی، ضائع ہو گئی تھی، پتہ نہیں چلا، پڑی پڑی خراب ہو گئی، آدھی کھائی آدھی پھینک دی، یہ ساری چیزیں لا یشعر. جس طرح ہم اپنی دنیاوی چیزوں میں بعض دفعہ کیئر لیس ایٹیچیوڈ کا اظہار کرتے ہیں نا، اسی طرح ہم ایمان کے اور نیکیوں کے معاملے میں بھی کیئر لیس ہوتے ہیں. بعض لوگ کپڑے پہنتے اتنے دھیان سے پہنتے ہیں، سینہ نہ آئے، سٹین نہ لگے، خراب نہ ہو، رنکل نہ آئے، تاکہ ہمارے بعد کوئی اور بھی پہن لے. اور بعض لوگ پہنتے اسی پہ کپڑے، کھاتے اسی پہ، سو جاتے اسی میں، سب ہوتا اور اس کو پکڑ کے دھو کے خراب کر دیا، اور بعد میں اس کو کہا کہ یہ تو اب اس قابل نہیں رہا. تو اپنی عادات میں نفاست لانے کے لیے اپنے آپ کو بہت پکی، جس کو آپ پکی کہہ سکتے ہیں، کریں گے آپ اپنی آج سے لے کر، جیسے اس فرائیڈے سے اگلے فرائیڈے تک آپ سوچیں میں کس کس معاملے میں بے شعور ہوں. پھر ایسا بندہ بولتا بھی بے شعوری میں، پھر یاد آتا ہے ہاں میں نے کون سی اتنی بڑی بات کہ، دوسرا کہے گا میرا تو اپنے دل چھلنی کر دیا، کہے گا اچھا ہاں میں نے سوچ سے تو نہیں کہا تھا. پھر زبان بے لگام ہوتی ہے، پھر سوچ بے لگام ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر چکے ہوتے ہیں ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ شعور عطا فرمائے. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. حضرت عبادہ بن سامت سے روایت ہے کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج نکلے یخبر بلیلۃ القدر وہ خبر دے رہے تھے لیلۃ القدر کی. اب یہاں آپ سمجھ لیجئے ساتھ ہی ساتھ حدیث کو تاکہ دہرانا نہ پڑے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے تو آپ کو فرشتے کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کس رات کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں کو یہ بات بتانے لگے. اتنے میں کیا ہوا, فتلاح رجلان من المسلمین, پس جھگڑ پڑے آپس میں دو رجل مسلمانوں میں سے, یعنی دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے اس وجہ سے. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو جھگڑتے دیکھا تو ان کا جھگڑا سلجھانے لگ گئے. ہوتے ہی ہے نا, دو لوگ جھگڑنے لگے تو آپ نے فرمایا, اس کے بعد جب معاملہ رفع دفع ہو گیا, فقالا انی خرجتو بے شک میں نکلا تھا, لیخبرکم تاکہ میں تم کو خبر دوں, بلیلۃ القدری لیلۃ القدر کی, وانہ پس بے شک وہ, تلاح فلان و فلان پس جھگڑا کیا فلان آدمی نے فلان سے, لہذا فروفیت تو اٹھا لیا گیا. کیا اٹھا لیا گیا, یہ علم اٹھا لیا گیا, میرے سینے سے نکل گیا, میرے حافظے سے چلا گیا. بعض دفعہ ہم کسی کے پاس کوئی بات کرنے آتے ہیں, اتنے میں وہاں جاتے ہیں تو حالات کچھ اور ہوتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں پتہ نہیں میں کیا کہنے آئی تھی, پتہ نہیں میں نے کیا سوچا تھا. تو اسی قسم کی یہ بات جو ہے وہ اٹھا لی گئی. پھر آپ نے فرمایا, وہ اسا اور امید ہے, این یکون خیر لکم یہ ہے کہ ہو یہ بہتر تمہارے حق میں, کیا التمسوہا کہ تم اس کو ڈھونڈو تلاش کرو, کیسے فی سبعی و تسعی والخمسی کب, ستائیسویں انتیسویں اور پچیسویں رات میں اس کو تلاش کرو. بخاری کی روایت ہے. اب بہت سارے سبق اس ایک میں, اس کو ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں ہلکا سا. پہلی بات دیکھیں کہ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بات کا علم نہ دیتے آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا تھا. وہی نبی ہے, وہی جبرائیل ہے, لیکن اللہ کے حکم سے آتا ہے اور قرآن پاک میں اس کی دلائل موجود ہیں کہ جبرائیل ایک موقع پہ نہ آئے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو جب جبرائیل آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ پہلے کیوں نہ آئے, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں. اس کی بڑی معروف مثال سورۃ الکہف میں موجود ہے, 15 دن تک وہی نہ آئی, پھر آپ نے یہ سوچا تھا کل ایک بات بتا دوں گا انشاءاللہ, نہ کہا. تو گویا کہ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کا علم بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بے شک وہ دور نبوی تھا, بہترین دور تھا, لیکن اس وقت بھی شیطان انسانوں کے آپس میں جھگڑے کروا دیتا تھا جو مسلمان تھے. اور اگر اس حدیث کو اور بھی تھوڑے اینگل سے پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مسجد میں ہو رہا تھا واقعہ, کیونکہ اللہ کے نبی کا جو حجرہ تھا وہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا. تو گویا کہ مسجد میں بھی شیطان پہنچ جاتا ہے. آج بھی اگر مسجدوں میں دو لوگ, دو مسلمان جھگڑتے ہیں یا زیادہ آوازیں اٹھتی ہیں تو شیطان کی یہ کارفرمانی ہو سکتی ہے. پھر ایک اور چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص, کہ جب آپ کو کچھ پتہ چل جاتا تھا تو آپ اس کو چھپاتے نہیں تھے. آپ کی خواہش کیا تھی کہ جو مجھے پتا ہے وہ سب کو پتہ چل جائے, اور آپ نے ان کو بتا دیا. حریص تھے اور آپ سٹنجی نہیں تھے, علم کو چھپانے والے نہیں تھے. پھر ایک اور چیز اس سے پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا کہ جب دو مسلمان جھگڑے تو ان کے بیچ میں اصلاح کروانی چاہیے. آگے ایک حدیث الگ بھی آئے گی اس موضوع پہ. یہ نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی دینداری کے زوم میں بیٹھے کہ تم لڑتے رہو, میں تو اللہ کا نبی ہوں, میں تو علم والی شخصیت ہوں, اور میں اب یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے مسئلے کیوں سنوں. یہ ایک بہت بڑا عمل ہے, دو روٹھے ہوئے میں صلح کرانا اور دو جھگڑنے والوں کی آپس میں صلح کرا دینا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب یہ سارا معاملہ رفع دفع ہوا تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ہاں میں آیا تھا کہ تم کو بتاؤں, لیکن تم میں سے فلاں فلاں سے لڑ رہا ہے. فلاں کیوں کا نام نہیں لیا, یعنی آپ نے تھرڈ پرسن میں بات کی. یہ بہترین مسنون طریقہ ہے تبلیغ کا کہ جب بھی مبلغ یا استاد بات کرے کبھی کسی کا نام نہ لے, چاہے 10 لوگوں میں بات ہے اور 10 میں سے 10 کو بتائیے کس کی بات ہو رہی ہے, لیکن نام نہیں لینا چاہیے. یہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہی سنت اللہ تعالیٰ کی بھی ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو دین یوم قیامت کو جھٹلاتا ہے. آج ہمارا کیا حال ہے, ہم نام لے کر اور لوگوں کو بدنام کرتے ہیں, توبہ آؤ بتاؤ اس نے یہ کیا کیا. تو یاد رکھیے ایک مسلمان کبھی کسی دوسرے مسلمان کا نام لے کر اس کی برائی کہیں نہیں کرتا. ایون اگر آپ کو کسی سے مسئلہ بھی معلوم کرنا پڑے, ایون اگر آپ کو کسی کا معاملہ بھی دوسرے سے ڈسکس کرنا پڑے, مشورہ لینا پڑتا ہے کبھی, بس آپ دیکھیے مثال دیتی ہوں, ساس بہو کا معاملہ ہے. ساس ظلم کرتی ہیں, آپ کسی دیندار کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے خدا کے لیے کوئی اچھا طریقہ بتایا جائے میں اس معاملے کو کیسے ڈیل کریں, تو آسان طریقہ کیا ہے؟ یہ مت کہیں کہ میری ساس ایسا کرتی ہیں, آپ کے ایک سسٹر ہے ان کی ساس ایسا کرتی ہیں, یا آپ در پردہ بات کر سکتی ہیں کہ اگر کسی سسٹر کی ساس ایسا کرے تو کیا کرے. جو بات بتا رہا تو اس کو کیا لگے وہ آپ کی ساس ہے یا کسی اور کی, وہ تو ایک مخلص ہے, وہ تو ایک ڈاکٹر کی طرح, وہ تو آپ کو اس کی دوائی دے دے گا. تو آپ فیل کر کے دیکھیں, جب ہم دوسروں کا اتنا دفاع کرنے لگ جائیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارے تعلقات ویسے اس کی وجہ سے اچھے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیے, شر تھا نا کہ اللہ کے نبی کو پتا چل گئی بات اور لوگ محروم رہ گئے, لیکن آپ نے اس میں سے خیر ڈھونڈی کہ اسائیں یکون خیر لکم. ہمیں بھی کبھی کوئی بات وقت پہ یاد نہ آئے اور ہم بھول جائیں اور ہم کہتے ہیں کیا کروں, پھر کوسنے لگ جاتے ہیں بس میری تو متی مار دی, اور ساری وہ کہتے ہیں نا پٹارا میاں کے سر پہ پھوڑتے, جب سے آپ سے شادی ہو میری تو متی ماری گئی, اور بچے آپ نے تو میری متی ماری ہوئی ہے, اور یہ گھر والے انہوں نے تو میں تو پتہ نہیں کیا تھی مجھے انہوں نے کیا بنا دیا. مت کریں. کیا کہا؟ شاید تمہارے حق میں بہتر ہو. شر ہے تو خیر ڈھونڈیے, ہر شر میں خیر ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے یقین کریں, کوئی بات ایسی سوچی ہوتی, کئی دن سے سوچی ہوتی کہ اچھا یہ فلاں آیتوں کی تفسیر میں بتانی ہے, کیونکہ موقع اس وقت ہوتا ہے جب وہ آیتیں کرتے ہیں اس وقت وہ بات ہی نہیں یاد آتی, بعد میں یاد آتی ہے دو دن بعد. تو میں اکثر سوچتی ہوں اچھا اس کا پھر کوئی موقع آ رہا ہے, یہ اللہ نے کہیں اور کرنی, کبھی کوئی اناؤنسمنٹ کرنا ہوتا ہے, کبھی کچھ کوئی پروجیکٹ کچھ, دل کو اطمینان دے لیں کہ بھلوایا بھی اللہ نے. اور یہ نہیں کہنا چاہیے میں بھول گیا, بلکہ یہ کہیں کہ میں بھلوا دیا گیا, اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آپ نے راستہ بھی بتا دیا کہ اس میں خیر کے التمسوہا, اب تم ڈھونڈو. حکم کیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو. ایک رات کوئی بتا دی جاتی اگر تو پھر ہم صرف اس ایک رات پہ کفایت کرتے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے یہاں جو آپ نے ترتیب بتائی 27ویں 29ویں اور 25, ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے تھا 25ویں 27ویں اور 29ویں. دوسری بات ہے یہاں 21ویں کا ذکر نہیں ہے, 23ویں کا ذکر نہیں ہے, تو کیا کرے؟ کیا اب یہ صرف تین راتیں؟ اب سوچنے کی بات ہے. اب یہ ایک الگ موضوع ہے, میں اس کو اتنا نہیں چھیڑوں گی کیونکہ جب یہ ہم رمضان کا باب پڑھیں گے لیلۃ القدر کی باتیں ہوں گی تو وہاں کریں گے, لیکن تھوڑا سا تو آپ کو سمجھانے کی پھر بھی بہرحال ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب تک ہمیں کسی چیز کا یقینی نہیں پتا ہوتا نا تو ہماری کھوج زیادہ ہوتی ہے, اس کے بعد مجھے کیا ملنا ہے, تو پھر وہ سسپنس میں انسان عبادت زیادہ کر لیتا ہے. بالفرض محال کی یہ 27ویں ہی ہوتی ہے, تو کتنے لوگ ہیں جو پچھلی اگلی ساری ملا کے پوری 10 راتیں یا 5 راتیں جاگے؟ وہ جذبہ ہی نہیں ہوگا 21ویں میں 23ویں میں, وہ جذبہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ پتا ہے کہ 27ویں ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم پورا وقت اس کو ڈھونڈیں, ہر وقت ڈھونڈیں اور مختلف دنوں میں ڈھونڈیں. پھر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ اچھا 10 راتوں میں کریں کہ 5 میں کریں؟ آسن درجہ آخری 10 دن ہے جس کو آپ اعتکاف کہتے ہیں. اعتکاف کا ایک بہت بڑا موٹیو کیا ہوتا ہے کہ اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے. کبھی چاند دیکھنے میں مغالطہ ہو سکتا ہے تو تاک جفت بن جائیں گے, جفت تاک بن جائیں گے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ اجر کو ضائع نہیں کرتا. پھر کبھی لیلۃ القدر آپ کہتے ہیں ہمارے ملک میں 27ویں تھی تو کیا پاکستان میں وہ 24ویں ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا اب اس پہ آخری بات کر کے آگے چلوں گی کہ کیا ہر سال ایک ہی ہوتی ہے یا گھومتی ہے؟ اس حدیث سے تو لگ رہا ہے کہ ایک ہی ہوتی ہے, ذہن میں یہ آتا ہے نا, تو میں تمہیں بتاتا. حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم آخری راتوں میں ڈھونڈیں. تو دیکھیے اللہ نوز دی بیسٹ, لیکن اس مسئلے کو جب ڈیٹیل سے پڑھیں تو اس میں یہاں تک بات ہوتی ہے کہ شاید اللہ کی ایک ترتیب چل رہی ہے. مثال دیتی ہوں کہ اگر اس سال 23ویں ہے تو اگلے سال 25ویں ہوگی, تو اس کے اگلے سال وہ 29ویں ہوگی. ہو سکتا ہے اللہ کی ایک ترتیب ہو اور پھر ہر 4 سالوں کے بعد وہ گھمانے لگ جائے, تو وہ اللہ عالم. لیکن یاد رکھیے کہ ہم نے اس کو کس سوچ کے ساتھ کرنا ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے کہ من قام رمضان, جو رمضان کی راتوں میں کھڑا ہو گیا ایمان اور احتساب کے ساتھ, تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بات تو لڑائی جھگڑے کی تھی لیکن بہت ساری باتیں اس میں ہمیں ملی. اگلی حدیث بہت ہی خوبصورت اور بڑی معروف ہے جس کو علماء کرام حدیث جبریل کہتے ہیں. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اس سے آگاہ ہوں گے, اور اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اس ایک پہ اتنی بڑی بڑی بکس ہیں. میرے پاس انگلش کی ایک ایسی بک تھی, آپ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں, میرا علیہ دار السلام کی چھپی ہوئی ہے, صرف اس ایک حدیث پہ اتنی بڑی بک ہے, ڈسکرپشن ہے, پورا دین اس ایک حدیث میں آ رہا ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. باب کیا ہے؟ سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسانی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رسول اللہ سے ایمان اسلام اور احسان کے متعلق دریافت کرنا. اچھا آپ لفظ دیکھ رہے ہیں سوال, ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سوال. تو سوال نہیں ہوتا لفظ, سوال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ حمزہ ہے اوپر چھوٹی سی واو پہ, تو واو پہ حمزہ ہوتی ہے, لیکن ہم اردو سپیکنگ والے اس حمزہ کو نہیں دیکھتے یا اپنی زبان میں نہیں لکھتے, تو ہم سوال پڑھتے ہیں, کیونکہ اس کا روٹ بھی سین حمزہ لام, سئلا سالا یا سلو یا سلونا کا, یہ ساری چیزیں ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں. تو جبرائیل کا سوال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اب سوال پیدا ہوتا ہے جبرائیل نبی, سوال کیا جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب اس میں سے آپ خود ڈھونڈیے گا کہ جبرائیل نے سوال کیا یا نبی نے سوال کیا جبرائیل سے. اس کے اندر دونوں پہ زبر ہے, جبرائیلا بھی ہے نبیا بھی ہے, تو اس کی ایک خاص وجہ ہے. اصل جو بات تھی وہ یہی تھی, سوال و جبرائیلو, لیکن اگر چونکہ ان نبی ساتھ ہے تو او نہیں ہو سکتا, زبر ہے. یہ میں نے صرف آپ کو جگانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں فائل جو ہے وہ جبرائیل ہے, جو اصل میں پیج تھا, کل فائل مرفون, لیکن کسی وجہ سے وہ زبر ہو گئی اور النبی یا مفعول ہے ادھر. بہرحال چلتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے. کان رسول اللہ ہی بارزن یوم للناسی. بارزن کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس سے بارزا یا برزو, بارزو للہ سورہ ابراہیم میں بھی آتا ہے, کھلنا, سامنے بیٹھنا. جیسے اس وقت ہم سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مراد یہ کہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. پہلی بات اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے, یہ نہیں ہے کہ آپ کے اور دوسروں کے بیچ میں بہت ساری دیواریں تھیں. پھر کیا ہوا؟ فآتاہ رجل, پھر ایک شخص آ گیا. فقال, پھر اس نے کہا, مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. کہا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور روز حشر اور اللہ کے حضور پیش ہونے پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کر لو. اب یہ سوال تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا, کہا ٹھیک ہے ختم. قال الاسلام, اسلام کیا ہے؟ کہا ان تعبد اللہ, پہلی چیز اسلام کی کیا ہے؟ کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو. ولا تشرک بھی, اور تم اس کے ساتھ شریک نہ کرو کسی کو. تیسری بات, وتقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرو. وتؤدی الزکاۃ, اور یہ کہ تم زکات کو ادا کرو. المفروضہ, جو کہ فرض ہے, ٹھیک ہے. اگلی چیز, وتصوم رمضان, رمضان کے روزے رکھو. بات ختم ہوگی, اس میں کوئی یس نو نہیں. تیسرا کوسچن, یا آپ تیسرا لکھ سکتے ہیں قال اللہ سے پہلے. قال مل احسان, احسان کیا ہے؟ قال, فرمایا, ان تعبد اللہ, گویا یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی. کا انکا تراہو, گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, یعنی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. ہاں, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, پھر اگر ایسا نہ ہو سکے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, یعنی تمہارا امیجینیشن اتنا اسٹرانگ ہی نہیں ہے. جیسے اس وقت آپ سے میں کہوں کہ آپ اس حدیث کی کلاس میں اس سوچ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہی ہیں, تو اس کے لیے تو ڈیپ انوالومنٹ اور بہت زیادہ فوکسڈ ہونے کی ضرورت ہے. تو کہا کہ تم اس کیفیت کو اپنے اوپر نہ لا سکو, تو پھر یہ یاد رکھو کہ فائد نہ ہو یا راہ کا, وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. یعنی یہ کیفیت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ہمارے کاموں کی کوالٹی کو اچھا کرتی ہے. تو تیسرا سوال بھی پورا ہوا. چوتھا سوال, قال, پوچھا, متى الساعة, کب آئے گی قیامت؟ متا یعنی کب آئے گی, الساعت قیامت. قالا, فرمایا, مل مسئول انہا بیالما من السائلی, نہیں ہے وہ جس سے اس کا سوال کیا گیا زیادہ جاننے والا پوچھنے والے کی نسبت, یعنی جتنا اس کے بارے میں آپ کا علم ہے اتنا میرا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتا تھا وہ بتا دیا, جو نہیں پتا تھا کہا اس میں آپ کو بھی نہیں پتا تو مجھے بھی نہیں پتا. کیا پتا چلا؟ عجزی تھی, آپ نے اپنی بڑائی نہیں کی. ہاں لیکن, وس اخ برو کا, ہاں قریب میں آپ کو خبر دوں گا, ان اشروتھا, اس کی نشانیوں کی. قیامت کا تو نہیں پتا کب آئے گی, لیکن قرب قیامت کی نشانیاں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کب ہوں گی اور کیا ہوں گی, کیسے یہ ہوگا. یعنی یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سچ بولتے تھے. اچھا عالم اور اچھا استاد اور اچھا دائی کون ہوتا ہے؟ جس کو اپنے علم کی حد کا پتا ہو. عالم کون ہے؟ جس کو اپنے علم کی لمیٹیشنز پتا ہو. مجھے پتا اتنا کوئی نہیں اور میں اپنے آپ کو عالمہ فاضلہ کہلا کے پھروں تو بعد میں آپ کو غلط سلط باتیں بتا کے جاؤں گی نا. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جتنا منہ اتنی بات. چھوٹے چھوٹے منہ سے منہ بھر بھر کے ہم تنقید کرتے پھریں, علماء پہ باتیں کریں, دینداروں کا مذاق اڑائیں اور لوگوں کو کچا پکا علم دیں اور حلال اور حرام کے فتوے بانٹ کے آ جائیں, یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. تو لہٰذا ایسی چیزوں کو پڑھتے وقت اللہ کے نبی کا عمل ذہن میں رکھیے کہ آپ کے پاس کیا نہیں تھا. ہر طرح کا علم تھا، نبی تھے، وہی آتی تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کتنا سچ بولتے ہیں، جو بات مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں میں اپنی مرضی سے آپ کو نہیں بتا سکتا۔ چونکہ اگلی چیز قیامت کی علامتوں سے ہے، لیکن ہم تھوڑا سا ان تین سوالوں کا جواب ساتھ ساتھ ہی دیکھ لیں کہ یہاں دیکھیں ایمان، اسلام اور احسان کی بات ہے۔ اصل میں یہ تین درجے ہیں جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں گڈ، بیٹر، دی بیسٹ، یہی تین ہے نا، سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ایک انسان جو ہے نا اس کے دل میں اسلام آتا ہے، اسلام دین کی ظاہری اتباع کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان کیا ہے؟ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب دل میں ایمان آئے گا نا تو اس کے بعد عمل میں اسلام آنا چاہیے۔ بس آپ دیکھیے کوئی نیو مسلم سسٹر آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں آج انہوں نے کلمہ پڑھا، آج کیا ہوا؟ ان کے دل کا ایمان ان کی زبان پہ آ گیا۔ اصل میں وہ مسلمان کس دن ہوں گی؟ جس دن پانچ وقت کی نماز، روزہ، حج، زکاۃ، جس کا ادھر کم از کم ذکر ہے، یہ شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایمان اور اسلام کو عموماً دو حصوں میں آپ بانٹ سکتے ہیں۔ ایمان دل کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ سے توکل، شکر، محبت، پیار، عقیدہ کیسا ہے، ہوپس کس میں ہیں، اور اسلام کیا ہے؟ ظاہری دین کو اپنانے کا نام ہے۔ تیسری چیز جہاں احسان ہے، احسان جو ہے نا یہ بہت اوپر کی جگہ ہے۔ احسان کو آپ یقین کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے نیکیاں کر کر کے کہ پھر اس کو اللہ کی ذات دنیا میں دکھتی ہے۔ میں اس کو بہت ہی عام فہم انداز سے اس طرح سمجھتی ہوں کہ جیسے ایک وہ شخص ہے جو نیا تھیا گاڑی چلانا سیکھتا ہے، کتنی فکر ہوتی ہے، یہ یاد نہیں رہتا کہ گیئر پہ وہ بریک پہ پاؤں رکھا ہوا ہے کہ کلچ پہ رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں گیئر کون سا ہے، کبھی گیئر چھوٹا بڑا، اور کبھی فرق لگتا ہے نا، خوف بہت ہوتا ہے، اور پورا وقت نظر چیزوں پہ، اگر گیئر بدل رہے ہیں تو بھی نیچے دیکھ کے بدل رہے ہیں۔ لیکن پھر ایک وقت کب آتا ہے کہ آپ ساتھ مونگفلی بھی کھا رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، فون بھی سن رہے ہیں، اور گاڑی بھی چل رہی ہے، فرق ہے نا۔ نئے راستوں میں پہلی دفعہ جائیں تو کتنے کیوریس ہوتے ہیں کہ ہائے ادھر سے ادھر نہ ہو جائیں، ادھر سے ادھر نہ ہو، اور جب اپنے گھر کے راستے میں آنکھیں بند کر کے بھی کہنے کو پہنچ جاتے ہیں لوگ، ایسے ہی ہے نا۔ بس اسلام اور ایمان اور اللہ کے ساتھ تعلق کا یہی معاملہ ہوتا ہے، آپ جتنا آگے جاتے جائیں گے ایکسپرٹ ہوتے جائیں گے۔ بس آپ دیکھیں کہ میں اس شہر میں اگر نہیں ہوں، مجھے کتنی گلیاں پتا ہوں گی جہاں سے میں گزرتی ہوں، یا جہاں میں چلی گئی، یا جہاں میں جاتی ہوں۔ آپ اس شہر میں 20 سال سے رہتے ہیں، آپ کو اس کے اندر کی چھوٹی چھوٹی گلیاں بھی پتا ہوں گی۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق، اسی کو معرفت کہتے ہیں کہ اس کو پتا کہ میں نے یہ حرکت کی تو اوپر سے اللہ کا تھپڑ پڑنا ہے، یہ میں نے اچھا کام کیا دیکھنا اللہ خوش ہو رہا ہے۔ یعنی بہرحال یہ بہت بڑی باتیں ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو گول ہے نا وہ احسان ہونا چاہیے ہر وقت، نماز پڑھتے وقت۔ اور آپ دیکھیں کہ 24 گھنٹے ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے، لیکن کم از کم 5 سے 10-15 منٹ جو نماز ہے اس میں آج سے اس کیفیت کو لائیں۔ یہ آپ کی ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے اس ٹاپک کی کہ کیا میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں۔ اب آپ کہیں گے اچھا اللہ کو دیکھوں، یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ کیسے ہوگا، ویسے ہوگا۔ اب اس سے پھر لوگ کئی دفعہ تصوف کے نام پہ چلے کشی میں چلے گئے، تصور شیخ کا لفظ آپ سن لیں گے اور کرتے ہیں تصور جانا کیے ہوئے، یہ باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے نہ مراقبے کیے، نہ چلے کیے، نہ کشف ہوا، نہ الہام ہوا، نہ آپ نے کچھ الٹی سیدھی چیزیں کی کہ وظائف کر کے لوگوں کو اللہ کے پاس پہنچا رہے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ وہ کسی کی محفل میں گئی تو وہاں عجیب و غریب ماحول تھا، یہ بھی بیٹھ گئی، کمرہ بند تھا، پھر سارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کوئی ایک صاحب تھے وہ مائک پہ بول رہے تھے، اچھا اب تم سارے آنکھیں بند کر لو، اب تم تصور میں کرو کہ ہم اڑ رہے ہیں، ہم پرندے ہیں، پھر آپ سوچو مدینہ آ گیا، اب روزہ سامنے، آپ نیچے اتر رہو، اور تم آپ سوچو کہ تم نبی کے سامنے ہو۔ اور وہ باتیں ایسی ماحول میں کر رہے تھے کہ ہر بندہ ایسے اس وقت سوچ رہا تھا کہ ہم پرندے بن کے نبی کے روزے پہ اتر گئے۔ یہ ایسی چیزیں اسلام کی مجھے تو کہیں نہیں ملی، تھوڑا سا میرا علم میں کوئی زیادہ ہے بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب ہم اس قسم کی چیزوں میں پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں بخاری پڑھنے کا ٹائم تو نہیں ہوتا۔ عاشقان رسول اور نبی کے نام پہ محبت کے دعوے، خب رسول کے دعوے کرنے والے شاید 10 حدیثیں بھی نہیں پڑھتے۔ تو ہمیشہ عمل والا دین سامنے رکھیے جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی امید ہو انسان کو۔ اب دیکھیے ذرا قیامت کی نشانیوں کو، یہاں یہ چھوٹا سا بھی ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، قیامت کا نہیں پتا تھا تو نہیں بتایا، قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ اور آپ میں سے وہ ساتھی جو جانتے ہیں ان کے لیے نہیں لیکن دوسروں کو بتا دیں کہ اس پہ ایک پوری بک الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ کورس ہوا تھا قیامت کی علامتوں کے نام پر، اور یہ موجود ہے ویب سائٹ پہ بھی، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، جس میں پوری نشانیاں، اتنی موٹی بک تھی جس میں 100 نشانیاں تقریباً چھوٹی ہیں اور 10 بڑی نشانیاں، اسی میں سے یہ چند نشانی ہیں، آئیے ایک ایک کو دیکھ لیتے ہیں۔ اذا ولدت الامۃ ربہا، جب جنم دے گی ماں اپنے آقا کو. رک جائیے اور اس پہ غور کیجئے. قیامت کی پہلی علامت جو یہاں جبرائیل کو اللہ کے نبی نے بتائی وہ کیا تھی؟ کہ ماں اپنے بچوں کی لونڈی بن جائے گی. اس ایک حدیث پہ اتنی شروحات ہیں, اس اتنے سے حصے پہ یہ الگ سے بھی بات آتی کہ ماں بچے کی لونڈی کیسے بنے گی. دیکھیے نا, آپ سمجھیے کہ لونڈی کون ہوتی ہے؟ جس کو آپ نے خریدا ہوا. تو جس نے خود پیدا کر دیا وہ لونڈی کیسے رہی؟ بہت ساری اس کی تفصیلیں ہیں جس کی ہمیں اس وقت ضرورت نہیں کیونکہ وہ سسٹم آج نہیں ہے. لیکن اس کی سب سے معروف تعریف کیا ہے؟ کہ اولادیں اتنی نافرمان ہو جائیں گی کہ اپنی ماؤں کو لونڈی, غلام اور ملازموں کی طرح ٹریٹ کریں گی. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ نہ کچھ تو اس کے اثرات ہیں. الحمدللہ جن بچوں کو اللہ نے دین دیا ہوا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے. جن گھروں کا ماحول شروع سے اچھا ہے وہ تو ایسا نہیں سوچتے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جہاں نہیں ہے, اور خاص طور پہ وہ بچے جن کو ماں باپ نے کچھ زیادہ ہی لاڈ دے کر بہت ہی زیادہ اعلیٰ تعلیم دلوائی, وہ باہر سے آتے ہیں تو بستے ان کے جوتوں میں پڑے ہوتے ہیں, ماؤں نے ان کی جوتیاں پکڑی ہوتی ہیں, کتابیں ماؤں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, اور گھروں میں آتے ہی جو اسکولوں سے بچوں کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. ایسے لگتا ہے کوئی پہاڑ ڈھا کے آئے ہیں, اور مائیں بھی پھر لاڈ دیتی ہائے میرا بچہ تھکا ہوا ہے. جس اہتمام سے صبح ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, اور جتنے نخرے ان کے اسکول سے آتے ہی دیکھتے ہیں, ہر بات پہ کہتے ہیں ہاں اصل میں اسکول سے آیا نا, اچھا اصل میں اسکول سے آیا, تھکا ہوا ہے, پھر بدتمیزی کریں, شاؤٹ کریں, لڑیں, یونیفارم نہیں بدلے, ہم اس کو نارمل لیتے ہیں. حالانکہ انتہائی اب نارمل بیہیویئر ہے. جتنی ماں باپ کی ایفرٹ آج اپنے بچوں پہ ہے, کیا بچوں سے اتنا آؤٹ پٹ مل رہا ہے؟ ان کو تو اپنے ماں باپ کے پاؤں دبا کے سونا چاہیے کہ آپ تو ہماری اتنی کوشش کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ جو تعلیم ان کو ملتی ہے اس کے اندر یہ احسان کا درجہ نہیں ہے. وہ اگر دین کا بھی نام ہے تو اس میں دین کے نام پر بھی زیادہ ریچولز اور فقہ کی بات ہوگی. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے لیے ہم سب کو ابھی سے اپنی اولادوں کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں چھوٹا بچہ گود میں نہیں بیٹھتا نا, مچلتا ہے, باہر جاتا ہے, ادھر گرتا ہے, پھر آپ بٹھا لیتے ہیں, پھر اٹھتا ہے. ذرا سا بڑا ہوگا تو پھر چلنے لگ جائے گا, اور جو بچے چل کے کیا بھاگنے لگ جائیں ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ صرف ایک احسان, ان کے دل میں عاجزی, محبت, اللہ کا پیار, اپنی محبت آپ خود ڈالیں. آپ جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت سکھاتے ہیں یا اللہ کی بات سکھاتے ہیں, آپ اپنی بھی سکھائیں. آپ اگر ماں ہیں نا تو آپ باپ کی عزت کرنا سکھائیں کہ بیٹا ابا کے ساتھ کیسے بولتے ہیں, ابو گھر میں ہیں تو کیا کرتے ہیں, ان کی چیزیں لیتے ہیں, ان کے آگے جوتا رکھتے ہیں. اور باپ کا فرض ہے کہ وہ ماں کے آگے بات کرنا سکھائے. اور ماؤں کو بھی کوئی اتنا زیادہ ترنے والا نہیں بن جانا چاہیے کہ بچوں کی ہر بات کو کوئی نہ کوئی ریزن دے کر ان کو پھر مان جائے. ابھی کہیں گی بولنا نہیں تم سے, میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی, دس منٹ نہیں گزرتے ان کے پیچھے منتیں کرے کھا لو نا پلیز میرے بچوں. وہ کہتے ہیں ہماری ماں جھوٹی ہے, اور کوئی بچہ جھوٹی ماں کو پسند نہیں کرے گا. کہے تو نبھائے, پھر نہ دے. اگر کہے گھنٹہ نہیں بولوں گی تو بالکل نہ بولے. آپ دیکھیے گا کہ یہ ساری چیزیں پھر کافی حد تک کنٹرول ہوتی ہیں. بہرحال اگلی نشانی دیکھیں, آپ چاہیں تو اس حدیث میں اے بی سی یا 1 2 3 ذرا سا لگا لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک موضوع کہاں پہ پورا ہوا. دوسری بات, وہ ازا, اور جب تتاولا روات البل, جب طویل عمارتیں بنائیں گے. تتاول, تتاول کیا ہے؟ فلک بوس, بہت اونچی. روات جو ہے نا یہ رائی کی جمع ہے, رائی کہتے ہیں شیفرڈ کو, چرواہا کیا, الابلی, ابل کہتے ہیں اونٹوں کو. یعنی جب اونٹوں کو چرانے والے طویل عمارتیں بنائیں گے, ابل البہمی فل بنجانی, پوری بات کو جمع کریں, بنجان کہتے ہیں عمارتوں کو, کہ جب اونٹوں کے غیر معروف سیاہ فام چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے. اشارہ کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جو اونٹوں کو چراتے تھے, یعنی شیفرڈ تھے, صحراؤں میں رہنے والے, اللہ ان کو اتنی دولت دے دے گا دنیاوی طور پہ, اتنا وہ ترقی کریں گے اس چیزوں میں کہ ان کی عمارتیں آسمان سے باتیں کریں گی. کتنی سچی علامت ہے آج. آپ دیکھیے کہ آج اگر آپ مڈل ایسٹ سے ہو کر آئیں, آپ کو امریکہ جو ہے وہ بالکل پرانا لگے گا, انگلینڈ آپ کو بالکل تنگ لگے گا. جو خوبصورتی اور آرکیٹیکچر کا حسن آپ کو مڈل ایسٹ میں ملتا ہے وہ آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. اور میں کہتی ہوں جو یہ دبئی اور اس طرح کے کنٹریز کو دیکھ لیتا ہے اس کو پھر کیا امریکہ اچھا لگے گا, اور اس کو کہاں کوئی کینیڈا اچھا لگے گا, اور کس اس کو ناروے کہاں اچھا لگے گا, کیونکہ وہاں آرٹیفیشلی اتنا کچھ کر دیا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی کی یہ بات سچ ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے, فی خمسن لا یعلمہن الا اللہ, اور فرمایا جب قیامت قریب ہوگی, اشارہ ہے اس بات میں, تو پانچ ایسی علامتیں ہیں, پانچ ایسی چیزیں ہیں جس کا اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پتا. وہ کون سی چیزیں؟ آیت ہے قرآن کی, اصل میں اسی کے بارے میں یہ اشارہ کیا گیا. سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں آتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ چیزیں کم آئے گی. ان اللہ عندہ علم الساعت, یہ اگر آپ پوری کرنا چاہیں تو قرآن سے دیکھ کے کر لیں, کہ بے شک اللہ کے پاس علم قیامت کا. ثم ادبرا, پھر وہ پیٹ پھیر کر چلے گئے, یعنی بس وہ آئے اور چلے گئے. فقالا, پھر آپ نے فرمایا, ردوہ, روکو اس کو, اسے میرے پاس لاؤ. فلم یرو شیئن, لیکن لوگوں نے تلاش کیا تو وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں. یہ کیسا طالب علم تھا, کوئی بات کیے بغیر, کوئی شکوا کیے بغیر, کوئی گلہ کیے بغیر آیا, سوال پوچھے, جواب لیے اور اٹھ کے چلا گیا. اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے, لینے آیا تھا, مل گیا, چلا گیا. صحابہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا, جاؤ ان کو واپس بلاؤ, جب دیکھنے کے وہاں کوئی تھا ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا, فقال ھذا جبریل, یہ جبرائیل ہیں, جا یعلم الناس دینہم, یہ آئے تھے اس لیے کہ لوگوں کو ان کا دین سکھائیں. کتنی خوبصورت چیز ہے اس میں. اب یہاں تو آپ کو یہ حدیث اس طرح ملی ہے, یہ حدیث بہت ڈفرنٹ ترکس ہے, جس میں پورا ان کا حال ہو لیا. صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا سفید شخص اور وائٹ کپڑوں میں اپنی سواری پہ اترا, جس کے جسم پر سفر کی تھکن نہیں تھی, کیونکہ عرب لوگ صحراؤں میں جا کے آتے تھے, کوئی ایئر کنڈیشن کوچز تو تھی نہیں ہے, بالکل مٹی سے گزرتے. اور اسی طرح سے آپ کو پتا ہے کہ گرمی پسینہ بھی تھا, کہ جب کوئی کہیں آتا تھا تو حکمن یہ تھا کہ آتے گلے نہ ملو, وہ سیدھا واش روم میں جاتا, نہاتا دھوتا, صاف ستھرا ہوتا, پھر آ کے اپنے میزبان کو ملتا. لیکن صحابہ کہتے ہیں بڑے پریشان تھے کہ یہ کیسے شخص ہے کہ جس پہ سفر کی کوئی بات نہیں ہے. پھر دوسری حدیث سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ جب وہ آئے تو وہ کیسے بیٹھے اللہ کے نبی کے سامنے. یہ جو آپ گھٹنے ہوتے ہیں نا, رکب, یعنی جس طرح ہم نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں, گھٹنے جوڑ کے اور اپنے ہاتھ اس پہ رکھ کے بیٹھے. جبرائیل نے نہ صرف یہ کہ علم لینے کا ادب سکھایا, بلکہ علم کے لیے بیٹھنا بھی سکھایا. کبھی اللہ ہم بھی اس کو دیکھ سکیں تو ہم پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم تو جتنی پاؤں پسار سکیں ہم اتنا پسارنا پسند کرتے ہیں, جتنی ٹیک لگے, بالکل ایسے عاجز, جھکے ہوئے گھٹنوں پہ گھٹنے, بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے گھٹنے اس طرح سے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور آپ نے اس پہ اپنے ہاتھ رکھے. تصور میں اتنا خوبصورت پوسچر آتا ہے, جیسے عاجز اور ہمبل قسم کا انسان ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ جبرائیل ہیں, صحابہ کو پتہ نہیں چلا. صحابہ کرام کو نہیں پتا چلتا تھا, لیکن اکثر جبرائیل جو تھے وہ حضرت داہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے. بہت خوبصورت صحابی تھے, قلب ان کے قبیلے کا نام تھا, داہیہ ان کا اپنا نام تھا. تو گویا کہ جو شروع میں ہم نے باب الوحی میں پڑھا تھا وحی کے مختلف طریقے, تو پھر یہ کون سا طریقہ ہوا؟ فرشتے کا انسانی روپ میں آنا. تو یہاں سے آپ دیکھیں, انشاءاللہ اگلا ہمارا چیپٹر سارا علم کے اوپر ہے, وہاں مزید باتیں کریں گے, وہاں ہو سکتا ہے اس کے اندر سے مزید اشارے وہاں ملیں. لیکن یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پورے ٹاپک کو ایمانیات کے رنگ میں دیکھیں تو ایمان آنے کے بعد انسان کو رک نہیں جانا, اس کو دن بدن اچھا کرنا. یہ تھی آج کی حدیثیں. اب آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے, کوئی پوچھنا چاہے تو موسٹ ویلکم. کوئی کمنٹ, کوئی سوال؟ جی آپ.
ہمیں اس سے جو بھی ہم آپ کے ہم کسی باتوں میں ضرور ذکر ہوتا ہے کہ نماز پڑھا, دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے, ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, کر نہیں سکتے. ایسا ہوتا نہیں ہے کبھی بھی, یا تم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں کیسے اتنا درجہ ہے کہ ویسے نماز پڑھے.
یہ کہتی ہے کہ ہم سنتے تو ہیں کہ ہم نماز ایسے پڑھیں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم بھول جاتے ہیں. تو بار بار کریے, بھول جائے کوئی چیز تو پھر کیا کرتے ہیں, جب یاد آئے تو کر لیتے ہیں نا. پریکٹس سے ہوگا یہ کام. پوز کریں, نفل نماز میں اس طرح کی فیلنگ بنائیں, بچوں کے ساتھ ایسی ایکٹیویٹیز کریں, بالکل ایسے بیٹھیں اور اپنے ساتھ بھی کمٹمنٹ کریں. اور اس کے لیے وہی بات ہے کہ نماز کا خشوع لازمی ہے. آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, کیسے پڑھ رہے ہیں, وقت سے پہلے تیاری کریں, اپنے کپڑوں کو ٹھیک کریں, ٹیلی فون بند کر دیں, کھانے پکا رہے ہیں, کسی کی طرف سوچ ہے اس کو نکال کے پورے ایسے دل سے اللہ کے تعالیٰ سے بات کریں کہ جیسے آپ کسی اپنے پیارے سے بات کرتے ہیں. جی اور کوئی بات؟ کیا سیکھا اس میں سے؟ جی
جو میننگ قرآن پاک میں جو ایتیں پڑھتے ہیں تو جو اس پہ فوکس ہوتا تھا کہ یہ میننگ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف ہمارا رجحان ہے.
جی, جب یہ بھی اچھی بات ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو اس میں جو معنی ترجمے کے پر غور کریں گے تو خود بخود دھیان اللہ کی طرف جائے گا. دیکھیے, جب آپ کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو اس کی بات سنتے وقت اسی کی طرف دھیان جاتا ہے نا. جب قرآن کو اللہ کا کلام سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان جائے گا نا. تو اس کے لیے آسان سی بات ہے کہ ترجمہ یاد کر لیں. جی اور کوئی بات؟ جی آپ ادھر سے فرزانہ.
نماز شروع کرتے ہیں, رکوع سے جھوٹ کے خوشبو کے ساتھ کریں گے, رکوع میں ہے,
مطلب اس طریقے سے رکوع سجود اور قیام کرے کہ بڑے اچھے آپ کے مالک کی یوم ہوتی ہے.
یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جو آپ کی بات میں مختصر کر دوں کہ نماز کی روح کو سمجھیں اور سورہ فاتحہ کو ہی سمجھ جائیں تو ساری بات ہو جاتی ہے نا. انشاءاللہ ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے آپ نے, ابھی تو شروع ہے. جی آگے سے آپ سسٹر.
تو جس سے حدیث ان سب کو پڑھ کے دو میرے دماغ میں آئیں, ایک تو کہ حضرت جبرائیل کا جیسے آپ نے بتایا کہ وہ جیسے بیٹھتے تھے, جیسے شاگرد کا بعد ابا مراد کہ جتنا وہ طریقے سے سیکھے گا اتنا ہی وہ زیادہ استاد سے لے سکے گا. اور ایک اور چیز ابھی جو میں نے حدیث میں ابھی پہلے پڑھا کہ جن چھوٹے سے بھی عمال سے آپ کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں, مجھے کہ جب ہم کئی دفعہ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو مجھے ہوتا ہے کہ اپنی میں آنکھیں نیچی کر لوں کہ یہ نا کہ ایک غلط اٹھی ہوئی آنکھ کو میں قیامت کے روز جیسے اللہ پاک کے آگے میں وہ دے نہیں سکوں گی اس کا, کہ اگر ایک بھی غلطی ہو جائے.
ماشاء اللہ بہت اچھی سوچ ہے جی, یہ بہت اچھی بات ہے کہ اعمال ضائع ہونے میں اس وقت بھی فکر کریں کہ کہیں نظر نہ پڑ جائے. اور حقیقت ہے کہ جس دنیا میں آج ہم جی رہے ہیں وہاں تو نظریں نیچی جتنی رکھیں گے اتنا ہی بچیں گے, یا تو آپ کی نظر کسی تصویر پہ پڑ جائے گی یا کسی انسان پہ پڑ جائے گی, تو اسی سے بھی شعور آئے گا نا. اور اسی چیز کی پریکٹس شروع سے اپنے بچوں کو بھی دیں کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو. جی کوئی نئے لوگوں میں سے کچھ نہیں کہنا چاہتے آپ لوگ؟ آج آپ فرسٹ ٹائم آئی ہیں سسٹر, کچھ بتائیے کیا سیکھا؟
بہت کچھ سیکھا. احسان اس
احسان ہے, اس پہ پورے پورے لیکچرز ہیں الحمدللہ. ایمان کی سیریز ایک پوری چل رہی ہے, اس میں ہم چھوٹے چھوٹے سلاٹس میں یہ باتیں کر رہے ہیں. تو بس یہ کہ یہ ابھی سفر شروع ہوا ہے, انشاءاللہ اس کے آگے جاتے جاتے ہم بہت کچھ سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی.
ایک چھوٹا سا سوال ہے سر, پچھلے اس میں سے کہ ایمانیات کا جو آپ نے دین کے تین مطلب بتائے تھے, بدلہ قرض اور دین اسلام, تو جو بدلہ ہے اس کا تو دین ہے نا, آیت دین وہ, اور پھر یہ الفاظ سارے ایک.
جی میں نے ایکسپلین کیے تھے دین اسلام. اسلام کیا ہے کہ وہ سب کو اس کے پورے پورے حق دیتا ہے. دین قرض ہے, اور قیامت کے دن کو یوم الدین اس لیے کہا کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قرض ہیں, اللہ نے اس کے بدلے دینے. تو اس کون سا کلیئر نہیں ہے آپ کو؟ دیکھیے لفظ دین جو ہے اس میں قرض ہے, اصل اس کے معنی میں قرضی ہے. تو مالک یوم الدین جس دن اللہ ہمارے اعمال کے قرض دے گا, اور دین اسلام کیا ہے؟ جس نے ہر ایک کا حصہ پورا پورا دے دیا. ادا کرنے کے معنوں میں دین ہے, کہ اسلام میں یہ نہیں کہ عورتوں کو حق نہیں دیا تو مردوں کو دے دیا. آپ سنیں مجھے یقین ہے ہم نے بہت ڈیٹیل سے اس پہ بات کی تھی لاسٹ سیشن میں. جی جی
ایک اور بات جو میں نے سیکھی الحمدللہ, کہ دیکھیں کہ قیامت کی وہ نشانیاں جیسے ہم نے آخر میں پڑھا کہ قیامت بہت قریب ہے, تو ساری نشانیاں ہم دیکھ بھی رہے ہیں.
جی بالکل دیکھ رہے ہیں,
یہ ساری چیزیں ہو رہی
ہیں اور پھر بھی ہم نہیں سوچتے کہ قیامت قریب ہوگی نا. جی آج صبح ہی آپ لوگوں کو بھی شاید گروپ میں ایک ای میل بھیجی ہوگی جس میں جمعے کے بارے میں ایک کلپ تھا کہ قیامت بھی جمعے کو ہی آئے گی نا, تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے نا. انشاءاللہ یہ آن لائن سے ساتھی لکھتے ہیں کہ ناٹ ٹو مینشن نیمس وین ڈسکسنگ میٹرز, ناٹ ٹو امبیرس دیم, یعنی لوگوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے ان کے نام لے کر. قرآن سنتے ہوئے نیند بہت آتی ہے, اس کا حل کوئی بتا دیجئے. اس کا حل یہ کہ ٹیک چھوڑ دیں, وضو کریں, پراٹھا نہ کھا کر آئیں, اور زیادہ ہیٹ نہ چلائیں, گرمی سردی کا اہتمام نہ کریں. چلیے جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا حدیث کا بہت ہی آئی اوپننگ تھا نا, ڈر بھی لگ رہا تھا ایسے ہی ہے نا, کہ دیکھیں ہم کتنی چیزیں ہم بے شعوری میں اس طرح کی کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہونے کا ڈر ہے نا, ہے نا. تو بہت آپ لوگوں نے, آپ بتائیں آپ نے کیا سیکھا. وائس لو ہے سب کے لیے, اعمال کرنا آسان پر ان کو سنبھالنا مشکل. بالکل بالکل. اچھا میں اپنی طرف سے, میری طرف سے سیٹنگ ٹھیک ہے ساری, کوشش کرتی ہوں. پلیز اگر ہیڈ فون یوز کر سکتے ابھی ٹھیک ہے الحمدللہ. دیکھیں الحمدللہ. ہم نے کیا دیکھا؟ دیکھیں بہت ہی ہم نے پہلے تو وہی بات نا کہ ہم نے جو بھی میں نے جیسے آپ کو پہلے کہہ رہی تھی کہ حدیث آپ جا کے ضرور پڑھا کریں اس کو، ٹھیک ہے نا. دیکھیں استاذہ جی نے کتنا بتایا ہمیں، ہے نا، کہ کیا. اچھا آپ مجھے بتائیں، پہلے ہم نے تھوڑا سا وہ پڑھا تھا کہ ویری لٹل تھنگ ٹو سیو آور عمل، بالکل بالکل نیکیوں کے ضائع ہونے کی فکر کرنی ہے، بالکل نیکیاں کر کے ان کی قبولیت کی فکر کرنی ہے نا، کہ ضائع نہ کر دیں ہم، ہے نا، یہ فکر کرنی ہے. اور دیکھیں حدیث پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ، جس طرح ہم بیٹھ کے یہاں بخاری پڑھتے ہیں، تو اگر آپ سے پوچھے کوئی، کسی کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہو تو آپ کیسے اس کو کریں گے نا، کہ کیا فائدہ ہوتا ہے. بالکل یہ بھی قابلیت کچھ نہیں، قبولیت اصل ہے. تو یہ نا کہ ایک تو ہمارا علم ہے جو علم الیقین میں بدل جاتا ہے نا، اصلاح ہوتی ہے، پھر ہم کانفیڈنٹلی دوسروں کو بتا سکتے ہیں، جیسے سنی سنائی بات کو اس میں چینج بھی ہو سکتی ہے نا، کیونکہ ہم ہمارا جو دین لینے کا وہ روایتی ایک طریقہ ہے نا، کہ بس ہم بڑوں سے حدیثیں سنتے آئے یا ادھر ادھر سے سن لی، میڈیا پہ سن لی، اور لیکن خود سے اس کو نہیں پڑھتے تو وہ اس طرح وہ یقین نہیں ہوتا، اور پھر اس کو کانفیڈنٹلی ہم بتا نہیں سکتے، اور اس میں ہم چینج کر دیتے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے نا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہوتی ہے، بالکل کافی ریمائنڈرز ملنے سے بات یاد رہ جاتی ہے، بالکل الحمدللہ. اچھا ایک تو یہ، اور پھر یہ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ آج ایمان کی ہم نے ایک وہی علامت ایک پڑھی نا، کہ ایک علامت بہت ساری ہیں لیکن آج ہم نے کیا پڑھی، جلدی سے لکھیں ہم نے کیا پڑھی، ایک علامت کیا ہے اس کی، کہ آپ کو یہ فکر ہو، یہ خوف ہو کہ میرا ضائع تو نہیں ہو رہے مال، ہے نا، مال ضائع ہونے سے ڈرنا، بالکل. تو ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے سب نے نا، کہ دیکھیں ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم بہت خوش ہیں کہ ہم بس کلاس لے رہے ہیں تو ہمارا ایمان بہت وہ ہے، ہم بہت نیکیاں کر رہے ہیں. اگر یہ چیز ہے تو پھر اس کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہمیں کر کے بھی نیکی ہم قبولیت کی دعا کرتے ہیں اس کو، تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ ٹھیک لیول پہ نا. اگر یہ ڈر نہیں ہوتا تو ہم اسے ایمان کے لیول پہ نہیں، بالکل. تو الحمد دیکھیں پھر پہلی حدیث میں ہم نے کیا پڑھا، گالی دینا نا، کہ کیا مسلمان کی تو یہ شان شایان ہی نہیں ہے نا یہ بات، کہ مومن کی کیا نشانی ہے، مومن کا اپنا ایک گیٹ اپ ہوتا ہے نا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ غصے میں ہمارے ہم کس طرح بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گالی گلوچ فائٹنگ ناٹ الاؤڈ. ہاں بالکل، تو وہ عام حالات میں تو ٹھیک ہے، لیکن غصے میں بھی پھر ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا ہے. تو یہاں پہ جو کفر ہے اور اس سے مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے، تو یہاں کفر کے کیا معنی ہے، سوٹ نہیں کرتا. باقی سب بھی لکھیں شاباش. یہاں پہ سے کیا معنی ہے، کفر حقیقی لفظی معنی مراد ہے نا، اپنی باتوں کو چیک کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل الحمدللہ. اور پھر یہ کہ کون کون سی چیزیں استاذہ جی نے بتائیں جن سے مال ضائع ہو جاتے ہیں، جلدی سے ایک ایک لکھیں شاباش. سب سے پہلی چیز تو کفر ہے نا، ٹھیک ہے، اگر ایمان، کفر، شرک، غیبت، بالکل، بدعت، رزق حرام اور کینہ، ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنا بہت زیادہ اپنے آپ کو، جو ہم نے خواتین جو ہیں، کس چیز سے ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ چیک کرنا ہے، غیبت. وہ غیبت اس طرح ہے نا، وہ زبان کی اپنی حفاظت نا. الحمدللہ دیکھیں ہم سب اس کو، ایمان ہے ہمارے اندر، اللہ کا شکر ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں ہر کسی کے، ہر کس طرح کے جو خفی شرک ہے ان سے بھی بچائے. لیکن غیبت ایک اس طرح کی چیز ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اس کا نا، جسٹ فار چیٹنگ. رزق حرام سے اللہ بچائے، ہے نا. تو بغض، ہاں بالکل، بغض، کینہ نہیں اپنے دل میں، کسی کے لیے بھی کینہ نہیں رکھنا نا. تو بس یہ، اس سے پھر یہ ہے کہ ہم بچے رہیں گے ان چیزوں سے. تو یہ ایسی چیزیں جن کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان سب چیزوں سے بچائے. اچھا اگلی دیکھیں حدیث، حدیث 46 میں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو بتانے آئے تھے. تو اس حدیث سے آپ نے کیا سیکھا، نام لے کر کسی کی برائی نہیں کرنا. ہاں بالکل. تو وہ ہمیں یہ 46 سے حدیث سے پتہ چلا نا، ٹنگ ون آرگن بٹ انوالوز ان مینی سینس، پریویسلی آلسو ہرڈ اباؤٹ منافقات انوالوڈ ود دس. بالکل شر میں خیر ڈھونڈنی. بالکل دیکھیں کہ وہ بات بھول گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی کیا کہا کہ اس میں خیر, اور اس میں کیا خیر تھی کہ ڈیفینیٹ ڈیٹ نہیں ہمیں بتائی, ایک دن نہیں بتا دیا ہمیں, اس میں کیا خیر تھی؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور سب گھر والوں کو صبر دے. اچھا, تاکہ ہم پورے دن ہاں کہ ہم 10 دنوں میں اس کو ڈھونڈے, اگر ایک ہی دن بتا دیتے تو ہم اسی دن عبادت کرتے ہیں نا, تو یہ تھا کہ ہم پورے دن اس کی عبادت کریں. اسلام بٹوین جھگڑ نے ہاں اس حدیث سے ہمیں بہت سی اور جو چیزیں پتہ چلی وہ کون سی تھی, جلدی سے لکھیں. ایک جیسے سسٹر نے لکھا ہے کہ اگر کوئی دو لوگ جھگڑ رہے ہیں تو ان میں کرا دیں, صلح کرا دیں, ٹھیک ہے. اور کسی کا جو مسلمان ہے وہ کسی کی برائی نام لے کے نہیں کرتا نا, دیکھیں حدیث میں فلان ان ہے نا, نام نہیں مینشن کیا, ٹھیک ہے نا. تو اس سے بھی ہمیں عمل کی بات ملتی ہے کہ کسی کا نام لے کے کبھی بھی ہم مینشن نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اور اگلی حدیث میں دیکھیں, اسلام, ایمان, اسلام اور احسان, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے ڈفرینٹ, ایمان درجے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, بالکل 3 levels ہیں. ایمان دل کی کیفیت ہے, اور پھر اسلام کیا ہے آگے, نام لے کر برائی نہ کریں. ماشاءاللہ آپ لوگ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو پھر ہم لوگوں نے دیکھیں مطلوب کیا ہے ہم سے, ٹھیک ہے, اسلام اظہار ہے, اور پھر احسان ہے نا, کہ ہم احسان کے لیول پہ کام کریں نا. تو احسان کیا ہے, کتنی خوبصورت اس کی ڈیفینیشن ہے نا, یہ کہ اگر ہم اس کو کر لیں, انسان کا گول احسان ہونا چاہیے, بالکل. کا تراہو, ٹھیک ہے. یہ تو ہماری جو مومن ہے اس کی تو 24 hours ہی یہی کیفیت ہونی چاہیے نا, کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اگر یہ نہیں تو ایٹ لیسٹ یہ کہ اللہ از واچنگ می, ٹھیک ہے. اور پھر اسپیشلی ہمیں استاذہ جی نے ایکٹیویٹی کہی, کہاں ہم نے کرنی ہے, کہ نمازوں میں, ٹھیک ہے. تو وہ پھر نماز ایسی ہوگی کہ ہم احسان کے درجے پہ پڑھیں. تو ہم نے یہ ایکٹیویٹی انشاءاللہ کرنی ہے, احسان جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, ایٹ لیسٹ یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہو, بالکل. تو ہم نے انشاءاللہ یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے, خود بھی کرنی ہے, اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ ٹھیک ہے اس طرح سے نماز پڑھیں, تو پھر اس نماز میں خشوع اور خضوع آئے گا نا, ٹھیک ہے نا. اور پھر تو انشاءاللہ اس کو آپ اپنی ایکٹیویٹی اس کو رکھیں, اس کو ایکٹیویٹی, اور وہ جو پہلی والی حدیث ہے نا اس کو کر لیں کہ میں نے یاد کرنا. دیکھیں کتنی چھوٹی سی ہے نا, سباب المسلمی فسوق وقتالہ کفر, کتنی تھوڑے سے ورڈز ہیں, اس کو یاد کر لیں, ٹھیک ہے سب. اور اس کو دیکھیں, بچوں کو بھی بتائیں اور یاد بھی کر لیں اور شیئر کریں. اور یہ والی جو پھر ہے اس کی ایکٹیویٹی ہم نے کیا کرنی ہے, کہ ہم نے نماز میں یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے, کہ اس طرح کی کیفیت ہم کریٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں یہ فیلنگ ہو کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. مشکل ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے, تو اسی سے ہماری نمازیں اچھی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے نا. اور پھر دیکھیں قیامت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ایک ہمیں کیا کہ دائی دین کی کیا بہت بڑی خوبی کیا ہونی چاہیے, ہمیں پتہ چلی آج جو اس حدیث سے, کہ اس کو اپنے جس چیز کا ہمیں نہیں پتا اس کا ہم نے کہہ دینا کہ نہیں پتا, بجائے اس کے کہ ہم اس کو خود سے بتائیں, ٹھیک ہے. اپنے علم کی اس کو لمیٹیشن پتا ہوتی ہے, عالم جو ہوتا ہے عام لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, بالکل. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ, بہت ساری اس میں سے ایک میں سے ہم باتیں نکلتی ہیں. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا نہیں پتا ہے نا, کہ اسٹریٹ فارورڈ بتا دیں کہ مجھے نہیں پتا نا اس چیز کا, کیونکہ ہر انسان کے علم کی لمیٹیشن ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں تو ہمارا عاجزی ہونی چاہیے نا, کہ ہمارے پاس تو علم وہ بھی نہیں ہے نا. حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ تم سمندر کے کنارے ہو تو انگلی ڈبو, جتنا پانی تمہاری انگلی پہ لگتا ہے وہ تمہارا علم ہے نا, یہ دنیا ہے وہ, ٹھیک ہے. تو اسے ہمارا تو علم بہت محدود ہے, تو ہمیں یہ چیز اچھے دائی دین میں یہ ہونی چاہیے کہ ہمبل ہو, اس کو اپنے علم کی لمیٹیشن کا پتہ ہو, ٹھیک ہے. پھر قیامت کی نشانیاں دیکھیں کیا بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کتنی سبحان اللہ, کتنا ڈر لگ رہا تھا نا, کہ یہ ساری نشانیاں ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں نا. تو بس عمل کی ہمارے لیے بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ عمل کریں کہ وہ تو برحق ہے کہ ہم اس دن کے لیے تیار ہوں, ہے نا. آمین یا رب العالمین. چلیں ہماری کلاس کا وقت بھی ختم ہو گیا, اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. بچے ماں کو غلام سمجھیں گے, بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ, بس ہم اس کا پھر علاج یہی ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں. جس کو دین کی دین کا علم ہوگا اس میں پھر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دین ہی انسان کو جینا سکھاتا ہے. اونٹوں کے چرواہے عمارتیں بنائیں گے, بالکل. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اس کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق دے, ٹھیک ہے. جو بھی ہم پڑھیں اس کو ضرور, احادیث کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانے کی ٹیبل پہ کھانا جب کھا کے ہم بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر, اس وقت بچوں کے ساتھ بس جسٹ شیئر کر لیں. اس طرح بھی نہ کریں کہ بس میں کلاس کر رہی ہوں بیٹھ کے, یہ بھی نہ فیلنگ ہو, حکمت کے ساتھ. وہ بھی ہم نے پڑھا نا کہ حدیث پڑھنے سے ہمیں حکمت بھی آتی ہے, تو ہم شیئر کریں گے تو ہمیں خود بھی اچھا اس پہ عمل کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ چیز یاد بھی رہتی ہے, ٹھیک ہے نا. چلیں ہم انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر فار پارٹیسپیشن آپ کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہترین آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و توب علیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و توب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.